يؤمننا. ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكه المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایمان والی لونڈی مشرک عورت سے بہتر ہے اگرچہ وہ تم کو کتنی ہی بھلی لگے، اور نہ مشرکوں کے ساتھ نکاح کرواؤ اپنی عورتوں کے یہاں تک کہ وہ مشرک ایمان لے آئیں، اور ایمان والا غلام بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ کتنا ہی اچھا نہ لگے. یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف دعوت دیتا ہے اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے، اور وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑے. یہاں سے اب پارے کے آخری دو رکوع سے پہلے سامے بر میں سے، جو کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں لیس البر سے آیت جو شروع ہوئی تھی، خاندانی مسائل کا تذکرہ ہے. نیکی کی ایک بہت بڑی قسم اپنے گھر والوں اور اپنے خاندانوں کے ساتھ ٹھیک طریقے سے رہنا ہے. اس ناطے سے یہاں عورتوں سے متعلق اور بس چیزیں شادی بیاہ طلاق اس سے متعلق ہمارے سامنے آئیں گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اور اتنے اہم ایشو کو چھوڑ کر کبھی بھی دین کا کوئی مکمل نمونہ نہیں بن سکتا. نماز روزہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لیکن بر اور نیکی کی ایک بہت بڑی قسم یہ ہے کہ ایک انسان اپنے معاملات میں کیسا ہو. پہلا حکم جو اس میں ہے وہ مشرکات اور مشرکین سے نکاح کی پابندی ہے. حکمت اللہ نے خود ہی بتا دی کہ اولئک یدعون الی النار، اس سے بڑی اور کیا حکمت جاننے کی ضرورت ہے. آگ کی طرف کیسے بلاتے ہیں؟ کیونکہ آگ کے پجاری آگ کا کلچر ہی پسند کرتے ہیں، اور جو سٹائل ان کے ساتھ جینے کا ہوتا ہے اس کا نتیجہ بالآخر آگ کی صورت میں نکلتا ہے. اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، اللہ ہی نے ایمان والوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جب رشتوں میں دین کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا تو اس کا نقصان کتنا ہے. اسی وجہ سے کسی غیر مسلم کے ساتھ اگر نکاح حرام ہے تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی جب دیندار بچیوں یا بچوں کو بے دین جوڑوں کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو زندگی آگ بن جاتی ہے. اگر ہم گھروں کا نقشہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رشتوں کا نقشہ ٹھیک کرنا پڑے گا، رشتے کا معیار جو ہے وہ دین کو بنانا پڑے گا. اس کے بعد آیت نمبر 222 میں ایک بہت ہی نجی مسئلے کی بات کی گئی، جو دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد ہر وقت جس مسئلے سے دوچار ہوتی ہے وہ حیض کا ہے. عورتوں کی تعداد بھی دنیا میں زیادہ ہے. عورتوں کے حقوق اور مسائل کو قرآن پاک میں ایک خاص جگہ دی گئی کہ ایک غیر مسلم جو تھا اس نے کہا کہ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ قرآن محمد نے لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ضرور کہتا کہ اس قرآن کو لکھنے والی کوئی عورت ہے. اتنا ڈیفینڈ کیا. اور یہ وہ حقوق ہیں جو شادی کے وقت میں ماں باپ بھی اپنی بچیوں کے معاملے میں نہیں بتاتے لڑکوں کو، اور بتا نہیں سکتے، جو اللہ نے بتا دیا. اور وہ کیا ہے کہ یسلونک عن المحیض قل هو اذى، وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے یہ اذى بھی ہے اور گندگی بھی ہے. یعنی ان دنوں میں عورت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے، اور گندگی اور نجاست بھی یہ چیز ہے. لہذا کیا کرو، بس جدا رہو عورتوں سے محیض حیض کے دنوں میں بھی اور حیض کی جگہ میں. محیض جو ہے یہ استعمالہ ہے، اور استعمالے کا مطلب ظرف زمان اور مکان دونوں پہ پڑتا ہے، یعنی وہ جگہ جس جگہ حیض کا خون آتا ہے اس سے بھی الگ رہو. اس سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ کر بھی پتہ چلتا ہے کہ حیض کے دنوں میں اگر کوئی شوہر بیوی سے تسلی چاہے تو اس جگہ کے علاوہ دوسری جگہ سے تسلی لے سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے دنوں میں بھی عورت دور رہے. اور ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. کیسا پاک ہونا؟ خون کا خشک ہونا. یطهرن کے دو معنی لیے گئے، پہلا یطهرن خون کے بند ہونے سے، اور فیضا تطهرن میں غسل ہے. دونوں رائے پائی جاتی ہیں کہ خون بند ہو جائے تو عورت سے صحبت کی جا سکتی ہے، پھر ایک ہی میں دونوں غسل چلیں گے. اور دوسری صورت ہے کہ نہیں، خون بند ہونے کے بعد غسل بھی کر لیں تو فاتوهن من حيث امركم الله، پھر آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا. بات پھر پتہ چلی جانا وہی ہے جہاں اللہ نے حکم دیا. یہ ساری پابندیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس موضوع پہ ایک پوری کتاب کتاب الطہارہ میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں ڈیٹیل سے مسائل اخذ ہوئے. ان آیات کو جب ڈیٹیل سے مختلف کلاسز میں پڑھایا گیا تو بہت تفصیل سے ہوا. تو قرآن کتنی خوبصورت طریقے سے کنایتاً اتنے بڑے بڑے مسئلے بیان کر دیتا ہے, اور ایسی باتوں کو شرم اور حیا کی وجہ سے پیچھے نہیں ڈالنا چاہیے, کیونکہ حلال اور حرام کا فرق ہے. پھر عورت اور مرد کے تعلق کو بڑا حسین ٹائٹل دیا گیا کہ نساؤکم حرص لکم فاتو حرصکم انا شیتم وقدموا لانفسکم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, پس اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے آگے اپنے نفسوں کے لیے کچھ بھیجو, اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو, اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. یہ عورت کو کھیتی کہا گیا, اور بعض نہ سمجھ لوگ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں. عورتیں بھی برا مناتی ہیں کہ ہمیں کھیتی کیوں کہا, ہمیں پھول کیوں نہیں کہا, کیونکہ شعروں میں تو پھول اچھا لگتا ہے کہ بھمرا آیا اور اس کا رس لے گیا. کوئی تتلی کہتا ہے, کہیں چاند کہا. تو میڈیا نے اور ادب نے عورت کو کہیں تتلی اور چاند دکھایا, لیکن اسلام نے اس کے برعکس کھیتی کو دکھایا. فرق بہت واضح ہے. پھول ہے تو ایک عام چیز ہے, کوئی آئے اس سے پھول سے رس لے, تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھائے اور چل پڑے. آج ویسٹ میں عورت کو پھول بنا دیا, جس کا جب تک دل چاہتا ہے اس پھول کو سونگتا رہتا ہے, جب اس کی تھوڑی سی مٹھاس کم لگی تو اس کو چھوڑ کر دوسرے پھول پہ بیٹھ گیا. تتلی کہا تو تتلیاں تو خود ہی اڑتی پھرتی ادھر سے ادھر آتی رہتی ہیں. آج عورتیں کال گرلز بن کے خود ہی مردوں کے ہاتھوں پہ بیٹھنے لگ گئیں. اور رہ گئی بات چاند, تو چاند تو ہر ایک دیکھ سکتا ہے, اس کو دیکھنے کے نہ پیسے لینے پڑتے ہیں نہ دینے پڑتے ہیں. اس طرح عورت بھی دعوتِ نظارہ خود ہی دیتی پھرتی ہے. اس کے برعکس اسلام نے عورت کو کھیتی کہا. کھیتی کے ساتھ محنت کا تصور ہے, ذمہ داری کا تصور ہے. جس طرح کسان کھیت کو نرم کرتا, اس کے اندر بیج ڈالتا, پانی ڈالتا, یہ سارے مراحل عورت اور مرد کے تعلق میں کنایتاً یہاں بیان کر دیے گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک دم اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو, پہلے دل ان کے نرم کرو, ان کو اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار کرو. ورنہ اگر زمین کی گدائی کیے بغیر کوئی کسان بیج ڈال دے گا تو وہ بیج کبھی بھی نہیں اگے گا. اور پھر کسان کے لیے کھیتی بڑی قیمتی چیز ہے, اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. کہا پھر آؤ, ہاں آنا ویسے ہے جیسے تمہارا دل چاہے, لیکن جگہ وہی ہے من حیث امرکم اللہ, جس کا اللہ نے حق دیا. اس سے اورل سیکس اور اینل سیکس اور اس طرح کی جو بھی لغویات ہیں اس کا رد بھی کر دیا گیا, اور ایسے معاملات میں اللہ سے ڈرنے اور اس سے ملاقات کا احساس دلایا گیا کہ اگر عورتیں مجبور بھی ہیں, تمہاری باندیاں تو پھر بھی نہیں ہیں, ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا, ان سے وہ کام نہ کرواؤ جو تم ان کے لیے نہیں کر سکتے. عورت کو انسان سمجھو اور اس کے ساتھ کوئی ایسا غیر فطری فعل نہ کرو کہ جو کوئی جانور بھی نہیں کرتا. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا, اور اللہ کو ڈھال نہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے کہ تم نیکی نہ کرو گے اور تقوی اختیار نہ کرو گے اور لوگوں کے بیچ میں اصلاح نہ کرو گے, اور اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا. بعض لوگ تو زبان کے بڑے تیز ہوتے ہیں, بات میں بات بیوی کو ماں کہہ دیا, ماں کو بہن کہہ دیا, کچھ ایسا کہہ دیا, پھر بعد میں فکر مند ہو جاتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا. بعض لوگ کبھی ایک بار نیکی کرتے ہیں تو اس کا ذرا اثر اچھا نہیں پڑا, مثلا کسی کا رشتہ کروایا, اب رشتہ اچھا ہونے کی بجائے باتیں سننی پڑی تو کہتے ہیں اب تو قسم کھاتے ہیں ہم کسی کا رشتہ نہیں کروائیں گے, تو منع کیا گیا. کہ نیکی سے ویسے ہی رکنا بڑا برا ہے, لیکن اللہ کا نام لے کر رکنا تو بہت ہی برا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 225 سے ایک قسم کا طلاق کا موضوع شروع ہو گیا, جس کی ابتدا قسم سے ہوتی ہے. طلاق ایک سخت قسم کی قسم ہے, اس لیے یہاں یہ ذہن سازی کی گئی. لا یعاقذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, تمہاری بلا ارادہ کھائی ہوئی قسموں پہ اللہ تمہیں نہیں پڑتا. کون سی جو ایسی بولتے واللہ باللہ آئی سویر, کھانی نہیں چاہیے, اچھا انداز نہیں ہے, لیکن اگر بے ارادے کو واللہ باللہ کہہ دے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے, لیکن وہ پکڑے گا تم کو اس پر جو تمہارے دل باندھتے ہیں. کو لغوے عمد کہتے ہیں, قصد کے ساتھ کھائی گئی, ارادے کے ساتھ کھائی گئی. یہ کون سی قسم ہوتی ہے؟ اس کی دو قسمیں. ایک جھوٹی قسم ہوتی ہے, جس پہ پتہ بھی یہ قسم کھانے والے کو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, یہ تو کبیرہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اور اس کی سزا دنیا میں کوئی نہیں, لیکن آخرت میں اس کو کبائر میں رکھا گیا کہ جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دیا, یا شہادت جھوٹی دے کے عدالت میں کسی کو پکڑوا دیا. لیکن ایسی قسم کھانا کہ جو کھاتے ہوئے پتا تھا کہ میں ایسا کروں گی، مثلا یہ کام کروں گا اور قسم کھا لی، نیت بھی تھی، بعد میں کر نہ سکے یا مشکل لگا، تو اس کا کفارہ 3 روزے رکھنا یا 10 مسکینوں کو کھلانا یا پلانا. سورت مائدہ میں 7ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ چیز آگے آئے گی. تو یہاں کہا کہ ایک لفظ کی قیمت اتنا کفارہ ہے، تو سوچو پھر اللہ تمہارے کتنے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور کتنا تحمل رکھتا ہے. اس کے بعد عورت اور مرد کے ٹوٹنے کی ایک قسم جس کو ایلا کہتے ہیں. آیت نمبر 26 سے 227 میں ایلا کا حکم ہے. ایلا کیا ہوتا ہے؟ کہ شوہر قسم کھا کر بیوی سے الگ ہو جائے، اس سے تعلق نہ رکھے. پہلے تو ایسا کئی سالوں تک چلتا تھا، لیکن اسلام نے شرط لگا دی، للذین یولون من نسائن تربص 4 اشہر. 4 مہینے ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی. ایک مرد اپنی بیوی سے قطع تعلق کی صرف 4 مہینے تک کر سکتا ہے. اس کے بعد فائن فاو آ جائے، رجوع کر لے تو اللہ معاف کر دے گا. نہیں ہے تو وہی نظم الطلاق، پھر طلاق کا ارادہ کیا تو پھر اللہ سنتا اور جانتا ہے. ایسی عورت جس کو اس کا شوہر بلاتا نہیں، نہ بیوی بناتا ہے، نہ بیوہ رہنے دیتا ہے، تو پھر ایسی عورت صرف 4 مہینے انتظار کرے گی. اس کے بعد اس کو کہے گی کہ یا تو مجھے رکھو یا چھوڑ دو. رکھ لیتا ہے تو طریقے سے رکھنا پڑے گا، چھوڑ دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، اور پھر وہ عورت عدت گزارنے کے بعد دوسرے جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے. آج ہمارے یہاں یہ بھی بہت ظلم عام ہے، 4 مہینے تو چھوڑیے، 4-4 سال کیا 10-10 سال تک عورتیں بیچاری بیٹھی رہتی ہیں. تو یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، اس سے اور کئی قسم کی کباختیں پھیلتی ہیں، وقت کے ساتھ بیماری بڑھتی جاتی ہے. شروع میں دیکھا نہیں دل ملے، نہیں بات صحیح ہوئی، اس چیز کو وہیں ختم کر دینا چاہیے، نہ کہ اس کو بہت لمبا کر کے اس میں کئی اور چیزوں کو بڑھانا. اس کے بعد طلاق والی عورتیں کیا کریں؟ والمطلقات، اور طلاق والی عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 کرو. کس چیز کا انتظار کریں؟ نمبر 1 یہ کہ اگلا نکاح نہیں کر سکتی اور اپنے آپ کو کسی دوسرے کے لیے پاک نہیں سمجھ سکتی. طلاق کی صورت میں عورت 3 حیض تک عدت گزارتی ہے. فرو کا لفظ طہر پہ بھی آتا ہے، حیض پہ بھی آتا ہے، یعنی پیریڈ سے پیریڈ یا پیریڈ سے صاف ہو کے غسل سے غسل تک. اور جن پہ حلال نہیں کہ وہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں رکھا، کیونکہ اگر عورت پریگننٹ ہوگی تو اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے سے بڑھ کر یا کم ہو کر وضع حمل تک ہو جائے گی، چاہے 8 دن میں بچہ پیدا ہو جائے یا 8 مہینے میں پیدا ہو، پھر اس وقت تک عورت کو انتظار کرنا پڑے گا. اور پیٹ کا بچہ اس لیے چھپا لینا کہ عدت لمبی بڑھ جائے گی، اگر ایسا کیا تو اس کو اس چیز پر وبال ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بچے کو کسی دوسرے مرد کے نام پر نہ لگائے. پھر بھی اگر عدت چل رہی تھی، شوہر کو لگا کہ ابھی بھی سمجھوتا ہو سکتا ہے، تو وہ بہولتہن حق کو بردہن، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو پلٹا لینے کے، شرط دیکھیے کہ ناراض اصلاحن اصلاح کا ارادہ ہو. یعنی بیوی پہلے ہی شوہر کے پاس رجوع کے بعد لوٹا دی جائے، یہ زیادہ بہتر ہے دوسری جگہ شادی کرنے سے. نیت اور شرط جو ہے اس میں اصلاح کی ہے. پھر کہا تمہارے ذمے ان عورتوں کے ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے تمہارے اوپر ہیں. مردوں کو عورتوں کے حقوق پورا کرنے کا احساس دلا دیا گیا کہ دیکھو تم کوئی بہت بڑے نہیں ہو. صرف وللرجال علیہن درجہ، مردوں کو صرف ایک درجہ حاصل ہے زیادہ، اور یہ درجہ کیا کہ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت الگ دے نہیں سکتی، ہاں مانگ سکتی ہے، صرف اتنا درجے کا فرق ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ مرد نے زیادہ خرچ کیا. نکاح کی صورت میں مرد کا پیسہ لگتا ہے، حق مہر مرد دیتا ہے، عورت کے رہنے سونے بیٹھنے کا انتظام مرد کرتا ہے. تو جب مرد نے اتنا پیسہ لگایا تو اگر عورت کو کہہ دیا جائے تم طلاق دے دو، تو مرد ادھر بےچارہ پیسہ لگائے، عورت طلاق دے کے دوسرے مرد کے گھر چلی جائے. تو اسلام کا اصول یہ ہے کہ جس کا جتنا خرچ ہوتا ہے اس کو حق اتنا ہی اس چیز پہ دے دیا جاتا ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا. اس کے بعد آیت نمبر 229 میں طلاق کا طریقہ بھی بتایا گیا اور اس کی حد بندی کر دی گئی. دور جاہلیت میں لوگ بیویوں کو طلاق دیتے اور عدت پورا ہونے کے قریب پہنچتے تو پھر طلاق دے دیتے. اسی طرح کئی سال تک عورتوں کی عدت لٹکتی رہتی کیونکہ طلاق کی کوئی حد نہیں تھی. ایک کے بعد دوسری. آپ کہیں گے اچھا اسلام سے پہلے بھی عدت ہوتی تھی؟ بالکل ہوتی تھی، وہ بھی مسلمان تھے اپنے دور کے، حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے، بگڑے ہوئے مسلمان تھے جیسے آج کا مسلمان بگڑ گیا. آج ہم ان کو مشرکین مکہ کہہ لیں لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ابراہیم کی نسل سے کہتے تھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق کی 3 تک حد بندی کر دی. کیا اب یہ کھیل ختم؟ عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم نہ کرو. الطلاق مرتان، اب صرف 2 طلاقیں رہ گئیں. کون سی؟ نیچے آگے لکھ سکتے ہیں، جس کے بعد رجوع کر سکتے ہو. اس کے بعد فامساکم بمعروف، روک لو معروف طریقے سے. اس کے نیچے لکھنا ہے رجوع کر لو. یعنی دو طلاقوں کے بعد رجوع کر لیا اس کو روکو اچھے طریقے سے، نہیں تو او تصریحم بحسان، یہ تصریحم بحسان تیسری طلاق ہے، کیونکہ بعض لوگ سطحی طور پر اس کا ترجمہ پڑھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں طلاقیں تین ہیں لیکن ادھر دو ہیں، تو دو طلاقوں کے بعد تک میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے، یہ گھر میں رہیں گے، عورت سجے گی سنورے گی، اگر مرد کا کسی وقت اس کے ساتھ رجوع کا ارادہ ہو تو وہ رجوع کر لے گا، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اور ان دنوں کو عورت کو مرد کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ پیچک ہو جائے، حالات سنور جائیں، لیکن طلاق سے پہلے اگر لڑکی میکے پہنچ جائے گی تو پھر تو خواہش کے باوجود بھی لوگ آپس میں دوبارہ سمجھوتا نہیں کر پاتے۔ ہاں فرمایا اگر طلاق ہو جائے تو تم پر یہ حلال نہیں کہ جو حق مہر ان کو دے چکے ہو یا کوئی تحفے تحائف تم دے چکے ہو تو ان کو واپس کرو، حق مہر واپس کرنے کی رف ایک ہی صورت ہے کہ لن یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ دونوں کا ڈر ہے کہ ہم اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکتے، نفرت اتنی بڑھ گئی، دل اتنے دور ہو گئے کہ ساتھ رہنے میں کفر اور ناشکری کا اندیشہ ہے اور زیادہ جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ ہاں ایک صورت ہے عورت کے حق مہر واپس کرنے کی، اور وہ کون سی ہے؟ فلا جناح علیہما فی ما افتدت بھی، جب عورت طلاق لینی چاہے، اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں کہ جب عورت نہ رہنا چاہے اور مرد رکھنا چاہے تو پھر عورت اس سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، پھر مرد کہہ سکتا ہے کہ مجھے حق مہر واپس کرو یا کوئی ایکسٹرا چیز بھی مانگنا چاہے، اگر عورت تنگ آئی ہوگی تو وہ دے کے جان چھڑا لے گی، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جاؤ، جو کوئی حدوں کے قریب جائے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ کہ عورت طلاق خرید سکتی ہے، کیونکہ مرد نے خرچ کیا تھا، عورت اپنا حق مہر واپس دے گی تاکہ وہ بیچارہ مرد کسی دوسری جگہ شادی کرے، لیکن یہ غلطی عورت کی نہیں ہونی چاہیے کہ تنگ بھی مرد ہی کرے اور طلاق بھی نہ دے، ایسی صورت میں وہ طلاق ہی گنی جائے گی۔ یہ وہ حالات ہیں کہ مرد رکھنا چاہتا ہے، پورا سمجھوتا بھی کرتا ہے، خوش بھی رکھنا چاہتا ہے، لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی یا اس کا دل نہیں لگتا اس سے، کوئی بھی معاملہ، پھر عورت پیسے دے کے یا چیزیں دے کے واپس آ جائے گی۔ اب کیا ہوا؟ فائن طلقہا، اب جب اس نے اس کو طلاق دے دی، کون سی طلاق؟ نیچے لکھ سکتے ہیں، اب تیسری طلاق دے دی، تو فلا تحل له من بعد، پھر اب وہ عورت اس مرد پہ حلال نہیں رہی، یہاں تک کہ حد تدن کی حضو جن غیرہ، جب کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، پھر وہ دوسرا مرد، فائن طلقہا میں دوسرا شوہر ہے، پھر وہ دوسرا شوہر اگر اس کو طلاق دے دے، پہلے سے ارادہ نہیں تھا، سوچی سمجھی کوئی پلاننگ نہیں تھی، کوئی حلالہ نام کی گندگی نہیں تھی، فطری طور پر اگر وہ عورت وہاں نہیں نپ سکا اس کا معاملہ، تو پھر فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ این یتراجع، کہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظن شرط پھر بھی یہی ہے کہ این یقیما حدود اللہ، حدیں قائم کرنے کا ارادہ ہو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ پھر جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت تک پہنچے تو معروف طریقے پہ رکھو یا چھوڑ دو، یہ نہیں کہ طلاق کے بعد باتیں سنا اور اتنا بدنام کر دو کہ وہ بیچاری اب کہیں دوسری جگہ شادی نہ کر سکے، اور نہ بیوی سیدھے سادھے مرد کو اس طرح بدنام کرے کہ وہ اس بیچارے کو کوئی لڑکی نہ دے۔ اب دیکھیے کہ آپس کے تعلقات میں تقوی کی کتنی بات ہے، ہمارے ہاں کتنی کمی ہے، پہلے سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں، شادی ٹوٹنے کے 10 سال بعد تک نہیں برائیاں چھوڑتے، جہاں بیٹھتے ہیں سناتے ہیں، مجھے اتنا ستایا، مجھے ایسا کیا، تمہیں کیا پتا وہ کیسی تھی وہ کیسا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت کرو ایسی باتیں، ایک ایک بول منہ کا بھگتنا پڑے گا، جیسے لمحوں میں صبر کر جاتا ہے، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کا سارا بدلہ دے دے گا دنیا میں، لیکن جو دوسرے پہ الزامات ہی لگاتا رہے، پھر وہ بعض دفعہ اگلی زندگی میں اس کا اثر جو ہے وہ اپنی زندگی میں ضرور دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 232 میں طلاق کے بعد رجوع، جبکہ ابھی ایک یا دو طلاق گزری ہو اور پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی، طلاق کا ایک لفظ بول دیتی ہوں، طلاق ایک ہی دفعہ سے ہو جاتی ہے جب 3 ماہ گزر جائیں، 2 سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک یا دو دفعہ کر کے طلاق کا لفظ بول کے 3 ماہ گزر جاتے ہیں، طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں ایک صورت باقی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اگلی زندگی میں وہی مرد دوبارہ اس سے بغیر کسی دوسرے مرد کے بیچ میں آئے اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس کو طلاق حسنہ کہتے ہیں، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی اجل پوری کر لیں، تو اب نہ روکو ان کو کہ اپنے ہی شوہروں سے نکاح کریں، شرط کیا کہ دونوں راضی ہوں۔ معقل بن یسار کی بہن کا معاملہ تھا، انہیں کے بہنوئی نے پیغام دوبارہ بھیجا تو معقل نے قسم کھا لی کہ میں تو اپنی بہن کو دوبارہ اس مرد کے نکاح میں نہیں دوں گا، اس پر یہ آیتیں اتر گئیں کہ آپ روکنے والے کون ہوتے ہیں، کیا پتہ چلا کہ وہیں اگر دوبارہ ہو سکے تو بہتر ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ طلاق دینی پڑے تو ایسے ہی دینی چاہیے. آج معروف طریقے کا جو لفظ ہے تین طلاقیں ایک ہی نشست میں دینا، اصل میں دیکھا جائے تو وہ بھی یہی طلاق ہوتی ہے. تین دفعہ کیا، چار دفعہ کیا، دس دفعہ بھی ایک مرد بیوی کو طلاق کہہ دے، پھر تینواں گزر جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے. بعض دفعہ طلاق کی صورت میں بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ماں کے پاس بچہ ہے تو کہا والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین. یہاں سے آگے اب مسائل کا ٹاپک کیا ہے کہ عدت کے دوران جب طلاق شدہ عورت کے پاس بچہ بھی ہے، اب بچے کس کے پاس رہیں گے؟ تو دودھ پیتا بچہ ماں کے پاس رہے گا. ایسے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہے یا نہ چھڑانا چاہے، دونوں باہمی رضامندی سے کر سکتے ہیں. کون؟ طلاق شدہ جوڑا. ذرا غور کیجئے کہ طلاق کے بعد بھی اسلام کہہ رہا ہے کہ باہمی مشورے سے بچے کو دودھ پلا لو، چھڑا لو، کسی دوسری عورت کو پیسے دے کر پلا لو، یہ سب جائز ہے. ہمارے حیض کا تصور بھی ہے، ہم تو پہلے ہی اس کے اوپر کتنی باتیں کر چکے ہوتے ہیں. پھر آیت نمبر 234 میں بیوگی کی عدت ہے. طلاق کی عدت تین حیض تک تھی، لیکن بیوگی کی عدت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و شہرا، چار مہینے اور دس دن. پھر جب عدت پوری ہو جائے تو اب اس کے بعد عورتیں جو بھی وہ کرنا چاہے اپنے نفسوں کے ساتھ معروف طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو جو تم کرتے اس سے خبردار ہے. یعنی عدت کے بعد عورت اپنے معاملے میں نسبتاً آزاد ہو جاتی ہے، دوبارہ نکاح کرے، سسرال ہی کے ساتھ رہے، نہ کرے نکاح، بچوں کے ساتھ رہتی رہے، جو بھی چاہے عورت آزاد ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 235 میں دوران عدت کسی عورت کے ساتھ کوئی مرد کیسی بات کر سکتا ہے، کیا اس کی حد ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ جب کوئی عورت عدت میں ہے تو دوسرا مرد اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو اشارتاً کنایتاً بات کر دے. خطبت النساء منگنی کو کہتے ہیں، یعنی ہلکے طریقے سے، ڈھکے چھپے طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ اچھا میرا بھی ارادہ ہے کسی نے ایک عورت سے نکاح کا، یا اچھا آپ اپنی بیٹی کا کہیں نکاح کریں تو مجھ سے پہلے پوچھ لیں، یا ہمارا بیٹا بھی ہے، اس طرح کی ڈھکی چھپی باتیں کی دیں. لیکن ولاقل لا تواعدوهن سرا، ڈھکا چھپا عہد نہیں کرنا، وعدے نہیں کرنے، خفیہ باتیں نہیں کرنی. ہاں مگر بات کرنی پڑے تو قولم معروفا. اور جب تک عدت پوری نہ ہو لا تعزم عقدۃ النکاح، اب نکاح نہیں کر سکتے. عدت کے دوران اگر کسی نے نکاح کر دیا کسی کا تو دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پھر اب کبھی بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے اللہ کی حد کو توڑا، اور دوسری رائے ہے کہ پھر عدت گزرنے کے بعد اس مرد سے دوبارہ نکاح کیا جائے گا. سب کچھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان ہیں. پھر اس کے بعد عدت کی مختلف صورتیں، پہلی صورت کیا ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ایسی صورت کہ جب نکاح تو ہوا لیکن رخصتی بھی نہیں ہوئی اور حق مہر مقرر ہوا تھا. اب ایسی صورت میں طلاق کی نوبت آ گئی تو کیا کیا جائے گا؟ متعهن علی الموسی قدره ولی المقتری قدره، یعنی نہ حق مہر مقرر ہوا تھا اور نہ رخصتی ہوئی، بس نکاح ہوا تو طلاق دینی پڑی، تو پھر اس عورت کو کچھ نہ کچھ نکاح متا دیا جائے گا، کچھ بھی دیا جا سکتا ہے جس پہ دونوں خوش ہوں. کیوں؟ حق علی المحسنین، محسنوں پہ حق ہے. یہ پہلی صورت تھی. دوسری صورت ہے اگر تم طلاق دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے ہاتھ لگایا ان کو مراد تعلق کی طرف، اور جب تم ان کو حق مہر دے چکے تھے تو پھر طلاق کی صورت ہو گئی، تو فنصف ما فرضتم، پھر آدھا. مثال ہے کہ کسی نے 1000 حق مہر رکھا ہوا تھا تو پھر 500 اس کو حق مہر کے دینے پڑیں گے. کس صورت میں؟ رخصتی کے بغیر جب طلاق ہو گئی اور حق مہر تھا. ہاں مگر وہ مرد معاف کر دے یا وہ عورت معاف کر دے. کیسے؟ عورت کہتی ہے جب میں تمہارے گھر رہی نہیں تو میں تم سے آدھا بھی نہیں لیتی. مرد کہتا نہیں جب میں نے کہا تھا 1000 تو میں تمہیں پورا ہی دیتا ہوں، تو یہ بھی جائز ہے. اور آپس میں تعلق رکھتے ہوئے تقوی کی بات کرو، معافی کیا کرو، فضل کو بھولا نہ کرو، بے شک اللہ جاننے والا ہے. اتنی انسٹرکشنز تو شادی شدہ جوڑے کو نہیں دی گئی جتنا طلاق والے جوڑوں کو دی جا رہی ہیں. اس سے اسلام کا مزاج اور اس کا حسن ہمیں سمجھ آتا ہے. پھر اس کے بعد نمازوں کا تذکرہ بیچ میں ایک دم آ گیا، حالانکہ آگے پھر عدت کی بات چل رہی تھی. کیوں؟ کیونکہ ایسے جھگڑوں میں آ کے نمازیں ہی ختم ہوتی ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، راتوں کو ٹولیاں بیٹھ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سارا سارا دن جھگڑے بیٹھتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو ایک گھر ٹوٹا ہے، لیکن اگر عصر کی نماز چھوٹ گئی تو پورا گھرانہ تباہ ہو جائے گا. قوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے قانت بن کے کھڑے ہو جاؤ. پہلے نماز میں لوگ باتیں کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت اتری تو اس کے بعد سے باتیں کرنا منع کر دیا گیا. پھر جب تمہیں خوف ہو تو کھڑے یا بیٹھے سواری پہ نماز پڑھ لو. سفر کی نماز، خوف کی نماز، اس کی ڈیٹیل سورہ نساء میں آئیں گی، لیکن یہاں اشارہ دیا گیا کہ جس حد تک ممکن ہے نماز پڑھ لو. اللہ کے نبی نے کہا کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نماز پڑھ لو، لیکن جب تم امن میں آ جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے کہ اس نے تم کو سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی مجبوری کی نماز اور بات ہے، لیکن عام حالات میں پھر دوبارہ اسی طرح ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 240 پہ موٹا موٹا لکھ لیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، اب اس پہ عمل نہیں ہوگا. پہلے عورت کی بیوگی کی عدت 1 سال ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر ہے، لیکن اب وہ بدل کے 4 ماہ 10 پہ آ گئی. پہلے آیت جو گزری وہ آیت نہیں ہے، یہ پرانی تھی، اب اس پہ عمل نہیں ہوگا. بڑا سخت سلوک کیا جاتا تھا عورتوں کے ساتھ عدت کے دوران، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس سے جان چھوڑا دی. اور اس کے بعد اینڈ کیا اس ٹاپک کا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل اختیار کرو، سمجھو، سوچو. صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہوتا، برکت کے لیے ہوتا تھی، آیتوں کی کیا ضرورت تھی؟ قرآن خانی میں قرآن پڑھنا تھا، صرف اللہ کے نام، وظائف اور اللہ کے نبی کی تعریفیں ہوتی، وہ تھا. یہ طلاق، یہ عدت، اتنا دماغ پہ بوجھ ڈالنا، ولادت، ذات کی باتیں کیا بتاتی ہے؟ کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، جس کو آج ہم نے صرف برکت کی کتاب رکھا. اس کے بعد اب آیت نمبر 243 یعنی 243 سے لے کے پارے کے آخر تک دو واقعات بیان کیے گئے. سورت کے تعارف میں آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ سورت بقرہ مدنی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی تھی. 13 سال کا ظلم اور بربریت برداشت کرتے کرتے لوگ تھک چکے تھے. مدینہ میں جب آئے، اب قریب تھا کہ غزوہ بدر ہوگی، تو بدر سے پہلے ذہن سازی کرتے ہوئے پچھلے لوگوں کے دو قصے بیان کیے گئے. مسلمانوں کو مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ اب دیکھو، تم پہ جب جنگ مسلط ہوگی تو بھاگ نہ جانا. کہنے والے اور ہوتے ہیں، کرنے والے اور ہوتے ہیں. جو باتیں کرتے ہیں وہ نبھاتے نہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو اب موت کے ڈر سے بھاگنا نہ. پہلا واقعہ ان لوگوں کا ہے جن کو کہا گیا علم تر الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ گئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، جس موت کے ڈر سے بھاگے تھے. وقال لهم اللہ موتوا، اسی موت کا حکم اللہ نے دیا، مر جاؤ. پھر ان کو زندہ کیا، اور اللہ بے شک صاحب فضل ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں ہمیں کوئی سروکار نہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ موت جہانی ہے، وہ آ کے رہے گی. موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا، کہیں بیماری پھیل جائے تو وہاں سے جانا نہیں چاہیے، اور باہر والوں کو وہاں اندر آنا نہیں چاہیے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو. اب بدر کی جنگ بالکل قریب ہے، اب خوب لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے اور جاننے والا. جہاں جنگ کی بات ہوگی، جہاں اسلام کے غلبے کی بات ہوگی، وہاں پیسے کی ضرورت پڑے گی. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہہ کر بتا دیا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا، کیا ہوگا؟ اللہ اس کو دگنا کر دے گا، بڑھا چڑھا کر. اور اللہ روک لیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے، اور آنا تو اسی کی طرف ہے. کیونکہ اسلام کا غلبہ پیسے کے خرچ کے بغیر دیکھنا ایسے ہی ہے کہ کوئی خواب میں جنت دیکھنا چاہے یا لینا چاہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سارے خرچ کا جو اسلام کی نشو اشاعت پر لگے گا اپنے ذمہ قرض دیا. اس کے بعد آیت 246 میں اس اگلی آخر تک کی آیات جو ہے، یہ خاص واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ایک نبی جن کا نام شمون علیہ السلام آتا ہے. اس دور میں بنی اسرائیل میں دوبارہ بگاڑ آ چکا تھا، ان کی ساری مال و متاع لٹ چکی تھی. من و سلوا، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ اور جو اثاث تھا، دشمن قومیں ان سے چرا کے لے چکی تھی. بہت زیادہ یہ زوال کا شکار تھے. اس وقت پھر انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہم تو دشمنوں سے لڑنا چاہتے ہیں، کوئی ایک لیڈر دے دیں، ہم اس کی لیڈرشپ میں لڑیں گے. نبی کو پتا تھا قوموں کا مزاج، کہنے لگے اچھا خلاص صحیح، تم ان کو تیبا لئی کم القتال واللہ تقاتلوا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب لڑنا پڑے گا، جب عملی طور پہ وہ کام کرنا پڑے گا تو پیچھے بھاگو گے. کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ لڑیں، ہمیں تو ہمارے گھروں اور بیٹوں سے نکال دیا. یعنی بڑا جوش ہوتا ہے شروع میں بندے کے اندر، کوئی کام کرنے لگتا ہے تو بہت جوش ہوتا ہے. لیکن فلم مکوتی بالئی ہی ملکی تال، جب عملی طور پہ کودنا پڑا، قتال کا حکم ہوا، تو تولو، منہ پھیر گئے. اللہ خلیل منہم، تھوڑے سے بچے اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. نبی نے کہا چلو ٹھیک ہے لیڈر چاہیے تو قد واسلکم تالوت ملکن, اللہ تالوت کو بادشاہ بنا دیتا ہے. کہنے لگے واہ یہ کیسے ہم پر بادشاہ ہو سکتا ہے, ونحن حق بالملک منہ. دل میں خواہش تو اپنی لیڈرشپ کی چھپی تھی, یہ بھی ایک بہت بڑا جراثیم ہوتا ہے دلوں میں کہ مجھے بڑا بنایا جائے. اپنے لیڈر بنائے جانے کا خواب دیکھنا یہ انسان کی کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو دوسرا بنائے. خود جو لیڈر بنتا ہے آپ اس کو ڈیموکریسی کہہ لیں یا کچھ بھی کہیں, اسلام کا وہ مزاج نہیں. جس کے اندر کوئی خوبی ہوتی ہے اسلام خود اس سے فائدہ لینا چاہتا ہے. ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے جب نبی کو کہا کہ کوئی بادشاہ دے دو, انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لو. تالوت نام کا ایک شخص جو بہت لمبے قد کے تھے, غریب تھے, بکریاں چراتے تھے, لیکن علم بہت تھا, ان کو نامینیٹ کیا تو پھر ان کے دل سے آئے واہ یہ ہم سے کیسے آگے بڑھ گیا, ہمیں ملنا چاہیے, ہمارے پاس مال زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم, اللہ نے اس کو تم پر چن لیا. وجہ دو ہیں, نمبر ایک وزادہ بسطتم فی العلم والجسم, نمبر ایک علم کی ضرورت ہوتی ہے لیڈر بننے کے لیے, یعنی جو کام کرنے لگے ہیں اس کے لیے آپ پورے اکوپٹڈ ہوں, پورے ٹرینڈ ہو, اس علم پہ پورا عبور ہو. بعض لوگ بس اسی پہ کافی ہوتے ہیں, ڈاکٹر بن گیا چلو جی پریکٹس ہو جائے گی, نہیں. دوسری چیز ول جسمی, یہ جسم ہے, اور آپ کا جو نور نور کورس ہے وہ علم کے بعد اب آپ کے جسم کی زیادتی کے لیے ہے, کہ جب تک کچھ سکلز نہیں ہوتی آپ کا علم آپ کو کچھ فائدہ نہیں دیتا. لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں منہ کی کھائیں گے, بعض لوگ بڑے شوق سے دن کا کام شروع کرتے ہیں, چار چھ دن کے بعد وہ ان کا شوق ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دو چیزیں پتہ چلی چناؤ کی, نمبر ایک لیڈرشپ کوالٹیز اور دوسری علم کی باتیں, اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے. خیر سمجھ ان کو آ گئی, کہنے لگے اچھا کوئی نشانی دکھا دو. ایک نشانی یہ ہے کہ اچھا اس کے ہاتھوں ہمیں تابوت سکینہ واپس مل جائے جو دشمنوں کے ہاتھ میں آ چکے. اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, کچھ حالات ایسے بنے کہ وہ تابوت واپس آ گیا. تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے, مان گئے کہ چلو ایک غریب اور ایک کمزور گھر کے شخص کو ہی ہم اپنا لیڈر مان لیتے ہیں. اب معاملے کا وقت آ گیا. فلما فصل تالوت بالجنود, تالوت اپنے لشکروں کے ساتھ نکلا تو کہا دیکھو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا, کیونکہ علم کے راستے ہوں کہ تلوار کے راستے ہوں, اللہ کے دین کو بلند کرنے والوں کے پیٹ بہت بھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. دنیا جب پوری بھرپور طریقے سے لے کر دین کا کام کرنا چاہتا ہے انسان تو کر نہیں سکتا, بھرے پیٹ کے ساتھ تو نیند آتی ہے یا انسان کو ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے. انہوں نے کہا دیکھتے ہیں بھلا آگے جا کے یہ کتنا چلتے ہیں. تھوڑی سی ان کے اوپر سخت کنڈیشنز لگا دی, سیلف کنٹرول سکھایا, رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا سکھایا, تو کہا دیکھتے ہیں کون بچے گا. لیکن ہوا کیا کہ سارے ہی پی گئے. فشاربوا منہ الا قلیلا, کہنے لگے بس چلو بھر دنیا لے لو اپنے گزارے کی, کافی ہے, زیادہ لوگ ہیں تو تم میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. اور یہی ہوا, 313 کے قریب لوگ باقی رہ گئے اور باقی سب پلٹ گئے, جہاں سے آئے تھے اسی دنیا کے اندر کھو گئے. لیکن جو 313 تھے وہ آگے نکلے. فلم مجا وزہ والذین آمنوا معہ, ایمان والے جہاں لوگ تھے ان کے ساتھ آگے گئے, ان کی بھی تھوڑی سی ہمت ٹوٹی, بڑے ہمت والوں کی بھی ہمت ٹوٹتی ہے اللہ کے کام کرتے ہوئے. کہنے لگے لا تحاط اليوم بجالوت وجنوده, کہ آج ہمیں تو جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی کوئی طاقت نہیں لگ رہی. کیا پتہ چلا کہ مخلصین کی بھی ہمتیں کبھی کبھی ٹوٹ جاتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گرتوں کو تھام لیتے ہیں. قال الذين يظنون انهم ملاق الله, یہ ہیں وہ لوگ جن کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ کبھی نہیں گرتے, اسباب ہو نہ ہو, وسائل ہو نہ ہو, وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو ملاقات کرنی ہے. ہم کہہ دیں گے اللہ ہم تو تیرے راستے میں تھے. انہوں نے ان گرتوں کو سنبھالا اور کہا دیکھو کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت بسم اللہ, کتنی بار ایسا نہ ہوا کہ چھوٹی جماعت بڑی پر غالب آ گئی. تم کیوں غم کرتے ہو کہ ہم تھوڑے ہیں اور دشمن بہت بڑا ہے, تم جم کے لڑو, اللہ مدد کرے گا. کیونکہ اللہ مع الصابرین, اللہ کی مدد صابروں کے ساتھ ہے. جب بندہ اللہ کے پاس آئے گا صبر کرے گا تو مدد ملے گی. اور وہی ہوا, وہ گرتے ہوئے تھم گئے, ان کے حوصلے مضبوط ہوئے. تو پھر ولما برزولی جالوت وجنودہ, دشمن سے مقابلہ ہے تو جو کام اپنے اسباب اور وسائل سے نہ ہوا وہ دعاؤں سے کروایا. ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کہ اللہ ہمارے قدموں کو جما دے, ہم پر صبر ڈال دے اور دشمنوں پر غلبہ ڈال دے. بس دعاؤں کے ذریعے وہ کام آسان ہوئے. فہزموہم باسم اللہ, اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی. اور وقتل داوود جالوتا, ایک گمنام سپاہی بکریاں چرانے والا وہ ایسے مارکے میں سامنے ابھرا کہ جالوت نے تالوت کو قتل کر دیا جو دشمن فوج کا سردار تھا. اور یہ تھا وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے ابھرنے کا. اس وقت تک ابھی وہ نبی نہیں بنے ہوئے تھے, ایک ادنا درجے کے سپاہی تھے. لیکن انسانوں میں جب کوالٹیز ہوتی ہیں تو بعض دفعہ جب کہیں مشکل آتی ہے تو کئی گمنام لوگ سامنے آ جاتے ہیں. وہ اتنے اعلیٰ کام کرتے ہیں کہ بڑے بڑے ناکاموں والے جو ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں. وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, جو تالوت تھے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد کے ساتھ کر دیا, اس طرح وہ بادشاہت میں بھی شریک ہو گئے. بہادری تو تھی, حکمت سے مراد نبوت بھی بات میں مل گئی. اور علمہ مما یشاء, اللہ نے ان کو وہ کچھ سکھا دیا جو چاہا. زرہ بنانے کا ان کو فن دیا. اور اس طرح سے سورت پارے کے آخر میں بتا دیا کہ جنگوں کا مقصد کیا ہے, کہ اللہ بیکار چیزوں کو اٹھا کے پھینکواتا ہے اور اعلیٰ چیزیں رکھتا ہے. اگر اللہ ایسا نہ کرتا تو زمین گندے مندے لوگوں سے بھر جاتی. اور تلک آیات اللہ نتلوہ علیک بالحق وانک لمن المرسلین, یہ ہے اللہ کی آیتیں جو ہم آپ پر سچ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور آپ بے شک مرسلین میں سے ہیں. اتنی مخالفت جو آپ کی ہو رہی ہے, اسے یہ نہ سوچیں کہ آپ خطی پر ہیں. تو پچھلی قوموں کی قصے سنا کر خاص طور پہ اس بات کو ثابت کر دیا گیا کہ آپ واقعی نبی ہیں. تو یہاں پہ دوسرا پارا پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ عمل کی توفیق دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر
الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو الحمد لله آج کا رب ہمارے پاس بہت سارے لیسنز لے کر آیا تھا اور ہم نے بہت کچھ اسے ڈیفینیٹلی سیکھا ہوگا. یس, آپ لوگ بھی سب شیئر کریں کہ آپ نے کیا سیکھا. مجھے تو وہ ایگزامپل دیکھ کر ایک ریمائنڈر بڑا اچھا لگا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کھیتی کیوں کہا, اور جو دوسرے جتنے بھی نام دنیا رکھتی ہے اور ان سب کے اندر کوئی ایسا میسج نہیں ہے بلکہ ایک فاؤل میسج ہی چھپا ہوا ہے. یس, جی عورت ایز کھیتی واز ویری گڈ ریمائنڈر. جی بالکل, یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات بہت سارے لوگ دین پر چلتے ہوئے ایسا فیل کرتے ہیں کہ نہیں, جو اسلام ہمیں پریزنٹ کرتا ہے وہ بڑا ٹھیک ہی چیز ہے اور باقی جو دوسرا سب کچھ ہے بڑا اچھا اور فینٹسٹک لگتا ہے ہمیں, جبکہ وہ ایکچولی بہت ہی خراب نام یا خراب ایک آئیڈینٹی ہے, خراب ایکسپلینیشن ہے جو کہ دنیا پھر سجیسٹ کرتی ہے. یس جی, تو آپ لوگوں نے اور کیا سیکھا آج کے اس روب سے؟ آپ سب لوگوں نے کیا سیکھا اس کے علاوہ؟ اور ایک اور بات بھی, جیسے ہم اس روب سے دیکھیں, مشکل حالات میں بھی اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے, shows a commitment from man towards a woman. You have to buy your land where as a flower, butterfly, etc. freely available. Ji bilkul bilkul, it shows a commitment from man towards a man. ye cheez hame ye sikhati hai. Aur fir aap dekhiye ki jab ye aakhir ki ayat mein bhi humne dekha to usse kya aapko message mila ki ek aam ka shakhs bas Allah taala ki darshai dekhi unko ehsaan ki aur unko itna bada martaba de diya. اور ہم اگر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کے بارے میں پتہ نا کہ یہ قرآن بہت سارے لوگوں کو اونچائی پر پہنچاتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے رکھیں جنہیں اس قرآن کی وجہ سے جانا جائے, اس قرآن کی وجہ سے پہچانا جائے, اور اسی قرآن کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بلندیاں ملیں. آمین. اور قرآن کو صرف برکت کے لیے بٹ آلسو ایز ہدایتی کتاب لیں. جی بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ آور سنہ ٹو گو تھرو دا مسائل آف طلاق بیفور ویڈنگ, سو مینی اینٹر دس انسٹیٹیوشن ود آؤٹ اے ہینڈل ریسیٹ. جی بالکل. اور دوسری بات یہ بھی کہ جو رشتے ٹوٹتے ہیں وہ کتنے ڈفرنٹ طریقے سے ٹوٹتے ہیں. ہمارے دین نے تو کتنی زیادہ ہمیں رخصت دی ہے, کیونکہ اسلام کے اندر یہ ٹوٹنا پسندیدہ نہیں ہے. تو ہمارے بھی کتنا, اور میرجز بہت اچھے نہیں جاتے اور اس طریقے سے الگ ہو جاتے ہیں, تو وہ چیز بھی سمجھ میں آنا بہت ضروری ہے تاکہ بہت سارے لوگوں کو یعنی کوئی خیر مل سکتی ہو اس سے. صبر, نماز سے ہر مشکل وقت میں حکمت حاصل کرنی ہے, بالکل ٹھیک. اور لیڈرشپ اسکلز ود علم, بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا کہ علم کی وجہ سے لیڈرشپ اسکلز آتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ سے بھی پھر انسان کو چوز کرتے ہیں. انسان کے جینے کا مقصد سکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور الانگ ود ایجوکیشن وی ہیو ٹو ایکوائر حکمت ان ادر کوالٹی سو دیٹ وی میک آر سیلف کیپیبل ٹو ورک فار دین. جی بالکل صحیح آپ نے بھی لکھا کہ انسان کو حکمت دیانی چاہیے. دس برنگس لیڈرشپ, صحیح. اور سبحان اللہ, اسلام کا حسن زندگی کے ہر معاملے میں, صحیح بالکل صحیح. یہ بھی ہمیں بتایا نا کہ مشکل حالات میں کون سی ایسی عبادت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دھیان دیا, یہ بتائیں. جیسے ہم نے طلاق کا ٹاپک پڑھا تو بیچ کی آیات میں, یعنی آیات کے درمیان میں کس چیز کی طرف دھیان دیں گے؟ نماز. اور نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مصروف ہو جائیں یا کوئی سولوشن تلاش کریں کسی چیز کا, تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ ہمیں نماز سب سے پہلا سولوشن نظر آنا چاہیے. یس, ایک تو اس کی امپورٹینس بھی کہ کتنے آپ بزی ہو, کتنے پریشان ہو, اس کو نہیں آپ نے مس کرنا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایکچولی ایک وہ وے آؤٹ ہے جس سے آسانی ہو سکتی ہے. ہر مشکل پریشانی کا حل ہے جی, ہر حال میں پڑھنی ہے نماز اور صبر, دعا, بالکل صحیح. الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ویسا کہہ لیتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آپ کی ڈیفیکلٹ ورڈز کی ریویو کر لیتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ٹائم ہے, تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نیچے آپ لوگ ریڈی ہوں گے. جی, آئے نمبر 232 سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 232 سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں ابھی یہاں سے. اور جیسے پہلا ورڈ دیکھیں, تعبلوہن, تو اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ تعبلوہن, بالکل جی, تعبلوہن کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا؟ تم روکو انہیں. جی, تم روکو انہیں, ٹھیک ہے, تعبلوہن, تم روکو انہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ اس میں یہ بھی بتائیے, تراوو کا کیا مطلب ہے؟ تراوو, یہ ایکچولی ورڈ بہت کامن ہے لیکن آف کورس اس میں ڈفرنس ایسی میننگز میں آ جاتا ہے. وہ لکھیں باقی سب کہاں پر ہیں آپ لوگ لکھتے ہیں ابھی ریڈی نہیں تھے فورن سے ورڈ میننگ کے لیے. ہاں, وہ باہم رضامند ہو جائیں. جی بالکل, راضی ہو جائیں آپس میں, تو یہ بھی ہمیں سمجھ میں آئیں گے, ٹھیک ہے. ناؤ اس سے آگے چلیں, جی اوکے, نا ان شاء اللہ ہم واپس کرتے ہیں 233 کے اوپر آ جاتے ہیں. 233 آیت, اور اس کے اندر تستبیعو,
بدلیں گے
جی چند دودھ پلاؤ. گڈ ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے آ جائیں. اس میں نارملی تو ورڈ آتے ہیں کہ ڈفرنٹ رپیٹ ہی ہو رہے ہیں زیادہ تر جو کہ بہت اچھے طریقے سے آتے ہیں, لیکن ڈفرنٹ فارمیشن میں تو اس کی اتنی مشکل نہیں ہے. 236 کے اندر دیکھیں اور اس میں بتائیں المقتر, المقتر اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جی المقتر المقتر کیا ٹرانسلیشن ہے؟ تندرست غریب سب کو ٹھیک ہے. گڈ. اچھا پھر اس کے بعد ان شاء اللہ ایک اور کر لیتے ہم لوگ بیکاز ہمارا ٹائم جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے. جی تو آئی نمبر 239 کے اندر دیکھیں اور یہاں بتائیں رکبانن, رکبانن کیا مطلب؟ یعنی رکبانا یہ کہہ لیں آپ اس کو, رکبانا جی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا سَوَار. گڈ الحمد للہ. ان شاء اللہ بس پھر یہی اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ کہ آپ لوگ اپنے اور سے اپنا ریسائٹ اپنی کمپلیٹ تو کر ہی رہے ہوں گے اور آپ کی شیٹ سے پتہ چلتا بھی ہے کہ کس نے کیا کیا. سو الحمد للہ رب العالمین, جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. تو ان شاء اللہ اب ہم اپنا نیکسٹ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں اور جو کہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے بہت امپورٹنٹ, ایز آلویز ہم اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. ان شاء اللہ ہم شروع کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں چونکہ آپ کو اس وقت ایک ریلیجس ورک شاپ دے رہی ہوں, اگر میں واقعی آپ کو ایک سوشل ایشوز یا قومی مسائل پہ بات کرنے والی بات کرتی تو شاید میں آپ کو اپنے ملک کی ترقی کے کئی یہاں نسخے دے سکتی, لیکن ہمارا چونکہ ٹاپک قرآن, اس کا پھیلانا اس سے ریلیونٹ ہے, تو بات صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہم دین کو بھی کیسے پھیلا سکتے ہیں. ہم تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے کیونکہ ورنہ ہمارا ٹاپک بہت کھل جائے گا. ضرورت تو بہت ہے لیکن آپ سن بھی جائیں گی, ہو سکتا ہے آپ کو سوچ مل جائے اور بیچ بیچ میں کچھ نہ کچھ ٹپس میں آپ کو دیتی ہی رہوں. لیکن بہرحال اگر ہم اس ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ مل گئے, پھر ہم سارے دین کا کام کرنے والے اس ٹیم ورک کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ جب دیندار جڑیں گے نا تو دنیا دار بھی جڑیں گے. اور لکھ لیں, لوگوں کو جوڑنے میں جتنا دینداروں کا ساتھ ہوتا ہے اتنا بے دینوں کا نہیں ہوتا, اور اپوزٹ بھی ہے. امت کو توڑنے میں جتنا دینداروں کا ہاتھ ہے اتنا فاسقوں اور فاجروں کا نہیں ہوتا. تو لہٰذا ٹیم ورک کی ضرورت ہے, اس کے لیے ٹیم بنانی پڑتی ہے. کیسے بنے, ٹیم ورک ہوتا کیا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, تو لکھ لیجئے ٹیم ورک کی, ٹیم اور ٹیم ورک کی تعریف. سپرد کیے گئے کام کو مکمل کرنے کا نام ٹیم ہے اور ٹیم ورک ہے. سپورٹ کرنا کیا ہے انگلش میں, اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو جو کام اسائن کیا گیا, اسائن ٹاسک یا ورک کو فلفل کرنا. سپورٹ کیا گیا کام پورا کرنے کا نام ٹیم ورک ہے. ٹیم میں لوگ دوسرے پر ڈیپینڈ بہت کرتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. گاڑی ہے نا, گاڑی ٹیم ورک سے چلتی ہے. کوئی انجن ہے تو کوئی گیئر ہے تو کوئی کلچ ہے تو کوئی ویلز ہے. کلچ کام کرنا چھوڑ دے وہ 7-8 فٹ کی گاڑی کھڑی ہو جائے گی. ایک چھوٹا سا تار کا دماغ خراب ہو جائے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو گاڑی وہاں پہ رک جائے گی. اپنے خود کام کرنے میں رسک کم ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا سنگل, بس ایک جوڑ ادھر لگایا ہوا ایک ادھر لگایا ہوا, چلو جی موٹر چل رہی ہے. لیکن جب آپ کوئی کمپیوٹرائز چیز لے آتے ہیں تو اس میں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جوڑ کہاں سے کہاں لگا. تو ٹیم ورک کی اہمیت جتنی ہے اتنا یہ سینسٹیو بھی ہے. ٹیم کے لوگ ایک دوسرے پر انحصار بہت کرتے ہیں. جو کام اکیلا بندہ نہیں کر سکتا اس کو ٹیم کی صورت میں کرنا ممکن ہو جاتا ہے. ہر بندے کا حصہ برابر ہوتا ہے, چاہے وہ چھوٹا کام کرے یا بڑا. یہ جملے لکھیں اور آپ سب نے اس کے اوپر ایک ایسا ہینڈ آؤٹ تیار کرنا ہے جو آپ کی ہینڈ بک بن جائے. یعنی آپ سب نے اگلی کلاس میں ٹیم ورک, ٹیم, ٹیم سے ریلیونٹ جو باتیں آپ سمجھے ہیں نا, اس کو خوبصورت قسم کے ہینڈ آؤٹ میں اپنے ہاتھوں سے بے شک لکھ کے لائیں یا جیسے بھی لکھیں اس کو لا کے دکھانا ہے. اور یقین کریں آج اگر اس موضوع پہ ہم نے بات سمجھ لینا تو آپ کہہ لیں کہ ہم نے اپنے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے. اکیلے جو کام نہیں ہو سکتا اس کو دوسروں کے ساتھ مل کے کرنا ہے. پھر ٹیم ورک جو ہوتا ہے نا اس میں فائدہ سب کا مشترک ہوتا ہے اور نقصان بھی مشترک ہوتا ہے. ٹیم کا کوئی بندہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ لوگوں کو دکھتے ہیں کچھ نہیں دکھتے. کچھ کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے واہ کیا آنریبل جاب ہے, اور کچھ کی جاب ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر کوئی رشک نہیں کر سکتا بلکہ وہ چھپتے ہیں. مثال دیتی ہوں بلڈنگ کی. جس گھر میں جس بلڈنگ میں اس وقت ہم موجود ہیں اللہ کی توفیق سے, باہر روڈ سے آپ دیکھیں تو آپ کو کیا دکھے گا؟ آپ کو اس طرف کا فرنٹ اور اوپر کھڑکیاں دکھیں گی, ایسی ہے نا؟ لیکن کیا ہم میں سے کسی کو اس بلڈنگ کی بنیادیں دکھ رہی ہیں؟ ہے ہی نہیں, دکھی نہیں. ہم میں سے کوئی کہ ہے ہی نہیں, میرا خیال ہے ادھر ہے ہی کوئی نہیں بنیاد. اب اگر بنیاد اپنی جگہ سے ہلے کہ کیا ہو گیا, اتنے سالوں سے میرے اوپر اتنا بوجھ لاتا ہوا, آج تک میرا تو کبھی ذکر ہی نہیں ہوا. بنیادیں کبھی نہیں بدلتی, یاد رکھیے. حتیٰ کہ اللہ کا گھر ہے دنیا میں, اس کی بھی بنیادیں نہیں بدلی گئی. اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں سے بنوایا تھا, پھر آدم علیہ السلام سے, پھر حضرت شیث سے. شیث کے بعد طوفان نوح جب آیا تھا تو اس میں خانہ کعبہ کا اوپر کا حصہ ختم ہو گیا تھا, پانی میں بہ گیا. پھر کچھ عرصہ تک خانہ کعبہ کا ظاہری وجود دنیا میں نہیں تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو چنا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. يَرْفَعُ کا لفظ بتاتا ہے کہ انہی بنیادوں پہ اٹھایا. اور پڑھ کے دیکھیے البدایہ النہایہ میں بڑا دلچسپ واقعہ ملتا ہے کہ جب تاریخ پتا تھا کہ بناؤں کہاں, اللہ نے کیسے ان بنیادوں کی خبر کی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی اوپر کی بلڈنگ جو تھی یہ سیلابوں میں بہ گئی. پھر اس وقت بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بادل بھیجا, وہ بادل گھومتا گھامتا بالکل ایک خاص جگہ پہ آ گیا. پھر اس کے نیچے جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے بنیادیں ملی. بنیادیں کبھی نہیں مٹتی. دعا کریں اللہ ہمیں دین کی بنیادوں میں ڈال لیں. اور اس دور میں 19 اور 20th سینچری, جس وقت 2011-10 ہمارے چل رہے ہیں, اس وقت جو دین کا کام کرے گا یہ دوبارہ بنیادوں کا کام پڑے گا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی دین کی بہار نہ دیکھے, ہم میں سے کوئی سود کو ختم ہوتا نہ دیکھے, ہم میں سے کوئی مسلمانوں کو ورلڈ لیڈر بنتا, سپر پاورز بنتا نہ دیکھے, لیکن اگر ہمارا, میں کہتی ہوں صرف چونچ میں پڑا ہوا پانی جتنا حصہ ڈل گیا نا اس کام میں, اور ہم اس دنیا سے عافیت سے گزر گئے, تو میں کہوں گی اللہ تو جان تیرا دین جانے, میں اپنا حصہ ڈال کے چلی. جیسے حضرت ابراہیم کی آگ کو بجانے کے لیے چڑیا نے چونچ میں پانی بھر کے پھینکا تو دوسروں نے اس کا مذاق اڑایا, تیرے ایک چونچ بھر پانی سے بھلا یہ آگ بجھے گی؟ تو کہتی مجھے کیا, میں تو کل کہہ دوں گی اللہ کو کہ اللہ چونچ اتنی تھی. سورۃ الاعراف میں ہم نے اصحاب سبت کے بارے میں پڑھ چکا, انہوں نے کیا کہا تھا, ما سیرت الا ربی, ہمارے رب کی طرف عذر پیش کر دیں گے کہ ہم نے ان کو روکا تھا کہ یہ نہ کرو دھوکے بازی. نہیں رکے نہ رکے, تو اصل بات یہ کہ ہمیں اس چیز کی ضرورت کو محسوس کر کے اس کی کوشش کو لینا ہے. کچھ اینٹوں نے قربانی دی, بنیادوں میں گئی, کچھ ماتھے پہ سج گئی. کیا بڑی بات ہے, ماتھے والی تو کئی دفعہ بدلی جائیں گی, کھڑکیاں تو ہر 5-6 سال میں بدلی جائیں گی, چھتیں پھر نہیں کر دی جائیں گی. کبھی بھی گلیمرس اور پمپ اینڈ شو والے کام کو صرف کام نہ سمجھیں, وہ بڑا خطرے کا ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے اس وقت, اگر اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹیچر کی چیئر دوسروں سے اونچی ہوتی ہے نا. میں اوپر بیٹھی ہوں, بیٹھے تو ہم سب برابر ہیں, لیکن میں اونچی کرسی پہ ہوں, آپ لوگ نیچے ہیں تھوڑے. خدا نہ خاصا سامنے سے کوئی گولی چلے, کوئی آئے اور ایک دم شوٹنگ کرے, سب سے خطرہ کس کو ہے؟ مجھے خطرہ. آپ تو انشاءاللہ بچ جائیں گے, نیچے جائیں گے. آپ جتنے اوپر ہوتے جاتے ہیں اتنی چوٹیں پڑتی ہیں. کہیں کوئی بدنام ہوتا ہے, کہیں کسی پہ نام آتا ہے, کس کا نام آتا ہے؟ لیڈرز کا نام آتا ہے. دین کا کام وہ لوگ مولوی کو گالی دیتے ہیں, علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو لہٰذا آپ جتنا نمایاں ہوتے جائیں گے اتنا خطروں میں جائیں گے. نمایاں ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ کے اندر اتنا ہی وزن ہو. شخصیت کے اندر جب انسان کی اسٹرانگنیس ہوتی ہے تو فائدہ ہوتا ہے. اس میں ہم الگ بات کریں گے انشاءاللہ کہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. آپ کبھی بھی ہلکے ہلکے وزن کے ساتھ دنیا میں ہلچل نہیں مچا سکتے. پھر اگلی بات نوٹ کیجئے ٹیم ورک یا ٹیم کے سلسلے میں, کہ ٹیم میں ایک دوسرے کی کمزوریاں چھپ جاتی ہیں. جیسے گرتی اینٹ کو بچانے کے لیے ساتھ ہی دوسری اینٹ سہارا دے دیتی ہے, اکیلا بندہ کوئی کام کرے گا نا اس کی کمزوری بہت جلدی ہائی لائٹ ہوگی، لیکن ٹیم میں کئیوں کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کتنی خرابیاں ہیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے سجنے اور پینٹری کے کھانے اور کچن کے اندر کی حالت میں بہت فرق ہوتا ہے، کیونکہ قدر ایک فیکٹ بھی ہے، اصل بات ہے کہ وہ بہت بڑی خرابی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہمیشہ اپنے لوگوں کو ڈانٹیں ان کے سامنے، اور اکیلے میں دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کریں۔ اچھی مائیں کیا ہوتی ہیں؟ اکیلے میں بچوں کو ڈانٹتی ہیں اور دوسروں کے سامنے ان کا اچھا معاملہ، یعنی ایک بیلنس معاملہ ہونا چاہیے۔ تو ٹیم میں ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خامیاں چھپ جاتی ہیں۔ پھر ٹیم ورک، ٹیم میں ایک اور چیز ہے اور وہ کیا ہے کہ رازداری کا بہت سیریس قسم کا نظام قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی ٹیم بڑی ہوتی جاتی ہے نا، اتنا راز فاش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور ٹیم ورک یا ٹیم سے ریلیونٹ بات کہ ٹیم جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، یہ بڑا بہت ہی قیمتی بات ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا نا، تو امید ہے کہ زندگی بھر انشاءاللہ اس چیز مثال کو سامنے رکھیں گے۔ ٹیم جتنی چھوٹی ہوتی ہے نا، اس کو باہر سے خطرے زیادہ ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے ابھرنے پہ، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ چار لوگ بڑھ گئے۔ میں نے سیرت کا مدنی دور شروع کروایا ہوا ایک کلاس میں، مجھے وہ مثال یاد آ گئی کہ اسد بن زرارہ مدینہ میں آ گئے ہیں، کیا ہو گیا ان کو، کیا ہو رہا ہے، یہ سعد بن معاذ مسلمان ہو گئے ہیں، یہ سعد مسلمان ہو گئے۔ چھوٹی ٹیم کو باہر سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن جتنی ٹیم بڑی ہوتی جاتی ہے، اس کو اندر سے خطرے لاحق ہو جاتے ہیں، آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، آپس میں رسا کشی شروع ہو جاتی ہے، عہدوں کی جنگ، صدارت کی بات، کرسیوں کی بات، میرا عہدہ، میری عہدہ۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو روٹی نہیں پکانی آتی؟ آپ دیکھیں کہ روٹی جب آپ گول کر کے جھاڑتے ہیں، اس کو چھوٹی سی روٹی ہوتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے، آپ روٹی بہت سیکیور ہوتی ہے۔ جتنی آپ روٹی بڑی کرتے جاتے ہیں، پتلی کرتے جائیں، پھلکا ایپل کرتے جائیں، کیا ہوگا، اندر سے جڑے گا۔ یہ آپ کا میرا جو ہاتھ جھاڑنے کا روٹی کا انداز ہے نا، کچھ لوگ ہتھیلیوں سے روٹی جھاڑتے ہیں، کچھ انگلیوں سے جھاڑتے ہیں، روٹی ہمیشہ ان سے انگلیوں سے۔ میرا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے، جو لوگ اندر زور زیادہ دیتے ہیں نا، ان کی روٹی ظاہر ہے کہ اندر سے ٹوٹ پتلی ہوگی، اور آپ جھاڑتے جائیں جھاڑتے جائیں، نہ پکائیں، ایسی کھیلنے جا کے ایکٹیو آج کریں یہ ایکٹیویٹی۔ جتنی روٹی آپ بڑی کرتے ہیں نا، ہمیشہ روٹی اندر سے ٹوٹے گی، الا یہ کہ کہیں کوئی چیز موٹی پھنس گئی، کچھ ہو گیا، ہاتھ جہاں ہاتھ زور کا پڑ گیا وہاں سے پتلی ہو جائے گی۔ روٹی کی شکل بناتے جائیں، جتنی ٹیم بڑی ہوگی نا، اندر سے ٹوٹے گی۔ تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ وہی بات کہ دیکھا جائے کہ ہاتھ کدھر رکھنا ہے۔ اچھا روٹی پکانے والا کون ہوتا ہے؟ کہ جو پہچانتا ہے کہ کہاں موٹی کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پتلی، اور وہ کیا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو، اس کی جگہ پہ رکھو۔ جیسے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے پانی مانگا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا، سورۃ بقرہ کی آیت 60 ہے، فَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ پتھر پر عصا کو مارو، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹے۔ قد علیما کل ناس مشربہم، یہ لفظ نوٹ کر لیں، قد علیما کل ناس مشربہم، ہر بندے نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ یہ ہے کامیاب ٹیم کا ایک نسخہ، کہ ہر بندے کو خوب اچھی طرح پتا ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو لہذا ٹیم کے اندر اس بات کی بہت ضرورت ہونی چاہیے کہ ٹیم بناتے ہوئے، آپ ایک ماں ہے نا، تو آپ اپنے بچوں کی بھی ایک ٹیم بنا سکتی ہیں، پورا گھر بھی ایک ٹیم ہو سکتا ہے۔ شوہر کا ایک مقام ہے، بیوی کا ایک ہے، بچوں کا اور ہے، بہوؤں کا اور ہے، ہر ایک کو اس کی جگہ دیتے جائیں، انشاءاللہ تعالی سب کچھ اپنی جگہ پہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فیصلے، جب ہم ڈیسیزنز لیتے ہیں نا، تو اس میں ٹیم کے ہر بندے کا اتنا حصہ ہونا چاہیے جتنا کہ اس کا مقام ہے۔ اس کو پھر مثال دوں گی گھر سے، شوہر بیوی ہیں اور بچے بھی ہیں، یہ سارا گھر مل کے ایک ٹیم ہے، لیکن کیا ہر مشورہ بچوں کے سامنے کیا جاتا ہے اور ہر بات میں بچوں کی مرضی مانگی جاتی ہے؟ نہیں۔ اور بعض عقل مند شوہر ہوتے ہیں، وہ بیویوں کو کبھی بھی اپنی اصل پہ نہیں بتاتے، ان کو پتہ ہے، بیویوں کو نہیں بتاتے کہ ہمارے پاس اصل میں کتنا ہے، ورنہ بیویوں نے بلیک میل کرنا ہے جب ان کو کوئی سونے کا سیٹ پسند آئے گا۔ اسی طرح یہ اس عمل پہ بیویاں تو بہت ہی عمل کرتی ہیں، وہ تو شوہروں کو نہیں بتاتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی کام ہو، اینڈ پہ پروڈکٹ جس کو آپ کہہ لیں اپنی زبان میں, تو اس میں پوری ٹیم کا نام رکھنا چاہیے کہ جی یہ ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے, ماشاءاللہ یہ ہمارا گھر ہے, یہ ہمارا قوم ہے, یہ ہمارا ادارہ ہے, یہ ہماری ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اس چیز میں اپنا حصہ محسوس ہوتا ہے اور وہ اس کو رکھتے ہیں. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ٹیم ورک جب ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ ناراض ضرور ہوتے ہیں, اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو افسر نما ہوتے ہیں. بھائی عامر بننا, الف والا عین والا نہیں, عامر یعنی ڈکٹیٹر بننا تو بہت اچھا ہے, کرو یہ کرو, پوچھو نہیں, کیوں پوچھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو. ایک ہے آپ نے جو کہہ دیا کر دیا, کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس کے بعد اب دوسری طرف آ گیا کہ مشورہ یا کسی کا فیصلہ یا کسی کی بات, تو جو ذرا حاکمانہ سوچ رکھتے ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ ہماری تو کوئی اتنی امپورٹینس نہیں رہی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ لوگ پھر سائیکولوجیکلی مریض بن جاتے ہیں اور خوف کا شکار ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے ایک اور بھی خوف ہوتا ہے, اور وہ کیا کہ ہماری کی طرح ایک دوسرا نہ نمایاں ہو جائے. جس کام پہ ہم جو لگے ہیں ہماری تو جی جارہ داری ہے, میں تو اتنے سال سے یہ کام کر رہی ہوں, اب کوئی اور کیسے آ جائے. کسی کارآمد کام پہ کبھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جسم نے اس کی ایک مثال ہمیں سمجھائی, اور وہ کیا ہے؟ بلڈ سرکولیشن. آپ میں سے جس کو سائنس سے تھوڑی سی دلچسپی ہے ان کو مزہ آئے گا اس بات سے. ہمارے جسم میں بلڈ ہر وقت بنتا رہتا ہے, پھر وہ بلڈ جسم میں گھومتا ہے, پھر بیماریاں جسم کی خون میں داخل ہوتی ہیں, یہ انرجی کا سو, یعنی بلڈ ایسے ہی ہمارے جسم میں جیسے ہمارے کچن میں ڈرینیج ہے, جو بھی آپ مثلا سمجھیں کہ پمپنگ ہوتی ہے جسم میں. اب ہوتا ہے کہ ہمارا پرانا خون جو ہوتا ہے نا, جو گندا ہوتا ہے, فطرت نے ایسا خوبصورت نظام کیا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جسم سے نکل جاتا ہے. عورتوں کا تو پیریڈس کی صورت میں ہر ماہ نکلتا ہے, اسی لیے عورتوں کا جسم نرم ہوتا ہے. مردوں کا نکلتا نہیں, ان کا وہی جسم میں کچھ اور کیمیکل انالیسس سے گزر کے جسم میں سختی, بالوں, ہڈیوں کے جسم, مردوں کے جسم عموماً سخت ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہ کہ ان کا وہ خون جسم میں, جس کو آپ کہہ لیں کہ دوبارہ اسی کو صاف کر کے آپ ڈال دیتے, فلٹر ہو کے ڈل جاتا ہے. جب تک جسم کو نیا خون نہیں دیں گے نا, آپ کا جسم ہیلدی نہیں ہوگا. آپ نے میں کبھی سنی یہ بات کہ فلاں بیمار تھا, پھر اس کے جسم سے سارا خون نکال کے نیا خون ڈالا گیا؟ ہر ٹیم کو نئے خون کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر پچھلے 20 سال سے اپنا گھر چلا رہی ہیں نا آسان طریقے سے, اب لائیے نیا خون. بیٹیوں کو موقع دیں, بہوؤں کو موقع دیں. خراب کریں گی نا, ایک وقت آئے گا ٹھیک کریں گی. ایک موقع آئے گا کہ جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دوسری طرف لے جائیں گی, تو انشاءاللہ مشکل بہت ہوتا ہے. یہاں ایک اور چیز لکھ لے کہ ٹیم کے اندر کسی دوسرے کو ایڈجسٹ کروانا, پزل, چھوٹے چھوٹے پزل مل کے ایک چیز بنتی ہے نا. اس طرح ہماری زندگی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مل کے بنی ہوئی ہے. آپ قرآن کی طرف اب آئی ہیں, حالانکہ اس سے پہلے آپ کی زندگی پوری مکمل تھی. پزل لگے ہوئے تھے, یہ بچوں کا ٹائم ہے, یہ وقت ہے. اب اس میں آپ نے ایک چھوٹا ٹکڑا قرآن کے اس کورس کا لگانا ہے, تو ایڈجسٹمنٹ تو مشکل ہوتی ہے. اسی طرح نئے آنے والوں کو ویلکم کہنا چاہیے. یہ خرابی ٹیم ورک کے راستے میں جو بہت رکاوٹ بنتی ہے لوگوں کے لیے, وہ کیا ہے کہ ہر نئے آنے والے کو ٹکنے نہیں دیتے. یہ جملہ سنا ہوا ہے, ٹکنے؟ لیکن بہت ہی لوگ عموماً بولتے ہیں نا کہ فلاں تو کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتا, لیگ پولنگ. یہ بہت ہی زیادہ نا سمجھی کی بات ہوتی ہے. کبھی وہ کام جو آپ کر رہے تھے کوئی دوسرا کرنے آ جائے, تو آپ سوچا کریں کہ یہ میرے پاس ایک صدقہ جاریہ کمانے کا موقع آ گیا, اب میں اس کو وہ ساری ٹپس بتاؤں گی جو میں نے پچھلے 10 سال میں کام کر کے سیکھی ہیں. آپ کا صدقہ جاریہ بنے گا, بات کرتے اچھا دیکھتے ہیں اب کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ کمپیٹیٹر بنے, کنٹریبیوٹر بنے. کنٹریبیوٹ کریں, اپنا حصہ ڈال دیں, سکھائیے. بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کسی کو بھی ٹیم بنانے کا؟ آپ پہلے اس کو غلط کام کرنے دیں, چھوٹے چھوٹے سلوٹس میں تجربہ کرائیں. روٹی ہے نا, کو بیٹا پکاؤ میں کھاؤں گی. اور میں نے دیکھا جس پیار سے باپ اپنی بیٹیوں کی ٹوٹی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں نا, اللہ اکبر, کھاتے پھر سے تعریف بھی کرتے ہیں, اور یقین کریں پھر اس سے جو کانفیڈینس ڈیولپ ہوتا ہے. آپ دیکھیں اکثر بیٹیوں کی باپوں سے بہت بنتی ہے. ماں سے کیوں نہیں بنتی؟ ٹیم ورک نہ ہونے کی وجہ سے. ماں نہ چاہتے ہوئے, مانے کہ نہ مانے, سچی بات ہے کچھ حقیقتیں ماننی بڑی مشکل ہوتی ہیں, لیکن بعض دفعہ مائیں خود اپنی بیٹیوں کو اپنی کمپیٹیٹر سوچنے لگ جاتی ہیں. کرنے دیں غلط, ایک دفعہ کر دیں, پھر جب وہ غلطی ہوگی نا پھر بتائیں. ہم بعض دفعہ کر اگلے کی سراسر حمایت رہے ہوتے ہیں, لیکن اگلا ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے. اس میں بھی کمی ہے ہمارے اندر کہ ہمیں ایک ٹیم ڈیولپ کرنی نہیں آتی. تو بہرحال ہر بندہ اپنے حالات کے مطابق چیزوں کو لے جاتا ہے اور کام کرتا ہے. پھر اس طرح آپ ایک اور چیز اس بارے میں نوٹ کر لیجئے اور وہ کیا ہے کہ ٹیم ورک کے لیے وسعت نظری کی بہت ضرورت ہوتی ہے. براڈ مائنڈیڈ ہونا, آپٹمسٹک ہوں, روشن خیال ہوں, بڑی بات سوچے, رسک لینے کے لیے تیار ہوں. گھٹن جہاں ہوگی نا اور سخت کنٹرول ہوگا وہاں ٹیم نہیں بنتی. بعض بہویں صرف اس لیے ساسوں سے الگ ہو جاتی ہیں کہ گھر کا ماحول بڑا گھٹن والا. بعض گھر صرف اس لیے ٹوٹتے ہیں شوہر بیوی کے کہ ساس اور بہو کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. تو ضرورت کے کھلا پن, براڈ مائنڈیڈ. دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں نا, وہی بات کی تصویر ٹھیک کر لو تو دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو جائے گا. بالکل اپنے آپ کو اس طرح سے کھول کے رکھیے کہ اصل چیز کام پہ رہے, شخصیت پہ نہ رہے. اسی طرح ایک اور چیز اور وہ کیا ہے کہ جہاں ٹیم ورک ہوتا ہے نا وہاں ریسورسز آپ کہہ لیجئے, ذرائع. ٹیم ورک میں آپ کہہ لیں کہ خرچہ کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے. ریسورسز میکسیمم یوز ہوتے ہیں. مثلا دیکھیے گھر کے 10 لوگ ہیں, 10 لوگ 4 جگہ کھانا پکائیں تو اس کا خرچہ لکھ لیں, اور 10 کا کھانا ایک جگہ پک جائے تو خرچہ شاید آدھے سے بھی کم ہوگا. ریسورسز تھوڑے, لوگ زیادہ. اور اسلام کا ایک عجیب مزاج رہا ہے ہر دور میں, اور خاص طور پہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو دیکھ لیجئے. کیا تھے ریسورسز؟ کچھ بھی تو نہیں. ایک ابو بکر تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کر لیا. مکہ سے مدینہ گئے تھے تو کتنے کو تھے ریسورسز؟ کبھی بھی زیادہ نہیں ہوئے اسلام کے پاس. یا آج کہتے ہیں آپ کے جی ہمارے پاس اٹامک انرجی نہیں, کچھ نہیں, وہ کبھی بھی نہیں ہوئی. ہاں, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, وہ تو ایک مٹھی بھر پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ بلٹ والی طاقت ڈال دیتا ہے. تو لہٰذا اس قسم کے کام جو ہوتے ہیں وہ انسان کی افادیت کو بڑھا دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے دل میں ایک کوشچن آنا چاہیے کہ ٹیم کی ضرورت کب پڑتی ہے. مثلا آپ میں سے ہر ایک اپنے حالات کے مطابق میری باتیں سن رہا ہوگا, تو آپ سوچیے کہ مجھے ٹیم کی ضرورت ہے کہ نہیں. بس کو پتہ ہی نہیں ہوتا, سچی جو بات ہے, کیونکہ ہم نے نہ یہ باتیں کبھی سنی نہ پڑھی. ہم سوچتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں, حالانکہ یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو بھی حل کرتی ہیں. یعنی میں آپ کو اب کچھ سپوز چیزیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے لکھاتی ہوں کہ ٹیم کی ضرورت کہاں پڑتی ہے. نمبر ایک, افراد خانہ یا گھر کے لوگ یا ادارے کے لوگ, اسکول کے لوگ, بینک کے لوگ, جہاں بھی آپ رہتے ہیں, وہ لوگ آپس میں کھچے کھچے رہتے ہیں. نمبر ایک, یہ اس بات کا سمٹم ہے کہ آپ کو ٹیم کی ضرورت ہے, ٹیم ورک یا ٹیم بننے کی ضرورت ہے. دوسری چیز, جہاں اخراجات پورے نہ ہو رہے ہوں, خرچے کرو نہ رو رہے ہیں, خرچہ پورا نہیں ہوتا. کوئی ادارہ چلا رہے تو آپ کہتے ہیں فنڈ ہی نہیں پورے ہوتے, ہاں ملک چلا رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہمارے ملک میں پیسے ہی کوئی نہیں, تو ہم ان کی سڑکیں کہاں سے بنائیں. تو آپ پھر فیل کریں کہ آپ کو ٹیم ورک کی ضرورت ہے. کیسے؟ بس یہ آخری مثال کو آپ ایک ملک کے فنڈز کی کمی کی بات کرتے ہیں, تو آپ چیک کریں کہ کیا ٹیلی فون کی پائپیں بچھانے والے اور بجلی کی پائپیں بچھانے والے دو ڈفرینٹ ٹائم پہ سڑکیں کھوتے ہیں. تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے نہیں, ان دونوں کو بلاؤ, ایک ٹیم بناؤ, اور بابڈا کو بھی بلاؤ اور سوئی گیس والوں کو بناؤ, اور انہیں کہو کہ دیکھو اس علاقے میں پیپلس کالونی میں سڑک ڈالنی ہے پائپیں, ایک وقت میں ڈالو. کیوں؟ کہ اس سے سڑک ایک دفعہ بن کے دوبارہ کھودنے کا جو وقت ہے وہ پیسہ بچے اور ہماری مالیت کم ہو جائے. ٹھیک. اسی طرح کبھی آپ نے غور کیا, مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے اور آپ کو بھی شاید کبھی ہوتی ہوگی, کہ آخر وجہ کیا ہمارے دینداروں کے خرچے پورے کیوں نہیں ہوتے؟ اندر بیٹھ کے دیکھ لیں, وجہ یہی ہے, ٹیم ورک نہیں ہے. ہم ریسورسز کو صحیح استعمال نہیں کر پاتے, ہمارے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں, ہماری پلاننگ بہت تھوڑی ہوتی ہیں. ایسی ذہنوں میں باتیں آتی رہتی ہیں نا لوگوں سے سن سنا کے. تو کسی کی بات ذہن میں تھی اور میں نے کہیں ایک بڑا ایموشنل جملہ پڑھا کسی کے قرض کے بارے میں, کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمیں مجبوراً یہ کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ ہم بینک سے قرضہ لے لیں اور سود پہ قرضہ لے لیں. میں نے بہت بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا آخر اللہ تو وہی ہے جو بدر میں بھی تھا, اللہ تو وہی ہے جو احد میں بھی ہے, اور اللہ تو وہی ہے جو ہر دور میں مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. وجہ کیا؟ پھر وہ جب بندہ سوچتا ہے نا تو اس کو وجوہات سمجھ آتی ہیں. تو میرے دل میں آیا کہ اگر ہم تھوڑا سا اپنی پالیسیز پہ غور کر لیں, مثال اپنی لیں, چھوڑیں دوسروں کو, واللہ ہی آپ سب تو اس وقت جو آپ کی کلاس ہے ان کو تو میں اس ادارے کی ہوسٹ کلاس کہتی ہوں, کہ جو بھی جتنے بھی آتے جائیں گے لیکن جو پہلی سبیل الجنہ کا مقام ہے انشاءاللہ وہ تو بن گیا آپ کا، کیونکہ آپ تو بنیادوں میں پڑ گئے. پالیسیز کتنی میٹر کرتی ہیں، ہم اپنے ٹیم ورک کے سلسلے سے کیسے اخراجات کم کر سکتے ہیں، کیسے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ہم اس کی منہ بولتی کئی مثالیں دے سکتے ہیں آپ لوگوں کو. میں نے کہا فلاں اتنا جو کہہ رہے ہیں، 3 ماہ کے لیے مینجمنٹ دے دیں کسی ایسے بندے کو جس کو کام کرنا آتا ہے یا اس کو جگہ کا استعمال کرنا آتا ہے. میرا خیال ہے کہ کئی ملینز کا قرضہ جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے. تبدیلی ہمیشہ مستقل عمل سے آتی ہے، کیونکہ جو بیج لگائیں گے اس کو کاٹنا بھی ہے. میں نے کیا کرنا اتنی رونقوں میلوں کو، میرے سامنے 200 لوگ آ گئے، واٹ نیکسٹ، کل میں چلی گئی دنیا سے. میں نے انہوں نے مجھے کیا دیا؟ ٹیم ورک کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ یہ کام ہوتے ہیں، اس سے ریسورسز کم ہوتے ہیں. اس لیے ٹیم ورک کے لیے انسان کے پاس ایک پلان بھی ہونا چاہیے. یہ بھی ایک نوٹ کیجئے، ٹیم بن جائے کرنا کیا یہ نہیں پتا، پلان بہت ضروری ہے. جب پلان نہیں ہوتے نا تو آہستہ آہستہ پوری ٹیم جھڑ جاتی ہے. اچھا، ٹیم کی عموماً 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک رسمی ٹیم بنتی ہے، ایک غیر رسمی بنتی ہے. غیر رسمی جو ہوتی ہے نا، وہ ہم جہاں 4 لوگ بیٹھے ٹیم بن گئے، بھائی چلو آج ایسا کرتے ہیں کہ سارے مل کے ونڈوز صاف کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے آپ بیٹھے بیٹھے ڈیسائیڈ، ایک بندہ آپ سے کراتا ہے چلو تم یہ شیشے کرو میں وہ کروں، 25-30 لوگ ملیں سارے شیشے صاف ہو جائیں گے. یہ غیر رسمی ٹیمیں ہوتی ہیں، اس میں اسپرٹ ہو تو کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو رسمی ٹیمیں ہوتی ہیں ان کے اندر پھر پلاننگ بہت، کئی سالوں کی الیکشن ہوتے ہیں، اس کو الیکٹ کرنا ہے، یہ اس مرحلے سے اترا، اس سے اترا، اس کے اندر گیا اور ان سے یہ کام کرنا ہوتا ہے. ٹیم کے لوگوں میں عموماً کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی جس کو میں کہتی ہوں دا موسٹ ون، مقصد دیکھو. یہ چیز تو آپ اپنی جو ایکٹیویٹی ہوگی نا اس میں بہت بڑی کر کے لکھیے گا. ہمیشہ لوگوں کو مقصد ساتھ جوڑتا ہے. آپ کہیں گے مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں بھائی ہم سب دین کا کام کر رہے ہیں. مثال ہے کیا، آپ دیکھیں کہ ہر مسجد، ہر مدرسہ، ہر اسلام کا کام کرنے والا، مثلاً جیسے کچھ لوگ دعویٰ ورک کر رہے ہیں، کچھ نیو مسلمز کو کنورٹ کروانے میں مدد دے رہے ہیں، کچھ عورتوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو کیا یہ سب چھوڑ کے ایک جگہ آ جائیں؟ نہیں. مقصد جو دین کے نام پہ لوگوں کو جوڑے گا نا، ہی کلمۃ اللہ العلیٰ. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے، سورۃ صف میں بھی اس کا مفہوم آتا ہے، سورۃ انفال میں بھی، کئی جگہ یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. میں بچوں کو پڑھا کے اللہ کا کلمہ بلند کر لوں گی تو میں وہ کروں گی انشاءاللہ. آپ بڑوں کو پڑھا کے اللہ کے کلمے کو بلند کر دیں تو ہم دونوں ایک ہی ٹیم ہیں، ہم ایک لیول پہ آ کے مل جائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے نوش کاتی ہے، میں نوش لوگوں کو اسلام کا پیغام دے کے اللہ کے کلمے کو بلند کروں گی، تو انشاءاللہ ہم سب مختلف ناموں سے رہے، ہمارا نام نور القرآن ہو، آپ کا نام نور الخدا ہو، آپ کا نام جو ہے وہ کوئی برکت ہو، کوئی رحمت ہو، کچھ ہو، آپ ایک ہی ہوں گے انشاءاللہ. یہ تو پلیٹ فارم ہوتے ہیں. پوری دنیا کی آرگنائزیشنز کیا ایک بن سکتی ہیں؟ از اٹ پاسبل؟ اللہ تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بانٹ دیا تاکہ تم کام کرو. مقصد دیکھو. اب دین کا کام کرتے ہوئے مقصد پھر فرق کیسے ہوتے ہیں؟ مقصد فرق کب ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے نام کی بلندی سے زیادہ اپنا نام بلند ہو جائے، اپنا ذاتی مفاد پیارا ہو جائے. بس بس سراسر مفاد پیسے کا ہوتا ہے کام پیسے کے لیے، لیکن یہ شکر ہے ایک ریلیجس جاب مل گئی ہمیں، فرق اتنا ہی ہے. وہاں سے بھی پے ملنی تھی، یہاں سے بھی ملتی ہے. بس اچھا شکر ہے ساتھ جاب بھی مل گئی، ساتھ نماز بھی پڑھا رہے ہیں، ساتھ درس بھی دے رہے ہیں، ساتھ لوگوں کو جمع بھی کر کے درس کر لیتے ہیں. یہ چیز اب ہوگی نا کہ مجھے کرنا ہے یہ کام پیسے کے لیے. پیسے سے مراد پیسہ مقصد نہ ہو، یعنی مقصد کبھی کبھی اس میں پیسہ بن جاتا ہے راستے میں. دوسری ایک چیز جو بعض دفعہ اللہ کے کلمے سے بلندی سے زیادہ اپنا عہدہ بن جاتا ہے، میرا کیا ادھر مقام ہے، مجھے کیا یہاں پروٹوکول ملے گا. اب ظاہر وہ کام دین 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 ہے، لیکن اصل میں وہ آپ کا اپنا عہدہ ہے، عہدہ ہے، عہدہ ہے. پھر اسی طرح بعض دفعہ اس طرح کے بہت سارے لوپ ہولز آ جاتے ہیں دین کا کام کرنے والوں میں. اگر ہم سب چاہتے ہیں نا کہ یہ جگہیں آباد رہیں، تو نصیحت سمجھ لیں، وصیت سمجھ لیں یا ریکویسٹ سمجھ لیں، جب کبھی کوئی فیصلہ کرے اس میں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی بات دیکھے. خارے کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی بات اس وقت، پھر ٹرسٹ بھی کرنا پڑتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کوئی ٹیم بنے گی نا اس کا ایک لیڈر ضرور ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کرو، تم میں سے دو لوگ سفر کبھی نہ کریں، اکیلا بندہ جنگلوں میں راتوں کو تنہائی میں سفر نہ کرے، اس لیے کبھی مجھے پتا چلے نا آپ میں سے کوئی رات کو لیٹ گھر جائے یا آئے یا کہیں جاب سے، تو مجھے بہت ہڑکا ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے، شرم جائز بھی نہیں، شیطان ہے پاس انسان کے، کچھ اور چکار آ سکتا ہے، کچھ بھی، دو بھی نہ کریں، کیونکہ ایک کے دل میں شیطان آ گیا اس کو مار کے اس کے پیسے لے جائے گا، شیطان کوئی نفس کی برائی کروا لے اس سے، کم سے کم تین لوگ، کیونکہ سر میں راتوں کے سفر تھے، جنگلوں میں بھی جاتے تھے، اس سے مراد آپ سمجھ لیں تین لوگ ہوں. آپ نے فرمایا کہ جب بھی کچھ لوگ مل کے سفر کریں تو پھر اس میں سے ایک کو اپنا امام بناؤ، لیڈر. وہ کیسے؟ وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کہاں رکنا ہے، کب کھانا کھانا ہے، سٹاپ اوور کتنے ہوں گے، رات کو ٹریول کرنا ہے کہ دن کو. آج امت اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پڑی رہتی ہے، اس مسئلے پہ نہیں پڑتی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ پھر جو لیڈر کہہ دے اس کو مانو. ایک سفر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا گروہ بھیجا اور اس میں ایک شخص کو کہا کہ تم ان کے اب امیر ہو، اس کو امیر لشکر کہتے ہیں یا امیر کارواں کہہ لے، اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم سب اب اس کی ماننا. راستے میں گئے، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں رکو، رک گئے، کہا درختوں سے لکڑیاں توڑ کے لاؤ، چلے گئے، لے آئے، کوئی بات نہیں، کیونکہ لیڈر ہے، امام ہے، مات تو ماننی پڑتی ہے. کہا اب اس میں آگ لگاؤ، آگ بھی لگا دی، سب نے کرا. کہا اب اس میں کود پڑو، کہا یہ کیسے کریں، اس آگ سے بچنے کے لیے تو ایمان لے کے آئے ہیں، تو آگ میں جانا ہے تو ہم تو نہیں کودیں گے. کہا تمہیں نہیں پتا اللہ کے نبی کی بات کہ تمہیں کہا تھا کہ میری ہر بات ماننا، کہا ہم تو نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، اور کچھ کرا لیں. خیر معاملہ رفع دفع ہوا، واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیس کھلا. آپ نے فرمایا کہ پہلی دو باتیں ٹھیک تھی تمہاری، لیکن اگر تم اس کے کہنے پہ آگ میں کود جاتے تو قیامت تک تم آگ میں رہتے. کیا پتا چلے اس واقعے سے کہ ان نمتات فی المعروف، گناہ اور ثواب، یہ نہیں کہ میری عقل یہ کہتی ہے، تو لیڈر لازمی ہوتا ہے فطرت کے اصول میں. شاید کی مکھی میں لیڈر آپ کو ملے گا، مچھر مکھی میں لیڈر ملے گا، کیونکہ جب کوئی کام کرانے والا نہیں ہوتا تو دوسروں کو کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الحمد لله رب العالمين جی تو ماشاء اللہ آج کا ٹائم مینجمنٹ سیشن کس مین ٹاپک کے گرد گھومایا آج کا ہمارا سیشن؟ آج کے ٹائم مینجمنٹ کے سیشن کو اگر ہم کوئی ٹاپک میں سمرائز کریں تو کیا کہیں گے کہ کس بارے میں سیکھا آج ہم نے؟ جی ٹیم ورک، بالکل الحمدللہ. تو ٹیم ورک کیا ہمارے وقت کو مینج کرنے میں اور ایفیشنٹلی کام کرنے میں ہیلپ کرتا ہے؟ تو کیسے کرتا ہے، یعنی کیا اس کے بینیفٹس ہیں جس سے ہمارے وقت پر اثر پڑتا ہے کہ ہمارا وقت کی یوٹیلائز اچھے طریقے سے ہوتا ہے، ضائع نہیں ہوتا، کم وقت میں زیادہ کام ہو سکتا ہے، تو ہاؤ کم؟ جی بتائیے کہ ٹیم ورک کیسے امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، فرق کیسے پڑتا ہے اس کی وجہ سے؟ کیا آپ دیکھیں گے جب زیادہ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں تو چیزیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں، سارا لوڈ ایک شخص پر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اور پھر انسان اچھا کام تبھی کر پاتا ہے، ٹیم ورک سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. بالکل، کیونکہ ہر شخص کے اندر ڈفرینٹ اسکلز ہیں، ہو سکتا ہے جو کام میرے لیے مشکل تھا وہ اگلے کے لیے آسان ہو، جس کی میں یوز ٹو نہیں ہوں وہ کوئی اور کر سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے. ایوری ون ڈو سم تھنگ مل کر کام کرتے ہیں. جی بالکل، اور ورک از ڈسٹریبیوٹڈ، ریسورسز کم یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کام کو بانٹ لیا جاتا ہے، رسک کم ہو جاتا ہے، رسک بھی کم ہو جاتا ہے. گڈ، یہ سب نے مل کے کیا ہوتا ہے، اور بہت سارے ڈفرینٹ آپ کو آئیڈیاز بھی ملتے ہیں، ہم اسے بہتر ہی بنا سکتے ہیں. پر آپ دیکھیں جب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ اتنا سارا کام ہوتا ہے، تو آپ بتائیے کہ فیلنگز میں سے کیا فیلنگ حاوی آ جاتی ہے ہمارے اوپر؟ کون کون سی فیلنگ ہے جو ہمارے سر پر آ جاتی ہیں, ہمارے پورے جسم پر افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, بتائیے. آپ لوگ تو دیکھتے ہوں گے نا, ہم سبھی گھر میں بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے, اسٹریس, اریٹیشن, فرسٹریشن, اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو چیزیں صحیح ہوتی ہیں وہ بھی خراب ہونے لگ جاتی ہیں, گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے. اب چاہے وہ گھر کا ہو یا کسی انسٹیٹیوٹ میں جہاں بھی ہم کام کر رہے ہوں, تو یو نو ہم اپنا بہتر کام نہیں کر سکتے. یعنی وہ جو آپ دیکھیں کہ جو سکون میں خوشی خوشی کام کرتا ہے انسان, اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. لیکن فرسٹریشن میں بس یہ ہوتا ہے کہ بس ہو جائے, اب جیسے بھی ہو بس ختم ہونا چاہیے, کوالٹی افیکٹ ہو جاتی ہے بالکل. تو مائنڈ ورک ہی نہیں کرتا ٹینشن کے اندر, صحیح بات ہے. اور جب ورک کر رہا ہوتا تو کچھ زیادہ ہی ڈفرنٹ طرح سے کر رہا ہوتا, اور مل کر کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ کیا آپ نے دیکھا, وین وی میک اے پلان دین وی ڈو کوئک, جی بالکل, کیونکہ جب آپ نے اسٹیپس بنا لیے تو وہ دوسروں کو دینے بھی آسان ہے. ایک پلان بنا کے کہ اچھا یہ آپ کا یہ آپ کا, وہ سب کچھ مل کے, تو جیسے ایک پزل ہوتا ہے تو بن کے پھر بہت اچھا آؤٹ کم آ سکتا ہے. اور بتائیے کہ اور کیا فرق پڑتا ہے اس سے, مائنڈ ورک نہیں کرتا, ٹینشن رہتی ہے, اوور ویم ہو جاتے ہیں. جی بالکل بالکل, کام بگڑ جاتے ہیں. تصویر ٹھیک کر لو, نقشہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی صحیح. اور نئے آنے والوں کو ویلکم کرنا چاہیے, یہ سیکھا آپ سے, بالکل ٹھیک ہے, ویری گڈ. کیونکہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو نہیں پسند کرتے کہ وہ آئیں, یا نیو کمرس کو زیادہ تر لوگ اتنا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں, کیا وجہ بن سکتی ہے اس کے پیچھے؟ بنیاد بننا دین کے کام ہے. بالکل جی, بتائیں کہ کیا وجہ بنتی ہے کہ کچھ لوگ نیو کمرس کو نہیں ایکسپٹ کرتے, کہ انسان کو اپنی ایک طرح سے اپنی امپورٹینس کم ہوتی دکھتی ہے نا, کہ جیسے بس میں خود پسندی, بالکل وہ چیز. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں دوسروں کو بھی ٹرین کرنا ہے. اور سچ بات یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کا تو کچھ پتا ہے, کچھ بھی نہیں پتا. اور اگر ہم فوت ہو جائیں تو کیا چھوڑا پیچھے, کچھ نہیں چھوڑیں گے. اگر کسی اور کو اپنی وہ چیز نہیں دی جو ہمارے پاس ہے, اپنی اہمیت کم لگتی ہے. جبکہ ہوتا ہے اصل میں کیا ہے کہ برعکس ہے, انسان جتنا عاجز ہوتا ہے اتنا ہی اوپر اٹھایا جاتا ہے. اور سچائی جاری کے لیے کہنا چاہیے, بالکل صحیح بالکل صحیح. وہ چین کیسے پھر آسانی, آپ دیکھیں کہ ہم بھی جو چیزیں کام کرتے ہیں وہ دوسروں سے سیکھ کے کرتے ہیں. اگر ہمیں کسی نے سیکھنے کا موقع دیا ہوتا تو ہر شخص ایسا نہیں ہوتا جو خود سیلف اسٹڈی کر کے پڑھ سکتا ہو. اکثریت کو کسی کا ہیلپ, کسی کی گائیڈ چاہیے ہوتی ہے مجھ سے, نا, بیکاز دے آر ناٹ سو ٹرینڈ. یہ ایک بہت بڑی ریزن بنتی ہے کہ وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہے. تو اس لیے واقعی یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں ٹرین کریں, ہمیں تھوڑے کام دیں, چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں دیں, لیکن پیچھے نہیں کریں, بلکہ ان کو ساتھ لے کر چلیں. ٹیم ورک میں مقصد سے جڑے رہنا چاہیے, بالکل صحیح آپ نے کہا, گڈ. اور کام آنے والے کو بھی اچھے سے سکھانا چاہیے. جی کام آئے, یعنی اس کو اگر نہیں آتا تو اس کو سکھایا جائے, بالکل. یہ بہت کڑوا گھونٹ ہے, یہ کہنا چاہ رہے آپ, کیا بہت کڑوا گھونٹ ہے یہ بھی بتائیں. کہ الحمدللہ, یعنی یہ لیسن ویسے امید ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ہیلپ فل تھا. اور اس میں کچھ باتیں ایسی تھی جو واقعی مجھے لگا کہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے اندر. کیسے ہم سوچتے ہیں اچھا میرا تو کوئی بڑا رول ہے ہی نہیں اس کام کے اندر, تو پھر دل اچاٹ ہو جائے کہ کوئی میں کیا کروں اس میں, میں نے کرنا ہی کیا ہے نا. ایسا ہوتا ہے, شیطان ہمارے اندر ڈالتا ہے. لیکن ہر کام امپورٹنٹ ہے. اگر ابھی اس سے زیادہ اچھا کیا ہے کہ جب پوری ٹیم کام کر رہی ہے جس کے سب سے کم کام ہے اور وہ پیچھے بیک اینڈ پہ کام کر رہا ہے, مگر اس کا اجر تو پورا مل رہا ہے نا, کیونکہ وہ سب مل کر کام کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے, رائٹ. ٹیم کا ہر ممبر ایکولی امپورٹنٹ ہے, بالکل. نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا سوچ کے کر رہے ہیں. دوسروں کو آگے آنے دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اللہ ہم سب کو. ہاں جی, یہ دینا ایک بڑا کڑوا گھونٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے, صحیح کہا آپ نے, کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے یہ ہارڈ کام. لیکن اگر ہم اپنا یاد رکھیں نا کہ ہمیں بھی تو کوئی آنے نہیں دیتا آگے, پھر اگر یہ سوچ رہتی تو پھر ہم کیسے کام کر سکتے تھے, ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. اور وہ صرف انرجی ہونی چاہیے, صحیح. انسان کا دل اگر تنگ ہونا تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اور نو ڈاؤٹ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, بہت دفعہ شیطان کرواتے ہیں ایسی چیزیں اور ڈالتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر. لیکن جب دعا کرتے ہیں تو واقعی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل کتنا کھلا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. Yes. اور اللہ ہم سب کو بنیادوں میں لگا دیں, بالکل صحیح بالکل صحیح. میں ایک کوٹیشن پڑھی تھی, مجھے یاد نہیں کس کا تھا, لیکن بات بہت اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کاش ایسا ہو سکتا ہوتا کہ میں قرآن حفظ کرتا اور میرے حفظ کرنے کو کسی کو نہ پتا چلتا کہ مجھے قرآن یاد ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے پڑھیں سکھائیں, کیونکہ ان کو ایک بڑے اسٹیٹس پہ رہ کے کام کرنا تھا. مگر وہی بات ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ ایسی نیکیاں کرے جو قیامت کے دن کھلیں, پھر ساری دنیا بھی دیکھ کے حیران رہ جائے. اس دن تو انسان فخر کر سکتا ہے, اس دن تو خوش ہو سکتا ہے, بیکاز وہ ہے ہی دن انسان کے ریزلٹ کا ملنے کا. تو اس دنیا میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اگر ہم سمجھیں کہ دنیا ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے گی تو اکثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ اپریشیٹ کرے, آپ چاہے کچھ بھی کر لیں, یہ سب اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ کی کلمہ مقصد ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے لیے بس ہونا چاہیے سب کچھ. ڈو ناٹ میک نیو کمرز ہوپلیس آئی تھنک, کہ آپ انہیں بالکل ڈیجیکٹڈ نہ کر دیں, بلکہ ان کو سکھائیں, ہے نا. یہی چیز بالکل صحیح آپ نے کہا کہ ان کو سکھانا چاہیے ہے, اور جو سیکھنے والا ہے اسے بھی تھوڑا سا اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے. بعض اوقات ہم یہ سوچ لے کے آتے ہیں, یہ شیطان ہمارے دل میں ہی ڈال دیتا ہے کہ نہیں مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تو آلریڈی اتنا اچھا آتا ہے. تو یہ جو آلریڈی آنے والی بات ہے یہ بڑی ڈینجرس ہوتی ہے نا سب کے لیے. وی شوڈ آلویز بی اوپن ٹو لرن سمتھنگ نیو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ واقعی کہ ہم مل جل کے کام کرنے والے ہوں, گھر کے اندر بھی, گھر سے باہر بھی, سب جگہ. اور نارملی اپنے ڈیلنگس میں بھی دیکھیے, اپنا محاسبہ کریں, میں بھی کروں گی, کہ ہم سوشلی تو کہیں کسی کو نہیں سپریس کرتے, ضروری کے دین کے کام میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں. ڈیلی لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے ساتھ والوں کو بہت دبا رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سب کو لگے بس میں سب کچھ ہوں, میں بہت امپورٹنٹ ہوں, سب میرے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں سے بھی بچنا ہے اپنی ڈیلی لائف میں, سوشل لائف کے لیے بھی. ناٹ نیو کہ میرا اولڈ ممبر اور دوست, جی بالکل. تو الحمد للہ ویری بیوٹیفل لیسن. ان شاء اللہ کی کہ ہم لوگ اپنا تجربہ سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں, اور امید آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے. تو لیٹس سی آج کے لیسن میں آپ کو کیا سکھایا جاتا ہے. آپ لوگوں کو سب کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا الحمد للہ. ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. انشاءاللہ ہم لوگ اپنا لیسن کنٹینیو کریں گے. تھوڑا سا آج میں آپ کو اپنی پلاننگ کے بارے میں بھی بتا دوں گی. ٹیوزڈے کو ہم تھراٹیکل پورشن کیا کریں گے. ایک کوئک ریویو ہی ہے, آپ لوگوں نے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہے اس کے اندر ایک تھوڑا سا ایڈوانس تجوید اور ان ڈیپتھ تجوید کے ساتھ ہم اس کو تھراٹیکل ہی ڈسکس کریں گے. اور تھرسڈے والے دن ہم ریڈنگ پریکٹس کیا کریں گے انشاءاللہ. تو مجھے آپ لوگوں کے آئی ڈیز نام کے ساتھ مل جائیں گے. تو آپ لوگ جو فرسٹ 10 اسٹوڈینٹس ہیں وہ کوشش کریں کہ جو ہے وہ آپ لوگ ریڈنگ پریکٹس کر کے آئیں. ہم لوگ سورۃ الملک کی پریکٹس کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور آپ لوگ اس کی پریکٹس کر کے آئیں فرسٹ 10 اسٹوڈینٹس. اور اس میں یہ ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ جتنے میکسیمم آپ لوگوں سے سن سکوں 30 منٹس میں, تو میں اتنا کوشش کروں گی کور اپ کرنے کے لیے. تو جو اسٹوڈینٹس پہ رہ جائیں گے اور پھر اگلوں کو جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں چانس ملے گا انشاءاللہ. اوکے, آج ہم شروع کرتے ہیں جو ہم لوگوں نے لیسن لاسٹ ٹائم ختم کیا تھا. ہم لوگ مخارج کرے تھے, اور مخارج میں میں ایک ریویو کر دیتی ہوں کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ دو طرح کے مخارج ہوتے ہیں, ایک محقق اور ایک مقدر. محقق وہ مخارج ہوتے ہیں جو بہت کلیئرلی ڈیٹرمائن ہوتے ہیں, کہ آپ انہیں آرام سے فیل کر سکتے ہیں کہ کون سا ایریا آپ کا ہٹ ہو رہا ہے اور کون سے ہٹ سے یہ ساؤنڈ اسپیسیفک آ رہی ہے. مقدر وہ مخارج ہوتے ہیں جن کو آپ فیل نہیں کر سکتے, اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ایک اسپیسیفک ایریا یوز نہیں ہو رہا, بلکہ انسٹیڈ آف ون پورشن یا ون پوائنٹ آپ کو لگتا ہے کہ کافی ایک دو تین ایریا جو ہے وہ اس ساؤنڈ کے اندر انوالو ہوتے ہیں, انہیں ہم مقدر کہتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ 5 مین ایریاز میں حلق, لسان اور شفتان, یہ تین محقق مخارج ہیں. ذوق کے بارے میں اگریڈ اپون, لائک اسکالرز اگری ہیں اس چیز کے اوپر کہ یہ مقدر ہے کہ آپ اس کی سانگ کو جج نہیں کر سکتے کہ کون سے اسپیسیفک ایریا سے آ رہی ہے. اور خیشوم کے بارے میں ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا ہے اسکالرز کا. کچھ اسکالرز اس کو مقدر میں لیتے ہیں اور کچھ محقق میں لیتے ہیں. نو ڈفرنس ان بٹوین ساؤنڈ, ساؤنڈ خیشوم سے جو آ رہی ہے اس میں کوئی ڈفرنس نہیں پایا جاتا. صرف اور صرف ڈفرنس کہاں ہے کہ کیا یہ مقدر ہے یا محقق ہے, اس کے اندر اسکالرز کے درمیان میں ڈفرنس آف اوپینین پایا جاتا. ہم لوگوں نے الجوف کو اسٹارٹ کیا تھا, انشاءاللہ الجوف سے ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ الجوف کہتے ہیں سپیس آف ماؤتھ اینڈ تھروٹ کو, منہ اور حلق کا خالی حصہ, اور یہاں سے حروف المد کی آواز آتی ہے, یعنی وہ ساؤنڈ جن کو آپ لمبا کرتے ہیں کہ اگر الف سے پہلے فتحہ ہو یا واو ساکنہ سے پہلے غمہ ہو یا یا ساکنہ سے پہلے کسرہ ہو, تو وہ ساؤنڈ کہاں سے آئے گی؟ الجوف سے آئے گی. یعنی وہ ساؤنڈ بیسیکلی سپیس آف ماؤتھ اینڈ تھروٹ سے آتی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ایک اسکالر کی بہت اچھی اوپینین یہ پائی جاتی ہے کہ یہ ساؤنڈ انیشیٹ ہوتی ہے فرام دا ڈیپ پارٹ آف تھروٹ, یہ بالکل آپ کے اینڈ پارٹ آف تھروٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے, پھر یہ ٹریول کرتی ہے اسپیس آف تھروٹ میں, پھر یہ ٹریول کرتی ہے اسپیس آف ماؤتھ میں, اور یہ اینڈ اپ ہوتی ہے ہوا کے اوپر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ یعنی جیسے ہم نے دیکھا کہ حروف المد ہیں, کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا جوک سے ساؤنڈس کو بولنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ایک یہ کہ آپ کے منہ میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, انٹل انلیس کہ آپ ہیوی لیٹر بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیوی لیٹر, جیسے آپ لائٹ لیٹر بول رہے ہیں تو آپ کے منہ میں کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کی جو ساؤنڈز ہیں وہ بالکل ریلیکس اور لائٹ ہوں گی, ٹھیک ہے. پھر آپ کا جو ڈیپ پارٹ ہے وہ اوپر نہیں اٹھنا چاہیے, یعنی ڈیپ پارٹ آف ٹنگ جو زبان کا آخری حصہ ہے قسل لسان, وہ آپ کا اوپر کی طرف نہیں ہونا چاہیے, اور ساؤنڈ آپ کی ناک میں نہیں جانی چاہیے. جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے وما کانا, سو اس میں وما کو آپ نے ما بالکل ریلیکس کر کے اسموتھلی ساؤنڈ کو باہر لے کر آنا ہے, آپ نے اس کو وما کر کے نہیں بولنا, وما کانا, یا جیسے ولا هم يحزنون, سو ڈونٹ سے يحزنون, یعنی نون واؤ کو آپ نے ناک سے نہیں بولا بلکہ واؤ کے لیے اسپیس کریٹ کریں, اپنے منہ اور حلق میں خلا رکھیں, ولا هم يحزنون نون, یہ بالکل وہ اسپیس سے آئی ساؤنڈ, اور ایک اسموتھ ساؤنڈ ہوگی, بالکل ریلیکس ساؤنڈ ہوگی, جس کو آپ نے اسی یہ جو ساؤنڈ ہے یعنی اسی کرائیٹیریا کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے. کون سے کرائیٹیریا کے اوپر؟ وہ جو اسکالر کی اوپینین تھی کہ یہ انیشیٹ ہوتی ہے ڈیپ پارٹ سے اور ٹریول کرتی ہے اسپیس آف تھروٹ میں, ٹریول کرتی ہے اسپیس آف ماؤتھ میں, اور اسموتھلی باہر جاتی ہے. اس میں ایک اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ایرر یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا پریشر کریٹ کر دیا جاتا ہے, جیسے فار ایگزامپل وما کانا یعنی بسم اللہ, اس طرح اسٹوڈینٹس اس کو بول رہے ہوتے ہیں, سو ڈونٹ سے لائک بسم اللہ بسم اللہ لا, آپ نے لائٹ کر کے بولنا ہے, اس کے اندر بیسیکلی آپ کا ہلکا پریشر منہ میں بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے, جس کو نہ تو آپ تفریح میں لے رہے ہوتے ہیں, ہیوینس میں لے رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی آپ اس کو لائٹنس میں لے رہے ہوتے ہیں, یعنی نہ وہ میکسیمم لائٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ایکسٹریملی ہیوی ہو رہی ہوتی ہے ساؤنڈ, لیکن اس میں پریشر آتا ہے, اس چیز کو اوائڈ کریں. اسی طرح سے سیکنڈ جو ایرر میں نے آپ کو بتایا وہ ہے نیزلائزیشن کا, اور اس میں بہت آرام سے نیزل ساؤنڈ ایڈ ہوتی ہے اگر کسی بھی حرف مد سے پہلے یا بعد میں نون یا میم آ رہا ہو, کیونکہ نون اور میم میں نیزل ساؤنڈ ہوتی ہے, تو اگر نون اور میم آ رہا ہوگا پہلے یا بعد میں تو نیزل ساؤنڈ آرام سے ایڈ ہو جائے گی. جیسے وما کانا, جیسے میں آپ کو ایگزامپل دی ماں کانا, تو وہ ماں کانا نہیں بلکہ وما کانا, اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی یحزنون, یحزنون نون, اسے نون دبا کے نہیں کہ وہ ناک میں جائے آواز. اسی طرح سے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس ایگزاجریٹ کرتے ہیں سانگ کو اور وہ حلق کی طرف پریس کرنے لگ جاتے ہیں, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اب اس میں نیزل ساؤنڈ نہیں ہے, دیٹس اے لائٹ ساؤنڈ, لیکن اس میں نا ان سائڈ پریشر ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا حلق کنجکٹڈ ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ فیلنگ بھی نہیں آنی چاہیے. ساؤنڈ کا پریشر ٹورڈز تھروٹ نہیں ہوگا. اب وہی جو ایکسپلینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی الجوف کی, آپ اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں, اور اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ساؤنڈ اسموتھلی رن کرتی ہے اسپیس سے اور کہاں جاتی ہے ہوا پہ اینڈ ہوگا, حروف مد للہوا تنتہی, کہ حرف مد جو ہے ان کے انتہا کہاں ہوتی ہے ہوا کے اوپر, سو آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ ساؤنڈ از کمنگ آؤٹ ورڈ, یعنی بہت اسموتھلی ساری اسپیس سے ٹریول کر کے منہ سے باہر کی طرف ساؤنڈ آ گیا. بسم اللہ لا, بسم اللہ, کہ آپ اسے اندر کی طرف پریس کریں. اوکے, اس میں یہ جو سلانٹڈ ساؤنڈ کی آپ بات کری ہیں, الف مد کے اندر یہ ساؤنڈ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, اٹس اے بگ ڈیبیٹ, اور جیسے میں اس پہ جانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن جیسے آپ نے کوشچن کیا تو میں اس کا آنسر دیتی ہوں وتھ سم پروفز انشاءاللہ. اس میں ہمارے پاس جو فتح یا الف کی ساؤنڈ ہے, یہ آپ یاد رکھیں کہ دیر آر سم پیپل ہو آر سینگ لائک بسم اللہ الرحمن الرحیم, دیٹس ناٹ الاؤڈ, یو ہیو ٹو میک اٹ ویری ویری اسٹریٹ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں ریزن کیا ہے, ہمارے پاس اصل میں عربک کے اندر پوری عربک ساؤنڈ کے اندر تین طرح کے فتح یا الف کی ساؤنڈ آتی ہے, ٹھیک ہے, تین طرح کی ساؤنڈ آتی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ نام یاد رکھ سکتے ہیں, اگر آپ چاہیں تو آپ نام بے شک نہ یاد رکھیں, بٹ دس از جسٹ انفارمیشن فار یو, کیونکہ یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے, بہت سارے اسکالرز, بہت ایجوکیٹڈ تجوید ٹیچرز بھی اس طرح کی ساؤنڈ بول رہے ہوتے ہیں, تو اسٹوڈینٹس بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے تین طرح کے جو میں نے ساؤنڈ آپ کو بتائی, ایک کو ہم کہتے ہیں فتح, جو کہ یہ ساؤنڈ ہے بسم اللہ. اوکے, میں اس کو نا آپ کو ڈفرنٹ ورڈ سے دیکھی, کیونکہ بسم اللہ میں آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے میں ذرا بھی کہا کریں, سب آپ کو بسم اللہ ہی پڑھیں گے. لیکن جیسے ورڈ ہے الکافرین, اس میں آپ کے پاس تین ساؤنڈ آتی ہیں ڈفرنٹ قرآت میں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں میں سے اسٹوڈینٹس, انشاءاللہ ہم اس کو کلاس میں بھی ایک جنرل لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے, لیکن آپ لوگ جیسے فیملیئر ہوں گے ڈفرنٹ وے آف ریسائٹیشن سے, کہ ڈفرنٹ طریقے ہیں ریسائٹیشن کے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوتھینٹک چین کے ساتھ پروون ہے, کہ قرآن پاک کو ڈفرنٹ اسٹائل کے ساتھ پڑھا گیا, سکھایا گیا, جس میں سے ہم جو پڑھے ہیں وہ حفظ ہے, حفظ اناس من طریقہ شاطبیہ. اور اس میں تین جو ساؤنڈ آتی ہیں وہ ہے فتح, جسے آپ کہتے ہیں بالکل اسٹریٹ, یعنی بالکل اسٹریٹ ساؤنڈ بسم اللہ, اور اگین وہ ورڈ پہ آتے ہیں الکافرین. دوسری اس کے اندر ساؤنڈ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تقلیل, سلائٹلی ٹرنڈ ساؤنڈ, جس میں تقلیل کے اندر 75% الف ہوتا ہے اور 25% یا ہوتی ہے, یعنی بالکل ہلکا سا آپ اسے ٹہرا کرتے ہیں یا کی طرف لے کے جاتے ہیں, الکافرین الکافرین, اس طرح سے ہلکا سا اس کے اندر ٹہرا پن آتا ہے. تھرڈ ساؤنڈ ہوتی ہے امالا, جو امالا ہوتا ہے اس میں آپ اس کو بہت ٹرن کرتے ہیں, اس میں 75% یا ہوتا ہے, جسٹ 25% الف ہوتا ہے, حالانکہ اوریجنل لیٹر الف کے ساتھ ہے, مگر اس کی ساؤنڈ اتنی ٹہری پڑی جاتی ہے کہ اس میں 75% یا ہوتا ہے اور 25% الف ہوتا ہے. اسے ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں الکافرین, اینڈ وی ہیو امالا ان دا حفظ, وہ آپ بہت کامن آیا ہے, یہ نمبر ہے 41 سورہ ہود, بسم اللہ مجریھا و مرساھا, دس از امالا. حفظ کے اندر اس ایک ورڈ میں امالا ہے, اور اوریجن اس ورڈ کا کیا ہے, بسم اللہ مجریھا و مرساھا, مجریھا الف کے ساتھ یہ ورڈ ہے, لیکن آپ اسے امالا کے ساتھ پڑھتے ہیں مجریھا و مرساھا, لیکن باقی تمام الفاظ کو حفظ میں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں فتح کریں, ٹھیک ہے. حفظ میں کیا ہے, فتح ہے, جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی الکافرین. پھر جب آپ جاتے ہیں ہمارے پاس ایک طریقہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ورش, ورش الکافرین میں اس کو پڑھتے ہیں الکافرین, یعنی تقلیل کے ساتھ, تقلیل, ٹھیک ہے, تا قاف لام یا لام, تقلیل کے ساتھ ورش اسے پڑھتے ہیں. تھرڈ طریقہ جو ہے وہ ابو عمر الدوری جو ہے ان کی ریسائٹیشن میں پڑھا جاتا ہے الکافرین, یعنی بہت ٹرن کر کے وہ پڑھتے ہیں انیر, یعنی بہت ٹرن کر کے وہ لیٹرز کو اسپیسیفک جگہوں کے اوپر, ہر جگہ نہیں, لیکن وہ الف کو بہت ٹرن کر کے پڑھتے ہیں. اگر آپ حفظ کے اندر بھی یہ ساؤنڈ ایڈ کر دیں تو پھر آپ لائک جسٹ مائی کوشچن از دس, کہ پھر آپ فتح اور تقلیل کے اندر کیا ڈفرینسیشن کریں گے, ٹھیک ہے. تو بہت کلیئرلی آپ کی فتح کی ساؤنڈ تقلیل سے ڈفرینٹ ہونی چاہیے, کیونکہ حفظ میں تقلیل نہیں ہے, حفظ میں کیا ہے, فتح ہے. اور تقلیل اور امالا کچھ ڈفرنٹ ریسائٹیشن میں پایا جاتا ہے, اس لیے کبھی بھی الف کو ٹہرا نہ کریں. اینڈ جیسے ہم لوگ اپنے ٹیچرس کے ساتھ بھی لائک وی آلویز ہیو اے ڈبیٹ کہ پھر یہ ساؤنڈ کیوں بیچ میں ایڈ اپ ہوگی نا, یعنی کیا ریزن تھی کہ خود بہت سارے اجازہ والے ٹیچرس بھی اس طرح کے ساؤنڈ بولتے ہیں, اسٹوڈینٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں, تو اس میں جو ایک ریزن آتی ہے الکافرین, بالکل اسٹریٹ ساؤنڈ ہے, آپ نے اس کو بھی اوپر نیچے کھولنا ہے اور جاز کو ریلیکس رکھنا ہے, جاز سے سائڈ وے نہیں پریشر دیں گے, اگر آپ کے جاز بھی لفٹ اوپر نیچے کھل رہے ہیں مگر جاز سائڈ وے پریشر دے رہے ہیں تو وہ الکے ساؤنڈ ہو جائے گی. ایون فتح کی ساؤنڈ ان الذین, مت ان الذین, لذین نہیں بولنا, ان الذین, اور یہ بہت کامنلی ایک دم سے آپ بولتے بولتے نا ریڈنگ میں بول جاتے ہیں ان الذین. ریوائرز میں ڈفرنٹ, ایکچولی یہ ایکسنٹس میں ڈفرنٹ ہے نا, جیسے آپ دیکھیں پنجابی کے ڈفرنٹ ایکسنٹ ہیں, آپ پنجابی سے فیملیئر ہوں گے بہت سارے لوگ, انگلش میں ڈفرینٹ ایکسنٹس ہیں, ڈچ میں ڈفرینٹ ایکسنٹس ہیں, ہر لینگویج کے اندر ایکسنٹس ہیں, تو عربک میں بھی یہی ایکسنٹس ہیں. ڈفرینٹ ایریا کے لوگ ڈفرینٹ طریقے کے ساتھ بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی اجازت دی کہ آپ اپنے ایکسنٹ میں پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اس وجہ سے کیونکہ ایکسنٹ کو چینج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایک بار برتھ آپ کا ایکسنٹ ہے, آپ کا اسٹائل ہے, اس کو چینج کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے ایون ایک نئی لینگویج سے لینگویج کو سیکھنا. یعنی اگر مجھے یہ کہا جائے گو اینڈ لرن سم تھنگ ایلس لائک اے ڈچ لینگویج, وہ میرے لیے زیادہ آسان ہوگا بہ نسبت اس کے کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ جس پنجابی میں میں بولتی ہوں لائک اسٹارٹ اسپیکنگ ان ڈفرنٹ پنجابی, یو نو دیٹس ہارڈر فور می. یا مجھے انگلش میں کوئی کہے کہ جو انگلش میں بولتی ہیں جو اردو میں جس طریقے کے ساتھ بولتی ہیں وہ نہ بولیں, آپ اقبال کی اردو بولیں, دیٹس ہارڈ فور می. وہ چینج کرنا اپنے ایک ایکسنٹ کو یہ زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. فتحہ جو ہے وہ ہے الکافرین, تقلیل ہے الکافرین, زیادہ الف ہے اس میں الکافرین, اور ایمانہ ہے الکافرین, کے زیادہ ٹرن کرتے ہیں الکافرین لائک دیٹ. تو یہ تینوں ساؤنڈ میں آپ ڈفرنس رکھیں گے تبھی, جیسے اب میں جمع پڑھی ہوں, جیسے میں ساری قرآن اکٹھی پڑھی ہوں تو میں جب اس ایک ورڈ کو تین ڈفرنٹ طریقوں کے ساتھ پڑھوں گی تو وہ کلیئر ہوگا نا, اور اگر میں فتح کو بھی الکیف پڑھی ہوں تو پھر وہ کلیئر نہیں آئے گا, یہ جو ہے وہ اس میں کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ آپ اس کو فتح پڑھے ہیں یا تقلیل پڑھے ہیں. تو اس وجہ سے جو فتح کی ساؤنڈ ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہے, اس میں امالہ نہیں ہوتا. آپ کی ٹنگ کو اسٹریٹ رکھنا ہے, اگر آپ کی ٹنگ جو ہے وہ کہیں سے اپورڈ موشن میں چلی جائے گی تو اس میں پریشر آ جاتا ہے منہ کے اندر نا, ایک پریشر بلڈ اپ ہو جاتا ہے. بسم اللہ لا اس طرح سے, یہ تو کامن ایررز ہو گئے اس کے. اوکے, اس میں جو پوزیشن آف ٹنگ ہے اس کو آپ تھوڑا سا نوٹ ڈاؤن کریں, جو الف ہاتھ ہیں جب آپ انہیں بولتے ہیں تو آپ کی ٹنگ بالکل اسٹریٹ ہے, صحیح, یعنی آپ کی ٹنگ اسٹریٹ ہے. ریمبر آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہیویینس, ہیویینس میں ایک اسپیشل کیس ہے جسے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن جنرلی جب آپ باقی لائٹ لیٹرز بولتے ہیں تو آپ کی ٹنگ اسٹریٹ ہوتی ہے آن دا باڈم. اور جو واؤ ہے جب آپ واؤ واس بولتے ہیں, یا زنون یا لمون یا کوئی بھی واؤ آپ بول رہے ہیں, تو اس میں جو آپ کی ٹنگ کی پوزیشن ہے وہ پیچھے سے ہلکا سا کرو لیتی ہے, جو ڈیپ پارٹ آپ کا ٹنگ کی پوزیشن کا ہے وہ ہلکا سا اوپر جاتا ہے, لیکن آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اور وہ کیوں اوپر جاتا ہے, بمہ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ورنہ آپ کا بمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. آپ اس کو فیل کریں, ڈو اٹ اینڈ فیل اٹ, یا مو آٹومیٹکلی پیچھے سے اوپر جاتا ہے, اور وہ کیوں, تاکہ آپ کا واؤ اور آپ کا بمہ کمپلیٹ ہو, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ وہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھیں کہ منہ میں پریشر نہ بن جائے, یوں نہ ہو جائے یا مون, یعنی وہ کنجکٹڈ سے سامنا آئے, یا مون ریلیکس, یا مون. تو الف ہاتھ کے لیے اسٹریٹ تھا, بالکل اسٹریٹ آن دا باڈم, واؤ ہاتھ کے لیے ڈیپ پارٹ ہلکا سا کر لے لیتا, ٹھیک ہے. اور یا یاد کے لیے جب آپ یا بولتے ہیں تو وسط تھوڑا سا کرو لیتا, جو وسط ہے نا آپ کا لسان جو سینٹر پارٹ آف ٹنگ ہے وہ ہلکا سا اوپر جاتا. الفاظ مینس الف مدیا, جب آپ الفاظ بولتے نا, یعنی وا ما کان اسٹریٹ یور ٹنگ, جب آپ واؤ واس بولتے ہیں یعنی واؤ مدیا, یا لمون ڈیپ پارٹ گوز الیزابیتھ اپ, جب آپ یاس بولتے ہیں یعنی یا مدیا, تو آپ کا جو سینٹر والا پارٹ ہے زبان کا وہ ہلکا سا جو ہے وہ اوپر جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل الرحیم, یا کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یہ جو سینٹر والا حصہ ہے چونکہ مخرج ہوتا ہے یا کا, گو کے یا مدیا کا مخرج جوف ہے, لیکن چونکہ اس میں آپ کی ٹنگ یا کی ساؤنڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہلکا سا کرو لیتی ہے, ہلکا سا سینٹر سے کرو لیتی ہے, زیادہ اوپر نہیں جاتی ورنہ اس کا مخرج ڈسٹرب ہو جاتا ہے, زیادہ اوپر نہیں جائے گی بلکہ ہلکا سا کرو لے گی. اب الرحیم سینٹر سے تھوڑی اوپر جاتی ہے. سو تینوں مدیاس کے لیے آپ کی پوزیشن آف ٹنگ سلائٹلی ڈفرینٹ ہے, الفاظ کے لیے ویری اسٹریٹ آن دا باڈر, واواز کے لیے ہلکا سا ڈیپ پارٹ اوپر چلا جاتا ہے, اور یایات کے لیے سینٹر پارٹ آپ کا ہلکا سا اوپر جاتا ہے, ٹھیک ہے. ان کامن ایررز کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے, اور جب آپ اپنی ریسائٹیشن کریں, چونکہ ہمارے پاس ریڈنگ پریکٹس کا بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوگا, تو جب آپ اپنی ریسائٹیشن کریں تو آپ نے ان ایررز کے ساتھ میچ اپ بھی کرنا ہے اپنی ریڈنگ کو کہ یہ کیسے جاتی ہیں. میں آپ کو وہ ورڈ پڑھ دیتی ہوں جو سورہ ہود والا ہے. بسم اللہ مجریھا ومرساھا, ٹھیک ہے, یہ ہے مجریھا ومرساھا. تو یہ جو ہے امالہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. دس از آل اباؤٹ الجوف, ٹھیک ہے. جوف جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم سیکنڈ پارٹ شروع کریں گے. سیکنڈ پارٹ کیا تھا؟ الحلق. چونکہ الحلق جب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ لیٹرز کو پڑھیں گے. حلق, لسان اور شفتان, ان تین میجر ایریاز کے اندر آپ کے تمام حروف جو ہیں تہجی وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس لیے ان کو پڑھنے سے پہلے ایک چیز کہ ہم لیٹرز کو پریکٹس کیسے کریں گے, یعنی کیا ایسی بیسٹ ٹیکنیک ہونی چاہیے جس سے لیٹر کو پریکٹس کیا جائے اور ہمارے لیٹرز جو ہیں وہ پرفیکشن کے لیول کو پہنچیں. تو اس میں بھی اسکالر کی ایک ریسرچ ہے کہ جب آپ پریکٹس کریں تو ورڈ میں, یعنی قرآن پاک کی ریڈنگ میں پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ سیپریٹ انہیں پریکٹس کریں, ٹھیک ہے, یعنی سیپریٹ نکال کے لیٹر کو آپ اسے پریکٹس کریں. اب جیسے فار ایگزامپل, چونکہ ہم سب سے پہلے جو حروف پڑھیں گے وہ حلق ہی ہوں گے, حلق پڑھیں گے ہم. تو فار ایگزامپل ہم پڑھتے ہیں ہا, یعنی ہم نے پڑھا ہا, جو اینڈ آف حروف تہذی میں آتے ہیں نا, ہا, نا جی ہا خا اس والا ہا. جب آپ ہا پڑھتے ہیں اب ہم اسے کیسے پریکٹس کریں؟ تو ہا کی پریکٹس کے لیے یا کسی بھی حرف کی پریکٹس کے لیے, میں اگزامپل دے رہی ہوں ہا کی اور باقی تمام حروف کی پریکٹس کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے, ہا کو ساکن کریں. اب آپ دیکھیں کہ جب لیٹر ساکن ہوتا ہے تو آپ بول نہیں سکتے. تو عربک کا ایک رول ہے کہ جب لیٹر ساکن سے آپ بگن کریں گے تو آپ نے اس سے پہلے ہیلپر حمزہ لگانی ہے. جیسے الحمدو سے پہلے لگی ہوئی ہے, لام ساکن سے ورڈ بگن ہو رہا ہے تو آپ اس سے پہلے حمزہ الوصل یعنی ہیلپر حمزہ لگا دیتے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی ایک ہیلپر حمزہ ہم لگا دیں گے. اور آپ نے ہا کو ساکن کر دیا اور اس سے پہلے ہیلپر حمزہ لگا دی. اب ہا کو مشدد کر دیں اور اس کی حرکات چینج کریں, یعنی آ, اور پھر آہ, 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 لائک دیٹ, ٹھیک ہے, یعنی آہ, اور پھر آہا, آہی, آہو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ, اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں آپ کو تمام ساؤنڈس کی پریکٹس کا موقع مل جاتا ہے. یعنی آپ جتنی بھی پریکٹس کرے ہیں تمام ساؤنڈس کی پریکٹس کا آپ کو موقع مل جائے گا. آپ دیکھیں ساکن بھی آپ نے بول دیا, مشدد کے ساتھ آپ نے فتحہ, کسرہ اور دمہ بھی بول دیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یعنی میں جب اسٹوڈینٹس کو سنتی ہوں تو دے آر ایبل ٹو سے الرحمن ود اے پرفیکشن, اور جب وہ آتے ہیں الرحیم پر تو ان کی پروناؤنسیشن ہوتی ہے الرحمن الرحیم, کہ وہ کسرا کے ساتھ نہیں بول سکتے. جب آپ ساکن, کیونکہ ساکن کی پرفیکشن کو لانا آسان کام ہے, یعنی جب آپ لیٹر کو ساکن بولتے ہیں اسی لیے ہم سب سے پہلے اس کو ساکن کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. اب مشدد کے اندر بھی ساکن ہوتا ہے نا, اس وجہ سے جب آپ بولتے ہیں آہ, یو میڈ اٹ پرفیکٹ اینڈ یو نو کہ اچھا کہاں جانا ہے, کون سا ایریا ہٹ کرنا ہے, کس جگہ کے اوپر جانا ہے, کہاں سے پرفیکٹ ساؤنڈ آئے گی. پھر جب آپ آہ بول کے ہاں ایڈ اپ کرتے ہیں, اسی جگہ سے بگن کرتے ہیں تو یہ آپ کو ایز دیتا ہے پریکٹس میں. آہ آپ کو ایز دے گا, چونکہ آپ آلریڈی اس پلیس کو ہٹ کر چکے ہیں جب آپ ساکن بول رہے ہیں. اب اسی جگہ کو آپ نے یوز کرنا ہی کے لیے, ہو کے لیے. تو یہ آپ کو ایک آسانی دیتا ہے کہ آپ اپنے تمام ساؤنڈس کو پریکٹس کر سکیں اور انہیں پرفیکشن تک لے کر جا سکیں. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی ایک ساؤنڈ آپ کی ویک رہ جاتی ہے, کسرا کے ساتھ نہیں بول سکتے, بما کے ساتھ نہیں بول سکتے. تو آپ کو جو ہے وہ پریکٹس کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بھی ہم مخرج پڑھیں گے آج سے, یعنی جو بھی ہم حروف کی پریکٹس کریں گے, آپ نے لیٹر کو ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ کو ایڈ کرنا ہے, اور آپ نے پھر جو ہے وہ اس کو تمام حرکات یعنی مشدد کریں اور تمام حرکات ڈفرینٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آہ یہ ساؤنڈ آپ یاد رکھیں تمام لیٹرز کے ساتھ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا. ہاں اسٹرانگ لیٹر, آئی مین ان شاء اللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے جب تو پھر آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اوکے اب ہم تھوڑا سا حلق اسٹارٹ کرتے ہیں, وی اسٹل ہیو ٹو منٹس ان شاء اللہ. تو حلق کیا ہے کہ آپ کا حلق تھروٹ, اب میں کافی عجیب عجیب سے ورڈز بھی یوز کروں گی, صرف میرا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں. اب حلق کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, یہ ایکچولی جو آپ کے چن کے پیرل پائپ ہے نا, یہ وہ پائپ ہے جو کہ اینڈ اپ ہوتا ہے آپ کی چیسٹ میں, یعنی جتنا لانگ یہ پائپ ہے یہ آپ کا سارا حلق ہے. اور اس کے تھری پورشنز ہم بناتے ہیں, یعنی تین ایسی پلیسز ہیں جہاں سے سکس لیٹرز آتے ہیں. حلق کے کتنی ڈسٹریبیوشن ہم کرتے ہیں, تین ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. آپ سب کے پاس نوٹس ہوں گے تو ان شاء اللہ آپ کو نا اس سے ہیلپ مل جائے گی دیکھنے میں ورڈس میں. اپسل حلق جو کہ بالکل ڈیپ پارٹ آف تھروٹ ہے, یہ آپ کا اینڈ پائپ ہے جہاں سے آپ کی چیسٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا سینہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے, پائپ ختم ہو رہا ہے اور وہاں سے سینہ اسٹارٹ ہو جائے گا. وسط الحلق سینٹر پارٹ آف تھروٹ, اور تھرڈ پورشن کیا ہے, ادن الحلق جو کہ بالکل موسٹ اپر پارٹ آف تھروٹ ہے, یعنی بالکل آپ کا اوپر والا حصہ. تو یہ تین ڈسٹریبیوشن ہم کرتے, اقصل حلق, وسط الحلق اور ادن الحلق. اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس سے نا اقصل حلق کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. ان تین پورشن سے سکس لیٹرز آتے ہیں, آپ سب پہلے سے ہی فیملیئر ہوں گے. اور ان سکس لیٹرز کو ہم کیا کہتے ہیں, حروف الحلقیہ. ٹھیک ہے, حروف الحلقیہ یعنی وہ لیٹرز جو کہ حلق سے آتے ہیں. اور یہ کون کون سے ہیں, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا. اور ون بائی ون ہم انشاءاللہ اس کو اقصل حلق کو پہلے ڈسکس کریں گے, اور جیسے ہم نے جوک کے کامن ایررز کیے اسی طرح سے ہم اقصل حلق کے بھی کامن ایررز کریں گے, تاکہ آپ ایک سیلف ٹیچنگ بھی کر سکیں کہ آپ جو ہے وہ کس طرح سے لیٹرز میں کیا کیا ایررز پائے جا سکتے ہیں اور پھر انہیں کس طرح سے پرفیکٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویک ہم لوگ انشاءاللہ یعنی کمنگ ٹیوزڈے کو, تھرسڈے کو آپ لوگ پریپیئر کر کے آئے گا سورۃ الملک, تو ہم اس کی ریڈنگ پریکٹس کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کلاس میں یعنی ٹیوزڈے والے دن ہم لوگ جو ہے وہ حلق کے بارے میں, الحلق کے بارے میں ڈفرنٹ لیٹرز بھی پڑھیں گے اور ان کے کامن ایررز ان شاء اللہ. بارک اللہ فیکم, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله والله اكبر, الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سسترانا اعلان, جزاك الله خير. واسم جزا ما شاء الله, بہت ہی ڈیٹیل سے اور بہت ہی ڈیڈیکیشن سے ہمیں سسٹر ہنا بتاتی ہے نا, تو امید ہے آپ سب کے لیے تو سب کچھ کلیئر ہوگا ہے نا. الحمد للہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس بھی لیے ہوں گے اچھے سے, اور ان کو جا کے ضرور پڑھیں. شروع میں بھی آپ کو تھوڑا سا لگے گا کہ ہاں, اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اگر کوئی آپ کے لیے نہ کلیئر ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, ایوری تھنگ کلیئر پھر سب کے لیے. اگر کوئی مشکل ہو تو آپ ضرور کوشچن پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے نا, اور آپ کو نوٹس بھی مل جائیں گے, اس سے بھی خود بھی اپنے ہاتھوں سے بھی جو آپ نے لکھے ہیں پھر اس کے ساتھ ٹیلی بھی کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ پیئرنگ میں ایک دوسرے کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں, اور یہاں پہ ریکیپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی کوشچن ہو. ٹھیک ہے, سارا امید ہے کہ کلیئر ہوگا کہ ہم نے دو ٹائپ کے پڑھے, ہم نے مخارج, ٹھیک ہے, محقق اور مقدر, اور پھر اس کے بعد الجوف کا ڈیٹیل سے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے, اور آج ہم نے حلق کے سٹارٹ کر لیے, تو آپ لوگ بہت ساری ٹرمینالوجی سے تو شروع سے پہلے سے ہی فیملیئر ہوں گے نا. اگر کوئی چیز نئی لگتی ہے, مشکل لگتی ہے تو پریشان نہیں ہونا, کیونکہ بار بار سسٹر یہ نا ان کو ریپیٹ کریں گی. اور پھر سنانے کا یہ ہے کہ بہت ساری سسٹرز ہیں جو کہ ریکارڈنگ میں لے رہی ہیں, اس وقت وہ کلاس میں نہیں ہو سکتی, تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی ریکارڈنگ بھیجیں. ٹھیک ہے, ہم آپ کی ریکارڈنگ پلے کر دیں گے تو آپ کو پھر اپنا پتہ چل جائے گا کہ کیا مسٹیک ہے, کیونکہ جب تک آپ سنائیں گے نہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اس سے فائدہ مند ہو رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے, صرف سننے سے ابھی آپ یہاں پہ لکھ کے پوچھ سکتے ہیں سسٹر, یا پھر آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ اپنی ای میل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور لائیو کلاس میں بھی آپ لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اپنی اس کے سنانے کے لیے آپ نے اپنی ریکارڈنگ بھیجنی ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اب ہمارا آپ کو پتا ہے کہ اگلا سیشن ہمارا بریک کا ہے. ٹھیک ہے, کسی کا پلیز اپلوڈ دی ریکارڈنگ. ہاں جی, وہ انشاءاللہ اس پہ کام ہو رہا ہے آپ کو, وہ جلدی وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ آسان کرے سب کے لیے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, تو شروع میں سٹارٹ میں تھوڑی سی ہمیں ہوتی ہیں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اسموتھلی چلیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی ساری اپلوڈ ہو جائیں گی, اس پہ آپ ریکارڈنگ میں بھی سن سکتے ہیں, اور آپ یہاں بھی کوشچن لکھ بھی سکتے ہیں اپنا, اور اپنی جو لوگ نہیں لائیو کلاس میں سنا سکتے تھرسڈے کو تو وہ اپنی ریکارڈنگ بھیجیں گے. ریکارڈنگ وہی آپ نے جو آپ کا انچارج کے ایڈریس پہ نا, جہاں پہ آپ نے بھیجا تھا اپنا رجسٹریشن کے لیے, تو اسی پہ آپ بھیجیں گے. ٹھیک ہے, سسٹر شاہین آپ یہاں پلیز وہ لنک دے دیں جہاں انہوں نے اپنی ریکارڈنگ بھی بھیجنی ہے, اور کوئی کوشچنس بھی بھیجنے. ٹھیک ہے, تو ابھی جیسے آج سسٹر نینا نے کہا کہ ہم سورت ملک سٹارٹ کریں گے, پہلے تو ہم سورت مجادلہ کر رہے تھے, تو پھر آپ سورت ملک ہی بھیجیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. تو ابھی ہمارا بریک ہے, انشاءاللہ 10 منٹ کی بریک ہے. آپ بریک میں اپنی جگہ سے اٹھیں, فریش وضو کریں, فریش ہوں تاکہ ہم اپنے اگلے سیشن کے لیے تیار ہوں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين, والأحد العظيم والمتين, وإنه الحق العلي الأعلى, المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم, والقادر القدير والحليم, وإنه السميع والبصير, والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك, والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير, والوارث الرقيب والنصير, سبحانه البارئ والمصور, والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله, له من الأسماء ما اصطفاه, الواحد الحي كذا المليك,
الملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ہماری بریک اوور ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ لوگ واپس آ گئے ہوں گے اپنے اپنے پی سیز کے پاس ہوں ریفریش بھی ہو گئے ہوں گے اور اپنے نئے سیشن کے لیے ریڈی ہوں گے ٹائپ کریں ون کب کتنے لوگ واپس آ گئے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک اور آپ کو پتا ہے نا ہمارا اگلا سیشن کون سا ہے آپ لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہوں گے اور انتظار بھی کر رہے ہوں گے سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں نا اس کو سیرت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت معلم ٹھیک ہے آج کون سا چیپٹر کریں گے ہم کسی کو یاد ہے کچھ لاسٹ ٹائم ہم نے چیپٹر فور کیا تھا نا آج ہم اگلا چیپٹر کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنے نوٹس لیں اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت معلم اس بک کا چیپٹر نمبر 5 پیج نمبر 91 ہے طالب علم کا خیر مقدم اس کو دیکھیں گے پہلے لفظ دیکھ لیجئے خیر مقدم بولے سب اور اگر ہم اس کو پڑھیں ایسے کہ طالب علم کا خیر مقدم تو ٹھیک نہیں ہوگا اس طرح کے جو لفظ ہیں جو ہماری اردو میں بھی آتے ہیں اور عربی میں بھی ان کے اوپر عرب لگا لیا کریں کیونکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک علم کو علم کہتے ہیں نا علم نہیں ہوتا علم ہوتا ہے نا تو تھوڑا سا لفظوں کے اوپر عرب لگا لیں کیونکہ ہماری مجبوری ہے ہم نے شروع سے اس طرح سنا تو خیر مقدم مقدم کا لفظ کس سے قدم سے قدم کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمارے قدم ہے جو پاؤں ہیں اور آگے کی چیز کو کہتے ہیں ما قدمت کا لفظ ہم قرآن میں پڑھ چکے ٹھیک ہے تو مقدم کیا ہے مقدم ما فعل کا وزن ہے یعنی کسی کے قدموں کو خیر کا کرنا یعنی ویلکم کرنا دین کی بات سیکھنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ویلکم کہتے تھے ہم اس چیپٹر میں دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین مثالیں پہلی مثال ہے صفوان مرادی رضی اللہ عنہ کا خیر مقدم. امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی. انہوں نے بیان کیا, یہ حدیث آپ میرے ساتھ پڑھیں گے, اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی المسجد متکئ علی برد له احمر فقلت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم لتخفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ اپنی سرخ چادر پر ٹیک لگائے مسجد میں تشریف فرماتے تو میں نے عرض کیا کہ میں طلب علم کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں. آپ نے فرمایا طالب علم کو خوش آمدید, یقیناً طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. وہ یہ سب کچھ اس کے مطلوب یعنی علم سے محبت کی بنا پر کرتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے علم حاصل کرنے کے لیے آنے والے شاگرد کا کتنا اچھا ویلکم کہا, اس کو کتنا اچھا اس کا خیر مقدم کیا, اور اس کی بھی خوشخبری دے دی کہ صرف میں ہی آپ کی عزت نہیں کر رہا بلکہ فرشتے بھی علم سیکھنے والے کی عزت کرتے ہیں. امام حاکم اس قصے کو روایت کر کے بیان کرتے ہیں کہ صفوان بن عسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے تو آپ نے فرمایا ما عاملک الی الا ذلک, کیا تم صرف اسی غرض سے میرے پاس آئے ہو, یعنی کوئی اور ریزن, یعنی کہ کہیں جا رہے تھے چلو آپ کو بھی مل جائیں, چلے آپ کو بھی ادھر لے جاتے ہیں وہ کر جاتے ہیں, کیا صرف یہی نیت تھی کہ علم لو؟ انہوں نے عرض کیا ما عاملت الیک الا لذلک, میں آپ کی خدمت میں صرف اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فابشر فإنهما من رجل يخرج في طلب العلم إلا بسطت له الملائكة بأجنحتها رضا بما يفعل حتى يرجع. تمہارے لیے نوید بشارت ہے یعنی خوشخبری ہے کیونکہ کوئی شخص طلب علم کے لیے نہیں نکلتا مگر فرشتے اس کے نکلنے پر خوش ہو کر اس کی خاطر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے. کیا خوبصورت بات ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ کوئی آپ کے پاس طلب علم کے لیے آئے تو اس کو کیسے ویلکم کرنا, اور دوسری یہ کہ جب آپ کہیں علم کی طلب کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنا پروٹوکول سوچ کے خوش ہو جاتے ہیں کہ کیسے فرشتے ایسے انسان کی بات کو سننے کے لیے اوپر نیچے ہونے لگتے ہیں. ہمارے لیے اس میں بڑی صاف عمل کی بات ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ علم سے تعلق انسان کو دوسرے انسانوں سے دور کر دیتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے تو بہت قریب ہیں لیکن بندوں سے قریب نہیں. کوئی سیکھنا چاہے تو اس کے اوپر کئی قسم کی پابندیاں, پہلے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو پھر ایسا ہو, کبھی اس کے کسی ظاہری حال حلیہ کو بنیاد بنایا جاتا ہے, کسی کے لیے یہ دے دیا جاتا ہے فتویٰ کہ جی یہ کہاں سیکھیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہم سب دنیا کے اس قافلے میں ایک ساتھ ہوتے ہیں, کسی کو اللہ نے پہلے علم کی محبت دے دی, طلب علم کے لیے نکلا اور آج علم کے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہو گیا, لیکن انسان کو کبھی وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جو اس کا آغاز کا دن تھا. اپنی اوقات کبھی نہ بھولے. میں آج صبح بھی کسی بات پہ سوچ رہی تھی کہ انسان کو کبھی حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے, فراموش نہ کرے. مثلا اگر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بہو ہیں تو ضرور یاد رکھیے کہ آپ بہو ہیں, کبھی بے تکلفی میں اتنا نہ آگے بڑھ جائیں کہ کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جو آپ کے بڑے کو برا لگے. اس طرح اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کو یقیناً ہر وقت یاد رہنا چاہیے کہ آپ بیوی ہیں. جو انسان اپنے اصل مقام کو بھول جاتا ہے نا وہ پھر ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ جس کے بعد اس کو اس کا بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس کو ہلکا سا ٹچ کر لیتے ہیں کہ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، آپ نے کورس کرنا شروع کر دیا، آپ ایک کورس کے بعد آپ دوسرے کورس میں آ گئے، ٹھیک ہے، اب آپ کے ساتھی ارد گرد والے جو ابھی تک نہیں سیکھے، کیا آپ کے دل میں ان کے لیے رونت آنی چاہیے؟ کیا آپ ان کو فتوے دیں تم تو آؤ گی نہیں، تم تو سیکھو گی نہیں، تم کرو گی نہیں؟ اور اگر کبھی کوئی آ جائے تو آپ لسنر ہیں، آپ پیچھے بیٹھے، لسنرز کی ادھر جگہ نہیں ہے، بالکل درست چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں میں ایک جگہ کہیں تھی تو بہت ہی اچھے ساتھی تھے ہمارے، لیکن تربیت جب نہیں ہوئی ہوتی تو بعض دفعہ انسان کچھ غلطیاں کرتے ہیں. تو انہوں نے کچھ اس قسم کا پروگرام کیا ہوا تھا جس میں ان کی ریگولر کلاس بھی تھی اور لسنرز بھی تھے. اب جب پروگرام ہوا اور اس کے اینڈ پہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ انہوں نے اوپر کھڑے ہو کے صاف اس طرح کہا کہ لسنرز اٹھ کے ادھر چلے جائیں، ریگولر بیٹھے رہیں، یا ریگولر یہ کریں لسنر ادھر کریں. تو میں بہت امبیرسمنٹ فیل کر رہی تھی، مجھے بڑا برا لگا، مطلب مجھے لگا کہ یہ جو لسنرز ہیں یہ اپنے آپ کو اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے نا. تو بعض دفعہ ہم قوانین نبھاتے ہوئے یا بعض دفعہ مینجمنٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسپلن کے نام پہ انسانی جذبات کو ہٹ کرتے ہیں. مثال دیتی ہوں کہ اس روم میں آپ آتے ہیں، ہم نے آگے کی چیئر جو ہے وہ ریگولرز کے لیے رکھی ہوئی ہیں، لسنرز کے لیے پیچھے جگہ ہے. اب کوئی لسنر آ کے آگے بیٹھ جاتا ہے تو کیا ہم میں سے کسی کو مینجمنٹ کے نام پہ یہ کہنے کی اجازت ہے کہ آئے اور ان کو کہ جی اٹھیے یہ کرسی آپ کے لیے نہیں، آپ پیچھے جائیے؟ قطن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. دیکھیے بعض دفعہ رولس بنتے ہیں لیکن رولس کو ہم انسانوں کی قیمت پہ نہیں اپلائی کر سکتے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کل کے مہاجر اور انصار تو وہ تھے نا کہ جنہوں نے مکہ سے آنے والوں کو تھاما اور جو آئے، آج کے مہاجر وہ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ المہاجر من ہاجر، مہاجر تو وہ ہے جو ہجرت کر کے آتا ہے گناہوں سے، اور آج کے انصار وہ ہیں جو چار لفظ پڑھ چکے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو کسی پانی میں سمجھتے ہیں تو پھر انصار والا کردار ادا کیجئے، آج ان کے ہاتھ پکڑیے. جو آتا ہے اس کے پیچھے بڑی محبتیں ہوتی ہیں، کتنی کشش ہے، جیسے گریوٹی کے حد سے نکلتی ہے جب کوئی شٹل تو پھر خلا میں جاتی ہے. جتنی شٹل فضا میں بھیجی جاتی ہیں ان میں بہت ساری صرف اس لیے گر جاتی ہیں کہ گریوٹی کو فورس نہیں کر پاتی. ایز سون ایز جو ہی وہ گریوٹی کے لیول سے نکلتی ہیں سیکیور ہیں، اب کچھ نہیں ہوگا ان کو. بالکل اسی طرح ایک تھریش ہولڈ ہوتا ہے، ہماری سوسائٹی ہوتی ہے، ہمارے خاندان ہیں، ہم وہاں پلے ہی نہیں، ہم بڑے ہی نہیں. میں تو دن بدن بلکہ جن لوگوں کو ملتی ہوں جو ابھی تک دین سے دور ہے تو میں ان سے اپنا تقابل کر کے کہتی ہوں کہ ہائے میں کتنی بلیس ہوں، یہ بیچاری کا جس کا تو باپ نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کی ماں نے تو کبھی اس کو رکا ہی نہیں ہے، اس کے تو گھر میں کوئی رواج ہی نہیں ہے پردے کا، تو یہ نکل کے آ رہی ہے، اللہ ہو پر اللہ، یہ تو میری سے زیادہ اچھی ہے آپ کی نظروں میں. تو ہمیشہ ویلکم کیجیے. کبھی محفل میں ہو، آپ کسی میلاد پہ گئے ہوئے، آپ کسی قرآن خانی میں گئے، آپ شادی میں گئے، کبھی آپ کی ٹون ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ علم حاصل کرنے والے کو ڈسکریج کریں. ہر جگہ کرسی میں سجا کے کوئی ادارہ بنا کے نہیں بیٹھا ہوتا، عام لوگ بھی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. عموماً درسوں میں ایسی کیفیات ہوتی ہیں لوگوں کی جو کہ ٹریننگ نہیں ہوتی، ان کو بےچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو کوئی ایک خاتون، وہ جی میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے، وہ جی میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، حالانکہ وہ موقع نہیں ہوتا اس کا. تو کبھی ایسی کوئی سچویشن آئے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کریں. آپ بیٹھیے، انشاءاللہ میں آپ سے بات کرتی ہوں، میں خود ہی آپ کے پاس آؤں گی اینڈ پہ. یہ نہیں کہ ان سے بات کرنے میں اپنا سارا اسکیڈول چھوڑ دیں، تو اسمائل ہونا چاہیے جب بھی کسی کو دیکھے. ایک اور میں نے چیز جو فیل کی ہے موسٹ لائکلی ڈفرینٹ جگہوں کو آبزرو کرتے ہوئے، وہ کیا کہ ہم جب دین سے جڑتے ہیں نا تو ہم اپنے دوسرے کلاس کے ساتھی اسکول میٹس کو دیکھتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو ہی کوئی اجنبی چہرہ آتا ہے ہم اسے بات ہی نہیں کرتے. کوئی نئی اسٹوڈینٹ کلاس میں آ جاتی ہے، وہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہے، بریک میں بھی وہ تنہا ہے، ہم نہیں پوچھتے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو جانتے نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ اینگل سے ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے. تو ایک دفعہ محبت سے لوگوں کو دیکھیے تو صحیح، یقین کریں لوگ ہماری کتابیں نہیں پڑھیں گے، ہمارے نوٹس نہیں پڑھتے لوگ، ان کو پتہ بھی نہیں ہمارے پاس کتنی ڈگری ہیں، لیکن لوگ ہمارا کردار دیکھتے ہیں، اخلاق دیکھتے ہیں. اسمائل دیجیے، اپنے لوگوں کو کبھی معاف نہ کریں، ایک ایک چیز پہ ان کو 10 دفعہ ٹوکیں، اور جو نیا بندہ ہے اس کی 10 چیزیں اگنور کریں، کوئی بات نہیں وہ ایک نیا بچہ ہے. اس طرح سے جب ہم ویلکمنگ ہو کے لوگوں کو بلائیں گے تو محبت فاتح ہے عالم، محبت دلوں کو فتح کر لیتی ہے. زبان شیری ملک گیری، آپ محبت علی میٹھی زبان سے بات کریں، لوگ آپ کی طرف ضرور مائل ہوں گے اللہ کی توفیق سے. کوئی لڑکی سسرال میں جاتی ہے، پڑھی لکھی ہے، وہ بہت ڈگری ہولڈر ہے، گھر والے ایسے ویسے ہیں، ماحول ٹھیک نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا اخلاق ایسا بنا کے دکھائیے. ایک دفعہ لوگوں کے نفع کے بن جائے پھر لوگ خود ہی آپ کی بات سنیں گے. ایک اور واقعہ جو اللہ کے نبی کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے, یہ وفد عبد القیس کا خیر مقدم کرنے کی بات ہے. لفظ کیا ہے وفد, بولیے. بات کیا بولتے ہیں؟ وفد, وفد, ٹھیک ہے. عبد القیس, روایت امام بخاری سے, ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں, آپ ہی ساتھ دہرا لیجیے. لما قدیم وفد عبد القیس علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مرحبا بالوفد الذین جاؤوا غیر خزایا ولا ندام فقالوا یا رسول اللہ انا حی من ربیعت وبیننا وبینک مدر وانا لا نصل الیک الا فی شہر الحرام فمرنا بأمر فصل ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا فقال أربع وأربع أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وآتوا الخمس ما غنمتم ولا تشربوا في الدباء والخنتم والنقير والمرفتی. جب قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا, ذلت اٹھائے بغیر اور شرمندہ ہوئے بغیر. یہ ایک قسم کا سٹائل ہے کہ اس طرح لوگوں کو اپنے ویلکم کیا کہ تم اپنی خوشی سے مسلمان ہوئے ہو, تمہیں کسی نے مجبور نہیں کیا. آنے والے وفد کو مرحبا. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہم قبیلہ ربیہ کی ایک شاخ ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر کے لوگ ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں صرف حرمت والے مہینوں میں پہنچ سکتے ہیں. یہ راستہ اتنا پر خطر تھا کہ حرمت کے مہینوں کے علاوہ سفر انسیکیور تھا اور قبیلہ مضر کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں تھی. آپ ہمیں دو ٹوک بات بتلائیے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں, اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں اور جو ہمارے پیچھے ہیں انہیں اس کی دعوت دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چار چار چیزیں ہیں, یعنی تمہیں چار باتیں بتاتا ہوں. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو اور غنیمت کا پانچواں حصہ بیت المال کو ادا کرو. دبا, خنتم, نقیر اور مصفت میں نہ پیو. یہ برتن تھے, دبا جو تھا یہ کدو کی تمبی جو پک جاتے ہیں نا کدو. پہلے دور میں اتنے ہماری طرح برتن تھوڑی تھے کہ یہ شیشے کے, یہ سٹیل کے, یہ پلاسٹک کے تھے. لوگ بعض دفعہ جیسے آپ لگا لیجئے کہ واٹر میلن ہے, تربوز جب خالی ہو جاتا اس کو کھا لیتے, اس کے اندر جو پیالہ تھا پھر اس کو سکھا کے اس کے اگر برتن یوز کرتے تھے. کین یو امیجن ہم کتنے بگڑے ہوئے ہیں. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں ٹھیک وہ بھی نہیں. تو کدو کی جو خالی تمبی ہے اس سے دبا بنتا تھا. خنتم جو ہے یہ سبز لاکھی مرتبان, یعنی یہ برتن اس لیے منع کیے گئے کہ عموماً ان برتنوں میں شراب پیتے تھے. یہ ایک سمبل تھا کہ ایسے برتنوں میں شراب پی جائے. نقیر لکڑی کے کریدے ہوئے برتن کو کہتے تھے جس میں کاروینگ ہوئی ہوتی ہے. اور مصفت جو ہے یہ رال لگے ہوئے برتن کو کہتے ہیں. تو شراب کے لیے ہوتے تھے, یہ نشہ اور بڑھ جاتا تھا, کچھ اثر ہوگا اللہ عالم. تو اس سے پھر حرمت شراب کے ساتھ روک لیا گیا. چلیے اس کو ہلکا سا سمجھ لیں کہ اگر یہ منع ہے تو کیا ہمیں بھی پھر جام والے گلاس پینے چاہیے, رکھنے چاہیے اپنے گھروں میں, جس کو دیکھ کے جس میں ڈلی بھی اگر کوک ہو یا ایپل جوس ڈالا ہو تو دور سے کیا لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ حرام اور حلال کی باتیں نہیں ہوتی, نہ ہم اس پہ کوئی الجھ رہے ہیں, نہ یہ کوئی فقہی کلاس ہے. لیکن یاد رکھیے, جتنا آپ کے دل میں ایمان بڑھے گا اتنا آپ اللہ کی نافرمانی اور اس سے تشبیہ سے بھی بچیں گے. اگر آپ کو شراب سے نفرت ہے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے گلاسوں کو ایسا رکھیں, بلکہ میں نے ایک جگہ کسی کے گھر میں دیکھا بالکل جیسے بار ہوتا ہے اس کے اوپر چھت پہ الٹے الٹے جار وہ رکھے ہوتے ہیں, ان کے ہینڈلز ہوتے ہیں, پورا انہوں نے وہی نقشہ اپنے گھر میں بنایا ہوا تھا, دیکھنے میں بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ ایک بار ہے. بس شراب کی کمی ہے, لگ یہ رہا کہ نفرت کوئی نہیں ہے, ختم ہو جاتی نفرت ان چیزوں سے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان چیزوں میں نہ پیو. اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ قبیلہ عبد القیس کا وفد دین کی باتیں سیکھنے آیا تو آپ نے خوش آمدید کہا. امام ابن ابی جمرہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مرحبا یعنی تم کشادہ اور وسیع جگہ آئے ہو. لفظ مرحبا کو کھولیں ذرا, کیا روٹ ہوگا؟ سب بولیں رحابا, قرآن پاک میں آئے وداقت علیہم الارض بما رحبت. چلیے یہ جملہ کہاں ہے؟ ہم چھوڑیں اپنے اور یہ غم لگائیں. کن صحابہ کے ذکر میں ہے؟ چلے تین لوگ تھے جی, سورۃ توبہ میں کعب بن مالک, حلال بن امیہ, مرارہ رب بن ربی. یہ تین نام میں نے آج سے کچھ 12 سال پہلے یاد کیے ہوں گے, یاد نہیں کیے تھے, سیرت پڑی تھی جب خود سے رہی کو مختوم تو یاد ہے. اب میں کعب بن ربیہ کہتی ہوں تو آٹومیٹکلی یہ دو نام میری زبان سے پھسل جاتے ہیں, مجھے نہیں سوچنا پڑتا. اور اس کے بعد اب تفسیروں میں جہاں بھی آتا ہے بس کعب بن مالک کہنے کی ذیل ہے, حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی خود ہی منہ پہ آ جاتا ہے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نا کہ زمین ان پہ تنگ ہو گئی اپنی غصب کے باوجود. یاد آیا کچھ؟ جب لوگوں نے بول چال چھوڑ دی, سوشل بائیکاٹ کیا, تو داقت علیہ ہے مولا, زمین تنگ ہو گئی, یعنی یہاں آپ آئیں اور آپ سے کوئی بات نہ کریں تو آپ کے لیے وقت گزرنا مشکل ہوگا. بما رحبت, ٹھیک ہے, یہ مرحب پہلوان کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا, وہ بھی یہ لفظ خوشادگی, یعنی آپ کے لیے بہت کھلی جگہ. ہماری زبان میں جیسے کہتے ہیں جی آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جمجم واؤ آپ کے لیے بڑی وسعت ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جی جگہ گھر میں نہیں دل میں ہوتی ہے, تو یہ سب مرحبا ہی کے ملتے ہوئے لفظ ہیں, کشادگی ہے. اور کشادگی ہونا بہت اچھی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزبان کا جو دسترخوان ہے نا مہمان کے لیے کشادہ ہونا چاہیے, کھٹا بن ہی ہونا چاہیے. آپ دیکھیے کہ ہمارا کھلا پن جو ہوتا ہے نا ہماری ہر چیز میں جھلکتا ہے. محبت کی بات ہے, کسی کے گھر مہمان آئے گا وہ اچھا سوچ سوچ کے پہنے, ایک بوٹی نکالیں گے ایک ڈالیں گے, یہ نہ وہ نہ, اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز بنا رہے ہیں اور وہ سوچ کے مہمان کا نہ بنائیں. کبھی ایسا نہ کریں, خود دال کھائیں, خود آپ آدھی روٹی کھائیں, سوکھی روٹی کھائیں. کبھی کوئی آپ کے گھر مہمان آئے تو آپ اس کو کھلے دل سے کھلائیں. یہ پسندیدگی والی چیز ہے, لوگ آپ کو پھر پسند کریں گے. ہم اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کر سکتے ہیں. تو کسی کو مرحبا کہنا وسعت اور کشادگی کی طرف اشارہ, اس میں آنے والے کے لیے اظہار انس ہے, یعنی ہمیں آپ کو دیکھ کر محبت ہوئی. لیکن یہ ضروری ہے کہ اظہار متکلم کی حالت کے مطابق ہو, کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والا میزبان سے اس چیز کے حصول کا تما شروع کر دے جو کہ اس کے بس میں ہی نہ ہو. یعنی بعض لوگ باتوں میں اتنا کرتے ہیں نا, جس کو بڑھانا چڑھانا کہتے ہیں, کہ میزبان سے کہے گا اچھا بھی لائیں تو پھر آپ پریشان ہوں گے. یعنی وہ کہیں جو کر سکتے ہیں, وہ لاڈ نہ کریں کہ تمہارے لیے میں دودھ کی نہر کھود دوں, بھائی کھود دو, تمہارے لیے آسمان سے ستارے توڑ لوں, جاؤ ایک توڑ کے لاؤ, آپ بیٹھ کے منہ دیکھیں گے. ایسی بےتک کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وسعت اور کشادگی کی خبر دی تھی وہ آپ کے ہاں حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے موجود تھی, الحمدللہ. یعنی آپ مہمانوں کے لیے جگہ کا اہتمام کر کے رکھتے تھے, جگہ بھی کھلی ہوتی تھی اور آپ کا دل بھی کھلا ہوتا تھا. اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو دل میں بٹھائے. عام میزبان کا اچھا ہونا اس کے اچھے ایمان کی علامت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اچھا مہمان نواز ہونا یہ کسی کے ایمان کی دلیل ہے. تو اپنی زندگی اپنا کیا, دل کے اندر سے بخل اور یہ ساری چیزیں نکال کے پھینک کے اور اپنے دل کو کھلا کرنا چاہیے. اسی طرح حافظ ابن حجر الاسقلانی اس پہ کہتے ہیں, اس میں آنے والے کے لیے اظہار مودت کی رحمت ہے. ڈالیے اس پہ مودت پہ واؤ پہ زبر عرب لگائیں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ ابھی بھی آپ میں سے کوئی اس کو مودت پڑ دے گا. مودت, یہ فائدہ ہوتا ہے ساتھ پڑھنے کا. آپ لوگ بالکل ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے بک کو دیکھا کریں, اور کچھ نہیں تو ان میں عراب لگاتے جائیں اور بعد میں ان لفظوں کو دہرا لیں. مودت کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں کہا ہے کس صورت میں ہے لفظ مودت؟ اللہ تعالیٰ کا نام الودود اسی سے ہے. قرآن پاک میں لفظ مودت بھی آیا. جی جی بتائیے.
سورت
روم میں آیا, وجعلنا بينكم مودة ورحمة. تو مودت محبت کو کہتے ہیں, لو کو کہتے ہیں, انٹیمیسی کو کہتے ہیں. تو کہا کہ یہ آنے والے سے محبت کی دلیل ہے, اور ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی موقعوں پر ثابت ہے. حدیث ام ہانی میں ہے, ام ہانی کو خوش آمدید, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزد بہن تھی, ابو طالب کی یہ بیٹی تھی. خوش آمدید. اکرما بن ابی جہل کے قصے میں آتا ہے, ہجرت کرنے والے سوار کو مرحبا. اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قصے میں ہے, میری بیٹی کو خوش آمدید. آپ نے معروف بات سنی ہوگی کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کو گلے سے لگاتے تھے, یعنی اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے. اور یہ سب احادیث صحیح ہیں. امام نسائی نے عاصم بن بشیر الحارثی سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت نقل کی کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, آپ کو سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا خوش آمدید اور تم پر سلام. تو لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کو اس کا احساس بھی ہو. بعد میں کہیں جی ہم دل سے تو بہت خوش ہیں لیکن بس ماتھے پہ تیوری چڑھی ہوئی ہے, گھور کے دیکھیں. بعض لوگوں کو تو ایک دم غم پڑ جاتا ہے. یہاں تو چونکہ اس طرح کے حالات نہیں ہوتے نا, آنے والا بھی بتاتا ہے اور آپ کو بھی بتاتا ہے, لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں میں جب مہمان بھی بغیر بتائے آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا مینر نہیں, لیکن میزبان بعض تو پریشان ہی ہو جاتے ہیں. وہ کیوں, وہ میں سوچ رہی کہ اب ان کو کھلانا کیا, بھائی بٹھا تو لیں پھر کھلا بھی لیں گے, آپ اچھی سی بات کر لیں اور کھلائیں کچھ نہ, یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کھانے کے فکر میں ان سے بات بھی نہ کریں. اسی طرح امام ابن منیر کہتے ہیں اس بارے میں, کس بات میں دلیل ہے کہ پہلے اجمال, اجمال کہتے ہیں جملہ, کس کو, ہول سیل کو, وہ کیا ہوتا ہے مختصر بات کرنا, پھر اجمال کی تفصیل بیان کرنا فصیح گفتگو میں سے, یعنی شروع میں پوائنٹس بتا دیں کہ آج ہم یہ بات کریں گے, پھر ہر پوائنٹ کو کھولتے جائیں, یہ ہے اجمال کی تفصیل. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بات کا اجمالاً ذکر کیا, یعنی آپ نے پہلے ان شارٹ بات کی پھر اس کے بعد اجمال کی تفصیل بیان کی. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اجمالی طور پر خبر دینے کی صورت میں بات کے اجمالی حقے سے آگاہی ہوتی ہے. جیسے مثال ہے, میں آپ کو آ کے کہوں کہ آج ہم اپنی اس نشست میں اس, 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 اس موضوع پہ بات کریں گے, تو آپ کا دن فوکس ہو جائے گا نا, بلکہ انتظار بھی لگ جائے گا. جیسے ہم نے ربیع الاول کے پروگرام میں شروع میں لوگوں کو بتا دیا کہ آج کے پروگرام میں ہماری یہ ڈفرینٹ تھنگز ہوں گی. بعض لوگ لکھ کے دے دیتے ہیں, بڑے سیمینارز ہوتے ہیں, اس کو پیپر پہ چھاپ کے دے دیتے ہیں, تو سننے والے کو پھر اس سے امید بھی لگ جاتی ہے اور پھر اس کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. پھر دل اس کی تفصیل جاننے کا مشتاق رہتا ہے, شوق بڑھ جاتا ہے, اچھا بھی یہ بھی ہونا ہے, اچھا بھی یہ بھی آنا ہے, پھر وہ تفصیلی بات دل میں زیادہ پیوست ہو جاتی ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ایک ایک حدیث کو لوگوں نے کیسے کیسے ڈفرینٹ اینگل سے پڑھا. حدیث ہم نے چھوٹی سی پڑھ لی تھی لیکن ابھی ہم ان سب کے کمنٹس اس پہ پڑھ کے اور زیادہ باتیں بھی سیکھ رہے ہیں. اسی طرح امام منیر نے ایک اور بات کہی, کہتے ہیں یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت اور بلاغت اور اختصار کلام کے باوجود بات کو سمجھانے کے اوصاف پر دلالت گناہ ہے. مشکل لفظ ہے. فصاحت کس کو کہتے ہیں؟ چلیں قرآن میں کہاں آیا, کس کے ذکر میں آیا, فصیح کا لفظ آیا قرآن میں جی, افصح کا لفظ بھی آیا, نہیں یاد آ رہا. دو بھائیوں کا ذکر ہے, ہوا افصح منی, ابھی بھی نہیں سمجھ آیا. آپ کو ایڈوانس کورس کی وجہ دوبارہ پیچھے جانا چاہیے. حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لیے کہا تھا کہ اللہ ان کو بھیجتے میں سے رب اشرح لی صدری سورۃ طہٰ. میرا بڑا دل کرتا ہے, ایک بات ہے میرے دل میں, آپ میں سے بہت سارے لوگ جو بھی یعنی نئے اسپیرل جنا کورس میں یہاں آ کے ہمارے ساتھ نہیں سن رہے اور گھر میں بھی کچھ نہیں کرتے, یقین کریں آپ اپنا بہت نقصان کر رہے ہیں. جو لوگ نہیں آتے کچھ بھی نہیں کرتے یہ سوچ کے کہ پڑھ گئے عالم فاضل لوگ ہیں تو وہ نقصان کر رہے ہیں, بھول جائے گا. آپ بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کا مینٹل لیول بھی بڑا ہوتا ہے, آپ کا ایکسپیرینس بڑھ جاتا ہے. سنا کریں, یہ جو میں آپ کو بیچ بیچ کی باتیں بتاتی ہوں, یہ کدھر لکھا ہے یہ ادھر لکھا ہے, یہ ایک دفعہ 18 مہینے پڑھنے سے نہیں آتا, اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور تڑپ رکھا کریں, کچھ بھی اس سے بہتر نہیں ہے. ہوا خیر مما یجمعون, ہوا خیر مما یجمعون, یہ آیت کا ہے جو میں نے ابھی بولی ہے. لے لوں اس طرح کا آپ کا ایک ٹیسٹ. اللہ کے بندو, یہ آپ لوگوں کی تھیم آیت ہے اس نور القرآن کی, کل بفضل اللہ فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون. سورہ یونس کو پڑھ کے آئے پوری. آگے بڑھے, مجھے ٹھنڈے ٹھنڈے لوگ ذرا نہیں اچھے لگتے. چھوڑ دیں غم گرمی کے, سردی کے, کھانے بجلی پانی یہ نہیں, شادیاں بیاہ ہو جائے گا سب کچھ, لیکن دماغ اڑائی آپ انجوائے کریں گے. لیکن پھر میری ایک دوست ہے, تو کئی سال ہو گئے اس سے ملے ہوئے, آج سے سمجھیں کہ شادی سے پہلے کی بات ہے, 10-12 سال پیچھے لے جاؤں میں, اور وہ جب بیٹھے ہوتے تھے ہماری اتنی دوستی تھی, وہ حافظ ہے حالانکہ میں حافظ نہیں ہوں, لیکن ہماری 90% باتیں قرآن کی آیتوں میں ہوتی تھی اور ہم انجوائے کرتے تھے, کوئی بات کر رہا ہوتا تو فوراً ہم نے اس کو کوڈ ورڈ میں قرآن کے کسی ایک لفظ پہ بولنا, وہ بھی سمجھ جاتی تھی, میں بھی سمجھ جاتی تھی, دوسروں کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا. شوہر بیوی میری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, یعنی شادی کے شروع میں تو خاص طور پہ بہت ہی وقت ہوتا ہے, بندہ فارغ ہوتا ہے, 90% ہم قرآن ہی کی باتیں کرتے ہیں, اور انڈرسٹینڈنگ لیول, یہ مجھے پتہ ہے وہ کدھر ہے چیز, یہ کدھر ہے یہ, تو ایسے لگتا ہے کہ اصل زندگی یہ, اصل رنگ رلیاں یہ ہوتی ہیں, سچی خوشیاں جس میں انسان پہ اجر بھی پاتا ہے اور لے کے آتا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن یہ بات بھی فائدے کی ہے, اس کو رہنا چاہیے. کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت, یعنی آپ بہت فصیح تھے. فصیح شخص کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا ایکسنٹ بڑا کلیئر ہو. تو فصیح شخص کون ہوتا ہے؟ جس کی بات دوسروں کو سمجھ آ جائے. ایک بندہ وہ بول رہا ہے تو لوگوں کو مزہ آ رہا ہے, دوسرا بات شروع کرتا ہے تو لوگ انگلے شروع ہو جاتے ہیں, فصاحت کا فرق ہوتا ہے. پھر بلاغت کیا لفظ ہے؟ بلاغت کا روٹ کیا ہوگا؟ بلغا کہتے ہیں پہنچنے کو, بلوغت بھی وہی ہے, بچہ پہنچ گیا اب اپنی عمر کو, تو بلاغت کیا ہے؟ پہنچ جائے بات. بعض لوگ بات بری کر کے آ جاتے ہیں, کسی کو نہیں پہنچتی, تو بلاغت کیا ہوتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے اسپیکر, اب آڈینس نے اس کو لے بھی لیا. اور اختصار کلام, اختصار کلام, اختصار کا روٹ کیا ہوگا؟ خاص وادرہ. خسر کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں کہا ہے وَإِذَا أُخْسِرْتُمْ, حسر, حسر کہتے گھیراؤ کو, حصار باندھنا, کئی لوگ چلے کاٹتے ہیں حصار باندھتے ہیں, تو خاص وادرہ اس کا روٹ ہے, یعنی کلام کو قید کر لینا, یعنی کہ اسکیٹرڈ اسپیچ ہو. اللہ کے نبی کی اسپیچ ایسی نہیں تھی کہ بات شروع کریں آسمان سے اور نکل جائے وہ سمندر کے اندر, ایسا نہیں ہونا چاہیے, بہت فوکسڈ اسی کے اندر رہیں. اب آج کل میں خود اپنی تفسیر سنتی ہوں نا, تو میں اپنے یہ نقطے نوٹ کرتی ہوں, اور الحمدللہ مجھے اس پہ کافی زیادہ اپنے اوپر یقین ہے کہ میں کبھی اس بات کی گہرائی میں جتنا مرضی چلی جاؤں, لیکن میں نے اب کلاسز میں ان ریلیونٹ بات کبھی نہیں کی, کہ بات چل رہی ہو نماز روزے کی اور چلی جائے وہ کہیں حج زکات پہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سننے والے کے ذہن کو میں نے خود ہی اس ہال سے باہر نکال دیا. تمہارے اس طرح کی بات کو سمجھنے کے اوصاف کیا ہے؟ جمع کے واحد ہے, اس کی واحد کیا ہے؟ وصف. توصیف کا لفظ اسی سے کی دلالت پر گناہ ہے. تو مراد کیا ہے اس سے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہت اچھی ہوتی تھی, کلام آپ کا مختصر ہوتا تھا, اور اس کے باوجود, یعنی بات بڑی مختصر کرتے تھے, اس کے باوجود بات کو سمجھانے کی پوری صفات تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑی بات کرتے ہیں پھر بھی پوری سمجھ آتی ہے, کچھ جتنی لمبی کرتے ہیں اتنی بات الجھ جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں میں بات یہ تھی کہ آپ کی بات دوسرے کو بہت اچھی سمجھ آتی تھی. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروبات کے بارے میں استفسار کیا. جی بتائیے استفسار کا روٹ. فا سین رائے سے کیا لفظ بنتا ہے؟ تفسیر. اور وہ بہت زیادہ ہیں, اگر آپ ان کا ذکر کرتے تو انہیں شمار کرنا پڑتا اور ان کے اوصاف بیان کرنے پڑتے. آپ نے ان سے اعراض کیا, منہ موڑنا. ارادہ کہتے ہیں چوڑائی کو, عرض کپڑے کا عرض ہے, تو اعراض میں چوڑائی کا معنی آ گیا. اور مسکورا والا برتنوں میں مسکورا لفظ کیا ہوگا؟ ذکر, جس کا ذکر کیا گیا, مذکور مفعول کا وزن ہے. برتنوں کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں جواب میں کچھ نہ فرمایا, تو اس طرح گویا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ تمام مشروبات حلال ہیں. مشروب مفعول کا وزن, ٹھیک ہے, حلال ہے سوائے ان کے جن سے ان برتنوں میں نبیز تیار کی جاتی تھی. نبیز بھی شراب کی قسم تھی. اور آپ کی یہ گفتگو, آپ کے ارشاد کلامی مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں کہ عملی تصدیق تھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ملی ہوئی تھی کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کر لیتے تھے. تو بہرحال بات میں کتنی باتیں اور مل گئیں, لیکن خلاصہ کیا تھا کہ جو علم کے لیے آئے اس کا اچھا استقبال کرنا چاہیے. تیسرا واقعہ ہے قبیلہ بنو عامر کے اشخاص کو خوش آمدید کہنا. امام ابن ابی شیبہ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت ابو جو حیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی, انہوں نے بیان کیا, ساتھ پڑھیے گا, دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ورجلانی من بنی عامر فقال من انتم فقلنا من بنی عامر فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما مرحبا بكم انتم مني، میں اور قبیلہ بنو عامر کے دو اشخاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ ہم نے عرض کیا بنو عامر سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوش آمدید، تم مجھ سے ہو. اس سے کیا پتہ چلا کہ ان تینوں کا آپ نے خوش آمدید کہا، خوش قسمت تھے یہ لوگ، اور یہ اللہ کا فضل ہے وہ جس کو دینا چاہے. اس حدیث پر امام ابن حبان نے جو ٹاپک لکھا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر مدح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عامر، یعنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو عامر کی تعریف کرنے کا ذکر. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ نے سب سے پہلے پوچھا تم کون ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ میں کن سے معاملہ کر رہا ہوں. پھر دوسری بات ہے کہ نہ صرف آپ نے طلباء کا خیر مقدم کیا بلکہ اسی بات کا حکم اپنے صحابہ کو بھی دیا. ابن ماجہ کی روایت ابو سعید الخدری سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً آپ نے فرمایا ان قریب تمہارے پاس قومیں طلب علم کے لیے آئیں گی، پس تم جب انہیں دیکھو تو ان سے کہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق خوش آمدید، خوش آمدید، اور ان کو تعلیم دو. تو ہر نیا کورس شروع کرتے ہوئے، ہر نئی کلاس یا نئے لوگوں کو دیکھیں، جب بھی کوئی آپ اپنے جگہ تو ان کو اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے مرحبا کہیے.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير ويسلم الجزاء أستاذة جي. الحمد لله، كتنی باتیں سیکھنے کو ملی نا، الحمد لله. كيسا لگا آپ لوگوں کو؟ کیا سیکھا آپ لوگوں نے؟ ایک ایک اس پہ جملے میں لکھے آپ لوگوں نے کیا سیکھا نا، ساری بات کا خلاصہ دیکھے کیا تھا. بیوٹیفل سیشن الحمد للہ، کہ ہمیں لوگوں میں محبتیں بانٹنی ہیں، اسپیشلی جو علم کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے آنے والے لوگ ہیں، تو کتنا ان کے لیے ہمیں کتنا ویلکمنگ ہونا ہے نا، ہے نا؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ نہ آ جائے، علم سیکھ کے ہمارے اندر تکبر نہ آ جائے آج سے ہو، اور دوسروں کو ہم دوسروں کے لیے خیر خواہ ہوں، ہم ان کو سکھانے والے ہوں، ٹھیک ہے نا. محبت کہتا ہے مرحبا، عزت دو جو علم سیکھنے آئے. تو کتنا آپ لوگوں کو اپنے اوپر رشک آ رہا تھا یہ پڑھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، میں ہی خوش آمدید نہیں کہہ رہا بلکہ فرشتے بھی نا، وہ بھی طالب علم کی تکریم کرتے ہیں. تو آپ کو اپنے اوپر رشک آ رہا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم لوگ اس کا کلام سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے ہم سب لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں نا. تو کتنا زیادہ اپنے اوپر بھی آ رہا تھا اللہ کا تشکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں سے کیا جو ہم علم سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اور اگر دوسری چیز کہ جو ہمارے پاس آئے ہم جو سیکھیں تو ہم اس کو آگے پیار سے سکھائیں، ہے نا. کتنا خوبصورت تھا نا کہ کوئی شخص طلب علم کے لیے نہیں نکلتا مگر فرشتے اس کے نکلنے پر خوش ہو کر اس کی خاطر اپنے پروں کو بچا دیتے ہیں. سبحان اللہ، سو مچ ٹو اپلائی ان مائی لائف. مے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈو مائی اصلاح، آمین. ہم سب کی اللہ تعالیٰ، ہم اسی لیے تو اپنی اصلاح کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں. ویلکمنگ سم ون شو ہوپ بگ یور ہارٹ از، بالکل بالکل. اور دوسرا یہ کہ بینگ مدر، یہ تو ہمارے لیے تو یہ ایوری ڈے اسٹوری ہے نا، کہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی، ہم کبھی جو ہے ہم ان سے اسی طرح ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہم یہاں سیکھ رہے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح آئے، ہے نا، کہ وہ بھی اسی طرح کریں. لیکن ہم نے ان کو پیار سے سکھانا ہے، ٹھیک ہے. اور انوائے نہیں ہونا بچوں کے کوشچن پہ، بچے کوشچننگ کتنے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حدیث میں کتنی ساری باتیں بھی پتا چلی کہ آپ جنت میں جانے کے لیے کیا چار چیزیں بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جلدی سے لکھے کیا تھی؟ نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، زکات دو، رمضان کے روزے رکھو، غنیمت کا پانچواں حصہ ادا کرو، اور کون سے برتنوں میں بتایا نا، ان میں نہ پیو، نقیم، مثبت، دباؤ اور منتظم یہ سارے شراب بنانے کے، تو اس سے بھی ہمارے لیے کیا نکلے کہ ہمیں ان کی طرح کے جو گلاسز ہوتے ہیں شراب کے لیے یوز ہوتے ہیں، ہمارے بھی انفارچونیٹلی گھروں میں ہم بھی بس دیکھا دیکھی کہ وہ دوسروں کے پاس ہے یا مارکیٹ میں ہوئے تو ہم بھی اس طرح کے گلاسز لے آتے ہیں، ایسے ہوتا ہے نا، تو ہمیں ان کو ہر چیز سے وہ نہیں یوز کرنے نا، تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس سے ناپسندیدگی کو شو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو کسی کے آنے پر پھر اگلے میں حدیث میں ہم نے اسی میں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کے آنے پہ ہمیں کہتے مہمان کے آنے پہ کتنا ہمیں خوشی کا اظہار کرنا ہے نا، تاکہ اس کو جیسے فروٹ پاک کے ڈوک جاتا ہے اسی طرح علم جیسے ٹھیک ہے فروٹ پا کے ٹری ڈھک جاتا ہے اسی طرح علم زیادہ ہو تو ہمیں مور عاجز ہونا چاہیے، بالکل. اور دوسروں کے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے نا، ہمیں اپنے آواز کو نہیں بھولنا، ہمیں اپنے آواز کو نہیں بھولنا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ ہم سب ایک جیسے ہیں، کہ اللہ نے ہمیں پہلے لگا دیا اس پہ، تو جو بعد میں آنے والے ہمیں ان کے لیے ویلکمنگ ہونا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے دین اور دنیا سب کے پر امتحان ہے وہ آسان کرے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری باتیں امید، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دیکھیں کس طرح کا ہونا چاہیے بھی، ہم یہاں یہ بھی سیکھ رہے ہیں نا کہ ہم نے کیسے اپنی بات دوسرے تک پہنچانی ہے، ٹھیک ہے. تو کیسا ہونا چاہیے، کیسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام؟ مختصر اور ٹو دا پوائنٹ، ٹھیک ہے. کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑے سے الفاظ میں ہم اپنی بات کو سمجھا سکیں اور اپنے ٹاپک سے ہم ادھر ادھر نہ ہٹیں، مختصر اور جامع، بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہی جو ہے فصاحت اور بلاغت ہمیں بھی دے، کہ ہم نے کیونکہ استاد ہونے کے لیے آگے سکھانے کے لیے چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں نا، ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں وہ اپنے نئے آنے والے ان کے لیے ہم بہت زیادہ ویلکمنگ ہو، تاکہ کوئی ہمارے اسی محبت سے کی وجہ سے ہی ادھر آ جائے. کسی نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے ہمارے پاس کتنا علم ہے یا ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، ہمارا اخلاق ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں اخلاق سے سب کو جیتا تھا. تو ہمارے لیے بھی یہی میسج ہے اس میں کہ ہمارا اخلاق، ہمارا دوسروں کے ساتھ بولنے کا پریسائز ہے ٹو دا پوائنٹ، بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے پڑھا we had crystal goblets during tafsir made dua that Allah subhanahu wa ta'ala this doesn't suit my house anymore, may Allah change them with better and appropriate. Subhanallah, my cuckoo came and brought me same design crystal. Alhamdulillah, dekhen bas niyat karne ki baat hai na, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی، اگر ہم اس کی خوشی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہمارے لیے کام کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا ہماری ختم نہیں ہوتی، کسی نہ کسی اور طریقے سے ہمیں وہ چیز اور اس سے زیادہ اچھی مل جاتی ہے، جس میں اللہ بھی راضی اور ہماری دنیا بھی، ٹھیک ہے، ہم بھی راضی، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا پہ راضی کرے. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا ٹائم اوپر ہوگا، تو آپ اس کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اپنا اگلا سیشن ہم حدیث کا، آج ہم آپ کو پتہ ہے حدیث نمبر 5 کریں گے، آپ لوگ نوٹس لیں، اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نمبر 4 حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو کہ راوی تھے، ہم نے زیادہ بات اس پر نہیں کی، تو یہ سارے راوی جو ہیں یہ آگے بھی انشاءاللہ آتے جائیں گے، تو کچھ نہ کچھ ان کی باتیں ہم کرتے جائیں گے. آج ہم شروع کریں گے حدیث نمبر 5 سے. طریقہ یہی ہوگا کہ جو مختصر حدیثیں ہیں اس میں سے جو الفاظ ہمیں آپس میں بات کرنے ہیں سننے ہیں اس کو مل کے پڑھیں گے، اور پورا فوکس کریں گے حدیث کے مضمون کے اندر سے عمل پر. کوئی لفظ مشکل ہوگا تو اس کو انشاءاللہ دہرا لیں گے. تو حدیث نمبر 5 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ تعالی، یہاں سے قرآن کی وہ وحی ہے جو جس کا ذکر ہے، یا صرف سنیں گے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل الشدة وكان مما يحرق شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحرقهما أحرقهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرقهما فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك في صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه جی اب اس روایت کے اندر سے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اب یہاں دیکھیے لفظ انہما آیا پیچھے ہم نے پڑھا تھا انہو اب ہے انہما دونوں کا فرق کیا ہے کہ جب بیٹا جو حدیث بیان کر رہا ہے جیسے ابن عباس یہاں عباس کا بیٹا یہ مسلمان ہوا تو پھر ہوگا انہو لیکن اگر باپ کے بیٹے کے ساتھ ساتھ باپ بھی مسلمان ہو تو انہما ہوگا تو یہاں انہما میں تثنیہ کی ضمیر عباس اور ابن عباس کے لیے یہ جملہ لکھیں کہ یہاں انہما میں جو دو لوگ ہیں وہ کون ہیں عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے تو گویا کہ یہ شرف حاصل ہوتا ہے ان لوگوں کو حدیث روایت کرتے ہوئے کہ ان کے ماں باپ کے اوپر بھی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کے راضی ہونے کی بات ہے کہ جن کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کیا کیا تھا ان کا فرمان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ اللہ کا پیغام اترا کہ پیغمبر آپ وہی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اب یہ آیت تو لکھی ہے سورت آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوگا تو سورت قیامہ کی یہ آیات ہے دوسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے تو 29 پارے کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے تو وہاں یہ آیات ہیں لیکن دیکھیے کہ شروع دور کی وحی ہے لیکن قرآن میں ہم بالکل 29 پارے کے آخر میں پڑھیں گے کہ جب آپ کو وہی نفس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سوری اے پیغمبر آپ وہی کو جلدی سے یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اترتے وقت اسے یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے اور اس سے آپ کو کافی تکلیف ہوتی تھی کیوں کرتے تھے ایسا دیکھیے کہ جب بھی علم لینے کے ابتدائی دن ہوتے ہیں تو علم لینے والے کو ایک خطرہ ہوتا ہے کہ میری کوئی چیز رہ نہ جائے آپ وہ یاد کریں کہ جب بالکل پہلا دوسرا دن ہوتا ہے کورسز میں آنے کا تو ایک رکھو ایک پکڑو ایک چھٹتی ہے ایک چیز لیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تجربہ ایک بالکل مختلف تجربہ تھا ہم اس کو اپنے دنیا کے پڑھنے بڑھانے سے بھی نہیں ریلیٹ کر سکتے تو اس وقت پھر آپ کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں میری بات اور نہ ہو جائے اور یہاں سے آپ کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا حدیث کی حفاظت کا ایک عمل بھی دکھتا ہے کہ آپ کی خواہش کیا تھی کہ اللہ کے پیغام کو منو ان لو ہم کہتے ہیں کیئر لیسلی سن لیں جو بھی ہوگا کر دیں گے اپنے لفظ لکھ دیں گے نہیں پوری کی پوری وہ بات لیتے ہیں اور یاد رکھیے کہ جس نے بھی آگے دینا ہے
وہ بات کو پورے غور سے سنے گا سمجھے گا تو اللہ کے نبی کی یہ کیفیت ایک فطری کیفیت تھی. تکلیف کیا ہوتی تھی اس سے؟ کیونکہ ایک جبرائیل جو فرشتے ہیں ان کی زبان سے ایک بات سنتے ہی اس کو دوبارہ خود بول دینا کتنا مشکل ہوگا. اس کو آپ عام طور پہ دیکھیے, ایک طریقہ تعلیم یہ ہے کہ میں آپ سے بولوں کہ لکھیے, وہ یاد کر لے. اب جب آپ میرے منہ سے اس طرح بات سنیں گے تو اس جملے کو لکھنا آسان ہوگا نا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو میں اس وقت بول رہی ہوں اور آپ کو کہا جائے کہ اس کو لفظ بلفظ لکھے تو یہ مشکل ہوگا نا. تو تکلیف کی بات تھی کہ یہ بات میری زبان پہ بھی آ نہیں پا رہی کہ اگلی بات شروع ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا, میں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ ہلایا کرتے تھے. یہاں سے بھی آپ صحابی کا حدیث کو بالکل اسی طرح آگے پیش کرنا دیکھیں گے کہ وہ اس معاملے میں کتنے سچے تھے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی, اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے, اس کو جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور اس کو پڑھا دینا یہ ہمارے اوپر ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انسان کی طبیعت کا لحاظ کرنا آتا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے, اور یہ بات آج آپ اس صحیح بخاری کے سیشن میں پڑھ رہے ہیں. میں اس بات کی گواہی قرآن پڑھانے کے دوران بیسیوں بار اپنے دل سے بھی محسوس کرتی ہوں, اور جہاں موقع ہوتا ہے وہاں اسٹوڈینٹس کے ساتھ بھی بات کر دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ جتنا مرضی آپ پڑھ لیں, ٹیسٹ کی تیاری کر لیں, آپ جتنا مرضی کوئی سبجیکٹ تیار کر لیں, آخر وقت میں وہی آپ پروڈیوس کریں گے جو اللہ کا حکم ہوگا. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ ہی دلوں میں ڈالتے ہیں. لوگ تو خام خواہ انسانوں میں کھو جاتے ہیں نا کہ وہ بڑا اچھا پڑھاتا ہے تو وہ اچھا نہیں پڑھاتا, تو اس کی سمجھ آتی ہے تو اس کی نہیں آتی. اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذمہ ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات رکھی, بلکہ آج بھی دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا استاد اگر کچھ سکھاتا ہے تو یہ صرف اور صرف اللہ کا کمال ہے, اس کی کوئی شان نہیں ہے. پھر اس ارشاد الہی, پھر جب ہم پڑھ چکے ہیں تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا, خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو. اس سے کیا مطلب ہے؟ طریقہ بتا دیا. یہاں سے اب آپ کو ایٹیکیٹس آف نالج بھی سمجھ آتے ہیں. استاد بولے ابھی بات پوری بھی نہ ہو تو شاگرد بول پڑے, یہ درست نہیں لگتا. بہترین بات کیا کہ استاد پڑھ چکے, چند سیکنڈ کا پوز, پھر اس کے بعد اسٹوڈینٹ بولے. مجھے اس بات کو کہتے ہوئے ترجمے جب آپ کو کروائے جاتے ہیں تو اس کی فیلنگز آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ دو لفظ پڑھتے ہیں تو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈینٹس بھی پڑھیں. کچھ جلد باز ہوتے ہیں, ابھی جملہ آپ کا پورا بھی نہیں ہوتا تو وہ بھی بول اٹھتے ہیں, حالانکہ وہ چیز پھر بعض دفعہ تکلیف کا ذریعہ بنتی ہے. تو بہترین بات کے تحمل, سکون, پہلے بات پوری تو ہونے دیں. اسی طرح یہاں سے ایک سائڈ ایشو بھی اپنے لیے نوٹ کر سکتے ہیں کہ کسی کی بھی بات سنیں پہلے بات تو پوری سنیں. جو لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں, بہت ایکسٹرا ایموشنل ہوتے ہیں, دوسری بات خود پسند ہوتے ہیں, یہ دلیل ہے کہ آپ لکھ سکتے ہیں کون لوگ ہیں جو بات پوری بھی نہیں سنتے تو بولنا شروع ہوتے ہیں. نمبر ایک جذباتی, ایموشنل. دوسری بات ہے ان کے اندر ایک احساس چھپا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت آتا ہے, بس ہم اس کو اگل دیں. تیسری بات یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر تقابل کی صفت پائی جاتی ہے کہ کوئی اور نہ بتا دے میں بتا دوں. اور یاد رکھیے یہ نیگیٹو رویہ ہوتا ہے طالب علم کا. سوچتے تو ہم یہ ہے کہ استاد کتنا خوش ہوگا کہ میں کتنی جلدی بول گئی, لیکن وہ سوچتا ہے کہ اس کو ذرا صبر نہیں ہے. علم کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے. تو کیا کہا, پورا پڑھ چکے پھر ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو. اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا, خاموشی سے کان لگا کر سنتا رہے. پھر فرمانے الہی, اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے. یہ تفسیر کرتے ہوئے فرمایا, پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اب یہاں تک آپ دیکھیے تو سٹریس ہے نا, حالانکہ اگر آپ قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ ساری آیتیں ایک سٹریس کے ساتھ ہیں, لیکن اس حدیث میں آپ نے ہر جملے کا مختلف معنی سمجھا. ساری بات کو جمع کریں تو نمبر ایک قرآن کا نازل کرنا, دوسری بات ہے کسی کی زبان سے اس کو جاری کروانا, اس کو سینے میں جمع کروانا, آگے سے بیان کروانا, بیان کہتے ہیں دوسرے کو بتانا, اور اس کے اوپر پھر عمل کروانا. یہ پانچ کام بھی اللہ ہی کے ذمہ ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ ہی نہیں، قرآن کے الفاظ سے لے کر عمل تک کے سارے مرحلے اللہ کے ذمہ ہیں، اللہ بندے کی کوشش دیکھ کر اس کو یہ کام آسان کراتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں اردو نہیں آتی، قرآن کا ترجمہ پورا یاد ہو جاتا ہے، کئی لوگ ہیں ایک لفظ نہیں تھے لکھ سکتے لیکن قرآن کورسز کے دوران اپنی بات بیان کر کے سمجھانا ان کو آ گیا۔ تو لہٰذا ان آیات سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وعدہ الہی کے مطابق اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ تو گویا کہ کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اس پر پھر عمل کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں مزید باتوں کو تھوڑا سا دیکھ کے آگے چلیں گے۔ حدیث بہت واضح ہے، ٹھیک ہے، پیچھے جو حدیث پڑھی ہر حدیث کے ساتھ ہمیں ایک میں وحی، پہلی وحی پتہ چلی، دوسری میں فترۃ الوحی کا پتہ چلا، اب اس میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ قرآن حکیم تین مختلف مراحل میں نازل ہوا۔ اگر آپ دیکھیے تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کے نزول کے تین درجے، نمبر ایک، آپ کے سینے مبارک میں محفوظ طریقے سے اتار دیا گیا، یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اپنے لیے لیں، پہلے اس علم کو اپنے دل پہ لیں۔ کیوں فرق ہوتا ہے لوگوں کے عمل پہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی؟ کچھ ذہنوں پہ لے لیتے ہیں، کچھ عمل میں بھی لے آتے ہیں، لیکن کچھ دل میں لے کے آتے ہیں۔ سب سے پہلے دل پہ، دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے، قلب مبارک میں جمع شدہ قرآن کو زبان کے ذریعے پڑھنے کی توفیق دینا، جو دل میں ہے وہ اب زبان سے آ جائے، اور پھر تیسرا اور آخری مرحلہ کیا ہے کہ قرآن کے اس حصے کی تشریح، اس کی ایکسپلینیشن، اس کے مشکل الفاظ، اس کو واضح کرنا، جو ہمیں تفاسیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں ملتی ہیں، یہ سب کام اللہ کے ذمے ہے۔ اب ابھی ساری چیز کے اوپر ذرا سوچئے، ہم بھی تو قرآن کے ساتھی ہیں نا۔ آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک اچھے طالب علم کی خوبی ہے، اور ایک اچھے استاد کو بھی طریقہ سکھا دیا کہ طالب علموں کو جب علم دو گے تو تم نے پہلا وقت زور جو لگانا نا شروع میں، اللہ قلبی کا، پہلے بارے میں آخر سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر جبرائیل کے ذریعے اتروا دیا، ٹھیک ہے، اللہ قلبی کا بیس نے ربی، تو پہلے دلوں پہ لیں۔ جب شروع میں لوگ دین کو اور علم کو ذہنوں پہ لینے لگتے ہیں نا تو گھبرا کے چھوڑتے ہیں۔ بس آپ دیکھیں کہ اس کورس میں اب ہم ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں، تو کل ہم نے بھی تو لوگوں کو فائدہ دینا ہے نا، کسی نہ کسی مرحلے پہ ہماری کلاسز میں، چاہے ہم انچارج ہوں یا ہم کچھ بھی ہوں، ہمارے سامنے بالکل نیو کمرز ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہاں سے ڈیل کرنے کا طریقہ ملا کہ نئے لوگوں کو مشکل چیزوں میں نہ ڈالیں، صرف ان کی دل سوزی کریں، مٹی نرم ہوگی دل کی، بس آپ یہ سمجھیں کہ ان کا دل اس میں آ جائے۔ جیسے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں گرامر ہو رہی ہے، گرامر تو شروع میں ہوتی نہیں، شروع میں لوگ آتے ہیں ہمیں تجوید کے رولز نہیں آتے، یہ نہیں آتا، وہ نہیں آتا، تو ان کو بتائیں کہ ابھی آپ کو یہاں کے بیٹھنا آ جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس کو بولنا آئے، اس پہ آپ نوٹ کریں گے عمل کی بات، کہ شروع کا پہلا پارا یا شروع کے جو دن ہیں اسٹوڈینٹس کو جذب کرنے دے، بہت نہ پوچھیں۔ یہ ایک نیگیٹو رویہ ہوتا ہے کہ ہم بہت وقت اسٹوڈینٹ سے پوچھتے رہتے ہیں، مثلا ایک سیشن ختم ہوا کلاس کا، مثال ہے کہ تفسیر کا تھا یا پھر ایک درس و تدریس کے آداب کا تھا، یہ تو ایک نیچرل بات ہے کہ ختم ہوتے ہی ہم کریں، یعنی ابھی آپ کو اس میں تربیت بھی اس بات کی مل رہی ہے کہ آپ کلاس میں ایز آ ایڈمن بیٹھے ہیں، کلاس انچارج ہیں آپ، اسٹوڈینٹس آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ان سے کیسے ڈیل کریں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ ادھر وہ کلاس پوری ہوئی اس سیشن کی اور آپ کھڑے ہوں اور آپ کہ چلے ہیں سوال کرتے ہیں، یہ درست سیکھا نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اسٹوڈینٹ سے پوچھے اچھا جی کیا سیکھا آپ نے، نہیں بولیں گے وہ، شروع میں نہیں بولتے، بولنا نہیں آتا، کہنا آتا ہے۔ ایک ہلکی سی بات کرے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ ہمارا سیشن پورا ہوا، پھر دو تین ایک منٹ لگا لے، ود ان ون منٹ اپنی فیلنگس پہ، جیسے بچے کو کھانا سکھانے سے پہلے ہم کھلا کے سکھاتے ہیں نا، ہمیشہ آپ بولیں۔ میں نے دیکھا کئی انچارجز کے ریکیپ میں یہ بہت بڑی کمی ہوتی ہے کہ ان کے فیس پہ ایکسپریشنز نہیں ہوتے، مشین کی طرح ان کو فکر ہوتا ہے کہ ٹائم ٹیبل پورا کرنا ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، اور جو ہی ریکارڈنگ بند ہوئی پوری وہ کہتے ہیں چلے آپ نے کیا سیکھا، چلے ری کیپ کرتے، دو تین جملے اپنے، میرا تو دل پگھل گیا، ہائے مجھے تو یہ ہوا، اس سے کیا ہوا کہ ان کو بھی لگا ہاں ان کو ہوا تو ہمیں نہیں ہوا. تو پھر پہلی بات آپ اپنی بات بولیں، پھر اس کے بعد اسٹوڈینٹ سے بلوائیں آہستہ آہستہ. شروع میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے اس بات پہ، آپ نے کیسے کر، یاد رکھیے کہ کلاس میں اسٹوڈینٹس کو فوکس کریں، کوئی لسنر، کوئی گیسٹ، کوئی بڑی عمر کا، کوئی کم پڑھا لکھا بندہ، آپ دو چار منٹ اگر اس کو لگا دیتے ہیں نا تو یہ ساری کلاس کے ساتھ خیانت ہوگی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ ایک سائڈ ایشو ہے. پھر اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے جو مشکل چیزیں ہیں اس کو واضح کرنا. عام باتیں سمجھ آ جاتی ہیں شروع میں، اس کو بیان بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر سے جو بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ نہیں آتی. تو غیر کس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی پر یہ عمل کتنا مشکل پڑتا تھا، ذمہ داری کا احساس تھا. میرے اور آپ کے عمل کی بات اس میں کیا ہے اس حدیث میں، کہ ہم بھی اس ذمہ داری کو محسوس کریں. اچھلتے کودتے دوڑتے بھاگتے یہ دین کا کام نہیں ہوگا، اس کے لیے سنجیدگی کی ضرورت ہوگی اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو پیش کریں گے. آخری بات، اس حدیث میں سے چند مشکل لفظ جو اپنے ابھی ٹیکس میں دیکھے تھے، یوالجو، یوالج کا لفظ علاجہ سے ہے، ہائی لائٹ کر کے اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. علاج معالجہ کا لفظ سنا، تو یوالج کا لفظ علاج ہی ہے، کہ اللہ کے نبی علاج کرتے تھے، مطلب یہ تھا کہ اپنے اس مشکل کا حل ڈھونڈتے تھے. ٹھیک ہے، پھر آگے ایک لفظ ہے شفا تئی ہی، یہ اصل میں شفا تئین تھا، قرآن پاک میں آتا ہے علم نجل لہو عینین ولسانم وشفتین، دو ہونٹ. ٹھیک ہے، نون گر گئی ہا کی وجہ سے مدافع کا معاملہ، تو گویا کہ شفتین کہتے ہیں دونوں ہونٹوں کو. پھر اس کے بعد اگلا کوئی لفظ اگر آپ دیکھیں اس حصے میں اگر مشکل آپ کو لگے، وانست، خاموش رہو. سورت مرحلے جن میں آتا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن سنو اور خاموش رہو، اور اسی طرح سورت الاعراف میں بھی آتا ہے نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورت الاعراف کی آیت نمبر 204 ہے. تو یہی دو لفظ ادھر موجود ہیں. پھر اس کے بعد ان تلق لفظ، چلنا، تلق یہ ہم کہتے ہیں نا، یہ جو ان تلق، کہاں یہ لفظ بہت آیا قرآن میں؟ جی شاباش، قصہ موسیٰ اور خضر میں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے اگلی حدیث پہ چلتے ہیں، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور عموماً ٹاپک ان سب حدیثوں کا ایک ہی ہے. وَعَنْهُ رضی اللہ عنہ، کون عنہ، یہ کس حدیث سے پہلے آتا ہے؟ اوپر والے راوی ہی سے. اب یہاں عنہ سے مراد کون ہے؟ جو اوپر، حضرت ابن عباس تھے. اچھا، یہاں میں ان صحابی کے بارے میں بات ابھی نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ ہر چیپٹر میں سے ایک راوی یا راویہ پہ بات کریں گے. چونکہ اس چیپٹر میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ بات کر چکے، تو اگلے چیپٹرز میں جب بھی کسی ایک کی بات ہوگی تو ہم نئے کی بات کریں گے، تاکہ پھر ٹو مچ یہ نہ لگے کہ ہم انہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور حدیث کا فوکس ہمارا کم ہو جائے. تو اب ہم پڑھیں گے یہ حدیث کن سے ہے، یہ بھی حضرت ابن عباس ہی سے ہے. ایسی جب حدیث آتی ہے تو پھر وہی نام آ جاتا ہے. عنہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اجود الناس، سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے. اجود کا لفظ وہی ہے جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں جواد، نام ہے بڑا معروف، اس کو بھی ہم جواد جواد ہی کہتے ہیں، حالانکہ جواد اصل اس کا روٹ کے جود، جیم واو دال، جود و سخا کا نام سنا ہوگا آپ نے، وہی لفظ ہے یہ، یعنی بہت زیادہ خرچ کرنے والے. اور اگر آپ انگلش میں لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے جینرس، دل کھول کے خرچ کرنے والا. اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے. وکان اجود ما یکون فی رمضان، خاص طور پر آپ زیادہ سخی ہو جاتے جبکہ رمضان ہوتا. ہی نہ یلقاہ جبریل علیہ السلام، جس وقت کہ آپ کی ملاقات ہوتی جبرائیل علیہ السلام سے. یلقاہ میں کیا لفظ چھپا ہوا ہے؟ لقا. اردو عربی قرآن میں کہاں کہاں آیا ہوگا لفظ، سوچیے ذرا. جی، فتلقى آدم من ربه، اور شاباش، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، دوسرے پہلی بارے میں آپ دیکھیے، پہلے إذا لقوا الذين آتا، پھر اس کے بعد حضرت آدم کے قصے میں کیا آتے، سب بولے مل کے فتلقى آدم من ربه، اور ایک لفظ بول دیں، بلکہ آپ یہ بھی ایک ایکٹیویٹیز میں شامل کریں، حدیث پڑھتے ہوئے جو لفظ آئیں ان کو قرآن میں سے ڈھونڈیں، بلکہ چلے ہم اس میں اس کو ایڈ کر لیتے ہیں اپنے ہوم ورک میں کہ آپ جب اسائنمنٹس ان کو دیں تو اس میں ان الفاظ کو جو حدیث میں آ رہے ہیں اس کے اندر سے کچھ ہر لفظ کے دو یا تین مختلف چیزیں قرآن کی آیتوں کے نمبرز میں سے ڈھونڈنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ لفظ قرآن میں ہم نے پڑھ لیا اور بہت کچھ ہے. علقا, لقا, سورۃ الانعام میں تو بے شمار بار آتی ہے یہ بات کہ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے. فرمایا جب وہ ملاقات کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام سے, وکان یلقاہ, اور ہوتی تھی ان کی ملاقات, فی کل لیلتن, ہر رات میں, من رمضان, رمضان کی جب ملاقات ہوتی تھی رمضان میں ان کی حضرت ابراہیل سے, تو کیا کرتے تھے, فیدارسہ القرآن, تو وہ دور کرتے تھے قرآن کا. یدارسو, تدریس, درس, یہ سب لفظ اردو میں ہم پڑھتے ہیں, وہ درس و تدریس کرتے تھے. یہی ہے وہ لفظ جس کو ہم کہتے ہیں درس قرآن, یا آج معروف طریقے پہ ہم اس کو دور قرآن کہتے ہیں. معنی کیا ہے اس لفظ کا, اس کو ہائی لائٹ کرنے, یہ اس حدیث کا مشکل لفظ ہے, قرآن میں بھی موجود ہے. درسو معافی, درسو پڑھنا, نشان چھوڑنے کا معنی ہوتا ہے. اب یہ بات مجھے کہاں یاد آئی, کس نے مجھے بتائی, میں نے جب وہ لفظ کبھی قرآن کی تفسیر میں پڑھائے تھے تب سے وہ لفظ میرے دماغ پہ رچ گئے کہ درس کیا ہوتا ہے, تو ذہن کے اوپر نشان چھوڑے. آپ کسی درس سے اٹھے اور بالکل ویسے جیسے گئے تھے ویسے اٹھ کے آ جائیں, وہ درس نہیں ہوتا. دل پر بھی نشان ہونے چاہیے درس کی بات کے, ذہن پہ بھی ہونے چاہیے. تو اسی سے لفظ یدا ریسو, اور لفظ یدا کے اندر جو الف آ گئی ہے تو دونوں کا ایک دوسرے سے کرنا, میوچلٹی کے معنوں میں باب افعال آ گیا. تو وہ پڑھتے تھے یا دور کرتے تھے قرآن کا. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پس البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اجود بالخیر من الریح, زیادہ سخی خیر میں ہواؤں سے بھی. کون سی, المرسلتی, یعنی من الریح المرسلتی, چلتی ہوئی ہواؤں سے بھی آپ زیادہ سخی تھے, اس سے بھی تیز رفتار تھے. لفظ مرسلہ قرآن پاک میں کہاں آیا, والمرسلاتی عرفا فلا صفاتی اسوا, 29 پارے کی آخری صورت, نام کی صورت مرسلہ ہے. تو را سین لام, رسلہ سے ارسال, رسول, رسالت. اب یہ حدیث جو ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں. پہلی بات اس حدیث سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جتنا قرآن کا حصہ ایک رمضان میں نازل ہو چکا ہوتا تھا, یعنی رمضان کا جتنا حصہ قرآن پاک کا جتنا حصہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے بیچ میں ہو چکا ہوتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حصے کو جبرائیل کے ساتھ دور کرتے تھے. آخری سال آپ نے دو بار کیا تاکہ قرآن کی دہرائی ہو جائے. کیوں, اسے دورہ قرآن کی اہمیت پتہ چلتی ہے. انسان بھولنے والی چیز ہے, اس کو یاد نہیں رہتا, تو لہٰذا اس کو یاد رکھوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ دور کروائے. دوسری بات اس میں جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتی ہے, اپنے لیے بھی عمل کیے, جب قرآن پاک کا ایک خاص حصہ ہم پڑھ لیں, سمجھ جائیں, سیکھ جائیں, تو پھر اس کو ہمیں دہرا لینا چاہیے کسی کے ساتھ بھی. اور یہاں آپ دیکھیے کہ جبرائیل کو تو اس سے کیا ملنا تھا, انہوں نے تو نہیں تھا آگے بیان کرنا, وہ تو اپنی ذمہ داری کر چکے تھے پوری, لیکن یہاں سے استادوں کی بھی ایک ذمہ داری پتہ چلتی ہے, ان کو بھی اپنے علم کو ریفریش کر لینا چاہیے. کیونکہ جبرائیل کو پتا تھا کہ یہ وحی اتر گئی, میرا کام ختم, فائنل ٹیسٹ ہو گیا میرا, اللہ کے نبی آخری نبی ہے, کسی اور نبی کے پاس بھی نہیں آنا, پڑھتے اور بھول جاتے. نہیں, ریفریشنگ کورسز جب تک دین سکھانے والے خود نہیں کریں گے وہ دوسروں کو فریش علم نہیں دے سکیں گے. ہمارے یہاں آج بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے جمود کی فیلنگ آتی ہے, دین سکھانے والے وہی 20 سال پہلے کی باتیں جو پڑھی ہوتی ہیں سنی, وہی ہر سال رمضان میں دہرا رہے ہوتے ہیں, وہی ذی الحج میں دہرا رہے ہوتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے کہ سننے والے کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں زبان ہی یاد ہو گئی ہیں. تو ہمیشہ علم کو بڑھانا چاہیے. اگلی بات ہم کر لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجود ہونے پہ. آپ کس طرح سے اجود تھے, تو اس کے دو مختلف اینگل ہیں. ایک تو اس لفظ کو بالکل ایسے لیا گیا جیسے کہ سخی کے لفظ میں معروف ہے, سخاوت کرنا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سخی تھے. سیرت میں سے آپ اس کی 3 مثالیں ڈھونڈ کر رکھیں, اسائنمنٹ میں انشاءاللہ آپ کے کام آئیں گی, جو آپ نے مختلف وقتوں میں تو اس تفسیر میں سنی, پھر اسی طرح شمائل میں سنی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ نے قرآن پاک کی تفسیر کے سیشنز میں جہاں بھی کوئی بات سنی تو کوئی تین واقعات آپ خود اپنے پاس نوٹ کریں، اور جیسے مختلف ہونے چاہیے جو اگر یہاں میں آپ سبھی کو بات کروں، تاکہ آپ کو ریسرچ بھی کرنی آئے، اور اس کے لیے آپ لائبریری دیکھیں، آپ اس میں سے کتابوں میں چھانٹے، اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا. اس میں لا تعاون الا البر والتقوی، کوئی تعاون نہیں، خود ڈھونڈ لے، ورنہ تو ایک پی ایچ ڈی کر لے، باقی سارے اس کے تھیسس پہ جا کے کر لے کہ جی نیکی ہے نا، کسی کو ڈگری مل جائے گی تو ڈگری مقصد نہیں ہے. لیکن حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی بہت سخی تھے. آپ کی زندگی میں ایک بس شخص کا قول بتا دیتی ہوں کہ جو نان مسلم تھا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکریاں مانگی، آپ سے اور مانگی، پھر اور مانگی، آپ نے دی. بعد میں جب واپس اپنے قبیلے کے پاس گیا، کہنے لگا محمد وہ شخص صلی اللہ علیہ وسلم جن کو فقیر ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. ہم تو دیں بھی تو دل ڈر رہا ہوتا ہے، پیچھے ضرورت نہ کوئی پڑ دے، دے کے نکالتے ہیں، نکال نکال کے دیتے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. دوسرا اس کا اینگل جو آخری اینگل ہے، اس کے بعد ہم اگلی حدیث سے چلیں گے، وہ کیا ہے کہ بعض محدثین نے یہ کہا کہ یہاں سخاوت سے مراد مال کی سخاوت نہیں، علم کی سخاوت ہے، کیونکہ وحی کے باب میں آ گیا نا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس حدیث کو باب الوحی میں لانے کی کیا ضرورت تھی، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے، یہ بھی ایک الگ کوشچن ہے. تو پہلی بات دیکھیے کہ اس حدیث کو امام بخاری یہاں کیوں لے کر آئے، کیونکہ فیدارسہ القرآن، وحی کا سلسلہ جب شروع ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن کو اس طرح بھی دور کرتے تھے. اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ اس بات کو، میری بات کو صرف غور سے سنیے گا، قرآن کی ہر آیت، خاص طور پہ جو شروع سے شروع ہو گئی، مکی صورتیں اور اقرأ باسمک اور سورۃ مدثر اور اس کے بعد کی صورتیں، یہ کئی بار نازل ہوئی، کئی بار نازل ہوئی. بات واضح، پہلی دفعہ آئی تو اللہ کے نبی نے یاد کی، پھر پہلا رمضان آیا ہوگا تو جبرائیل نے پھر بھی تو وہ دوبارہ بولی تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ دہرائی نا. کبھی کبھی آپ قرآن کی تفسیر کے دوران آیتوں کی شان نزول میں شبہ دیکھتے ہیں، یہ اس وجہ سے تھا، کیونکہ پہلی دفعہ اتر چکا ہوتا تھا لیکن اگلے رمضان میں پھر کیا. اب جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو وہ مکہ میں وہ دور کرتے ہوں گے، پھر مدینہ میں آئے، ابھی کوئی ایک سال کی بات نہیں ہے. آج کی زبان بول دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 23 دورے قرآن کیے، پہلی دفعہ میں جتنا تھا، پھر دوسری میں جتنا تھا. تو ایک آیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کے ساتھ لینا دینا کئی بار ہوا. اب اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کے بارے میں خاموشی ہے. ظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی پڑھ کے سناتے ہوں گے اور جبرائیل بولتے ہوں گے، اس کے بارے میں فی الحال ہمیں اتنی زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اپنے عمل کی بات اب ڈھونڈ لیں، کیا میں بھی قرآن کی اتنی سخاوت کرتی ہوں؟ آپ دیکھیے کہ سب سے بہترین صدقہ کیا ہوتا ہے، جو دوسروں کے پاس چیز نہ ہو ان کو دے. رائٹ، بھوکا ہے تو اس کے لیے بہترین صدقہ کھانا ہے، بے لباس ہے تو اس کا بہترین صدقہ کپڑا ہے، بے گھر ہے تو اس کے لیے بہترین صدقہ اس کا ٹھکانہ مہیا کرنا ہے. اور جو بے علم ہو، جو جاہل ہو، جو خدا فراموش ہو، اس کے لیے بہترین صدقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے علم کا صدقہ. آج کے دور میں جتنی علم کے صدقے کی ضرورت ہے، اتنی کسی اور چیز کی نہیں. یاد کر لیجیے اپنا صدقہ جاریہ سی ڈی کا پروجیکٹ، اتنی بھوک ہے لوگوں کے اندر، بلیف بھی کہ ہم یہ 4, 10, 20, 50, 100 لوگ دین سیکھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بہت ہو گئے. فوجوں کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں جن بیچاروں تک ابھی علم نہیں پہنچا. دل کھول کے اگر ابھی بھی کچھ دن آپ کہتے ہیں، اور اگر کوئی سیڈیز موجود ہیں، نیت کر لیجئے کہ میں نے اس عید پہ ہر ساتھی کو سیڈی دینی ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس وقت جو سیڈی ہمارے سامنے وہ سورہ فاتحہ کی ہے. کل ہمارا ایک درس تھا، ہم دوسری جگہ پہ گئے ہوئے تھے تو اینڈ پہ تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دیا، تو لوگ اتنی خوشی سے سی ڈی کو لے رہے تھے جو سورہ فاتحہ، اور اس کو بتانے میں لوگوں کو ہمیں کتنی ہی آسانی ہے کہ دیکھو نماز میں 17 بار پڑھتے ہو، چلو اس سورت کا ترجمہ سمجھ لو. کیا آپ اور میں ایک گیدرنگ چھوٹی سی اپنے گھروں میں عید کے نام پہ، بچوں کی چھٹیوں کے نام پہ، کیا ایسی نہیں رکھ سکتے کہ ہماری دوستیں بہنیں آ جائیں اور سب کاموں کے ساتھ ساتھ ہم بیٹھ کے مل کے یہ سی ڈی سن لیں؟ اور بہت طویل بھی نہیں ہے، اور ایک دفعہ شروع ہوتی ہے دل ہی نہیں کرتا چھوڑنے کو، قرآن اللہ کا. تو لہٰذا اس چیز کی تڑپ کریں کہ میں نے سخاوت کیسی کرنی ہے. اس میں تو دیکھیے مال بھی لگتا ہے اور قرآن بھی عام ہوتا ہے، یہ بھی ایک نوٹ کیجیے. علم کے اوپر خرچ کرنا، اس سے دو سخاوتیں جمع ہو جاتی ہیں. کیسے جمع ہوتی ہیں؟ ایک آپ مال لگاتے ہیں، وہ تو آپ نے ویسے بھی لگانا تھا، کہیں بھی لگائیں گے ثواب ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ علم بھی عام ہوگا. تو نیت کریں بلیف میں، اگر آپ یہ نہیں تڑپیں گے تو دنیا میں کوئی نہیں تڑپے گا. وہ تو نہیں تڑپیں گے جنہوں نے خود نہیں پڑھا. تو اپنے عید کے جوڑوں میں کمی بیشی کر کے جو معاملہ ہو اس طرح سے خرچ کریں. اس میں ایک چھوٹا سا سائڈ ایشو بتاؤں گی، زیادہ طویل بات نہیں کریں گے تاکہ ہم آگے جا سکیں. اور بھی کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس میں یہ دو سخاوتیں جمع ہو جائیں؟ بات سمجھ رہے؟ اب یہ تو علم کی ایک سیڑھی تھی نا، تو سیڑھی آپ پھیلا رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ہم علم بھی پھیلائیں گے اور مال بھی لگائیں گے. الحمدللہ نور اللہ نور، یہ ہے اصل میں سونے پہ سہاگا. اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ خرچ بھی کرے مال بھی لگے لیکن علم بھی پھیلے؟ جی اب آپ اپنا برین کھولیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کا؟ مدرسہ کھولا جا سکتا ہے جی، کہاں کھولیں گے، کس کو بلائیں گے، کیا کریں؟ جی آپ دیکھیے کہ علم پہ آپ مال لگاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے علم جو عام ہو گیا، یہ تو ایک ہو گیا، یہ تو عام ہے. لیکن آپ کھانا پکاتے ہیں تو وہ کھانا بکتا ہے تو اس کے پیسے بھی علم میں جاتے. آپ کوئی کپڑا اپنا دیتے ہیں تو وہ ڈونیٹ کرتے ہیں تو کیا وہ علم پہ نہیں لگتا؟ یعنی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ آپ کے پیسے سے لوگ علم سیکھے، علم والی جگہوں پہ پیسہ لگے، یہ ہر چیز صدقہ آ جاتی ہے. براہ راست اگر علم نہیں بھی کوئی آپ سکھا سکے تو آپ انڈائریکٹلی اپنی چیزوں سے، اپنے گھر کے معاملات سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اس کی بے شمار مثالیں آپ سب کے ہمارے پاس موجود ہیں. تو اس طرح سے یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو ہم بہترین طریقے سے آگے کریں. جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ سی ڈیز کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح یہ کچھ ہمارے وزٹنگ کارڈز بھی نئے بنے تھے اس سوچ کے ساتھ کہ اتنے ساتھی جو یہاں آتے ہیں ہر کلاسوں میں، اب جب کہیں بسوں میں، ٹرینوں میں، باہر لوگوں کو ملتے ہیں تو کیسے بتائیں کدھر ہیں؟ بعض دفعہ بتاتے ہیں بات بھولتی ہے. سمپل سا کارڈ جس میں پوری انفارمیشن، اسکول کی، فون نمبر کی. اب یہ کس کے لیے بنے ہیں؟ ادھر ریسپشن پہ رکھنے کے لیے نہیں، وہ تو آگے لوگ. ہر ساتھی کے پاس 10-20 کارڈ ہوں، اپنے برس میں رکھیں اور جہاں تو ملا تھوڑی سی بات کی اور اس کے بعد یہ کارڈ ان کو دے دیا. کیا بتائیے؟ اور یہ چھوٹی چیزیں لوگ رکھ بھی لیتے ہیں، ہر کارڈ پہ بعض دفعہ کوئی میسج بھی ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کا صدقہ بہت عام ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی مطلب شوق بڑھتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے. سیم اسی سائز کے دعوی کارڈ چھپوائے ہم لوگوں نے، وہ بھی ہیں اسکول میں، ابھی یہاں بھی آئے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ نان مسلم سے ملتے ہیں، تھوڑی سی بات کر کے ان کو دے دیتے ہیں، چھوٹا سا میسج، لائف از ناٹ ا گیم. بس یہ ایک لفظ لکھا ہوا نیچے، ایک چھوٹی سی ویب سائٹ پتلی سے لکھی ہے کہ اگر کسی کو یہ جملہ اچھا لگے تو وہ کوئی اسلامی ویب سائٹ ہے، quran.com کچھ. تو ہمیں اپنے اندر ہل جل پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح سے اگر ہم بالکل اپنی روٹین پہ لگے رہیں گے، کر لیا جو کرنا تو ہو گیا، تو علم نہیں پھیلے گا. ہر طرح سے یقین کریں، میں اپنے پہنے ہوئے کپڑے بھی، میرے پاس 20 چوائسیز ہے، کسی کو بھی دے دوں. میں ہمیشہ جب آتی ہوں یہاں آپ کے اسکول میں لے کے آتی ہوں، کیا سوچ کے ساتھ کہ وہ اسکول میں آ جائیں، جس کو لینا ہے لے لے، کچھ صدقے میں ڈال دیں. ورنہ پاکستان میں تھوڑے لوگ ہیں دینے والوں کے لیے، لیکن وہاں والوں کے پاس کپڑے بھی بہت ہیں اور غریب بھی بہت ہیں. تو صرف کہنے کا مقصد یہ کہ آئیڈیاز سوچا کریں، کیا چیز ہے کہ جس سے میں اپنی نیکیوں کو ملٹی پلائی کر سکوں. ٹھیک ہے جی، آئیڈیاز آنی چاہیے ذہنوں میں. آپ دیکھیے کہ یہ ذلحج کے دن اتنے مختصر دن ہیں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں کے مواقع لاتا ہے. تو دعا کریں ہم سب بھی بلکہ ایک نئے جوش کے ساتھ اپنے ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو حصہ ڈالیں. تو یہ وہ دن ہے نیکیوں کے جس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، ارادے جو بھی کر لیں. اب میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ اس ٹاپک پہ ہم اور بھی بات کریں کیونکہ یہی تو عملی باتیں ہیں، لیکن یہ کہ سوچ سے نیکی کھلتی ہے. جی آپ چلو ماشاء اللہ، اماں جی کو اللہ تعالیٰ برکت دے، سابقون الاولون دنیا میں بھی ہم سے پہلے ہی آئے تھے آپ سب سے، اور نیکی میں بھی پہلے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے آپ کو بھی رکھے. تو بہرحال ہے کہ یہ سب چیزیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کھول دے، کیونکہ دیکھیے اپنے لیے جینا تو کیا جینا، ہمارے اپنے بچوں کے لیے کتنے لمبے چوڑے پلانز ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ علم دوست نہ دکھے تو آپ اس کے اوپر اپنی جان مال لگا کے بہترین طریقے سے کریں. جیسے کل کافی اچھے آئیڈیاز دیے سفیر الرسول اللہ علیہ السلام نے بھی کہ گوشت عید کا اگر بھیجتے ہیں تو وہاں ہم ساتھ سی ڈی دے سکتے ہیں، کوئی عید کا کیک بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ سی ڈی دے سکتے ہیں، کسی کو ملنے جاتے ہیں عیدی کے طور پہ عیدی کے لفافے میں آپ دے سکتے ہیں. اگر یہ سب اب ہماری روایت ہی ختم ہو گئی ہیں تو کسی بھی طریقے سے دے، لیکن دینا پریزنٹنگ اسٹائل میں، یہ نہیں کہ یہ رکھ لینا دیندار وہ وہیں چھوڑ دیں گے. جس پیار سے آپ ایک چھوٹا سا کسی کو میں نے دیکھا لوگ پھول بھی دیتے ہیں، اس کو بھی سزا سے جھکے دیتے ہیں. تو دین کو خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں بات ڈالتا ہے، اور جو نہیں سنے تو دوسرے پہ چلے جائے. اللہ کے بندے بہت سارے پیاسے ہیں. دیکھیے آپ سالگرہ کا انتظار کیوں کرتے ہیں آپ اس سے پہلے ہی اور کسی اور موقع پہ، جیسے عید ہے اس پہ دیں بچوں کو. اگر آپ کے بچے سالگرہ نہیں مناتے اب ان کی، تو آپ ان کی عیدیں منائیں، کوئی بات نہیں. پانچ دس بیس پچیس کروڑ کی کوئی چیز بچے کو، اور اس میں بھی رسی بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ چار سال کے بچے کی سالگرہ آپ اس کو سیدھی دیں، آپ اس کی ماں کو دیں کہ بچہ پیدا ہوا تھا لیکن اصل میں نے تو آپ کی تھی نا، تو بچے کے گفٹ کے ساتھ یہ ماں کا گفٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ ہماری ہدایت کو سمان کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی خوبصورت حدیث کا سیشن، ہمیشہ کی طرح ایمان افروز. اس کے بعد کتنا زیادہ ہمیں بوسٹ ملتا ہے نا، ہے نا، ایسے ہی ہے نا. آپ لوگوں کی بھی وہی کیفیت ہوگی، اپنی ذمہ داری کا احساس ہمیں ہو رہا تھا نا کہ کس طرح، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی سخاوت دیتے نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سخی تھے، کہ ہم اپنا مال اپنا علم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے. اب ایسے ہے کہ آفیشلی تو ہمارے دیکھیں 7 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. اگر آپ لوگ جلدی جلدی سے ایک ایک بات لکھیں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی لکھی ہوئی ایک بات جو ہے وہ دوسرے کے لیے موٹیویشن بنے. ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا اس کو لینے کا، ہر کسی کا اپنی پرسپشن ہوتی ہے. آج کے دور کا بہترین صدقہ جاریہ علم کا صدقہ، بالکل. کس طرح انسانیت جو ہے وہ علم سے جو دور ہو کے آج ہم کس طرح سفر کر رہے ہیں نا، طرح طرح کی مصیبتوں میں. ساری وجہ کیا ہے کہ علم سے دوری ہے نا، اسپیشلی ہمارے اپنے ملکوں میں ایسے ہی ہے نا. تو کتنا زیادہ ہماری وہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں یہاں ہم دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ انسانیت کو ہم اندھیروں سے نکالیں. بی جنرس ان گیونگ علم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دے. اچھا آپ نے انشاءاللہ اپنے ہوم ورک تو سب نے نوٹ کیا ہوگا. پھر سازہ جی نے کہا کہ آپ لوگوں نے 3 مثالیں ڈھونڈنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے لیے کے بارے میں، قرآن سے یا حدیث سے جہاں سے بھی ملیں. تو آپ نے 3 واقعات لکھنے ہیں، تو پھر آپ اپنا ای میل کر سکتے ہیں اس کو ورڈس آف آئیڈیاز پر تبدیل. بہت سارے ملے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپلائی کرنے والا بنائے نا، کہ ہم بھی اسی حکمت سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ کتنی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بہت سیکھ لیا ہے نا. ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ریفریشنگ کورسز کرتے رہیں، گریٹ ٹریننگ آن ہاؤ ٹو ڈو ریکیپ، بالکل. اور یہ کہ ہم ریفریشنگ کورسز کرتے رہیں تاکہ ہمیں جو ہے حالات حاضرہ کا بھی پتہ ہو، تاکہ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے ہم قرآن کو جب لوگوں کو بتائیں تو پھر وہ زیادہ افیکٹ کرتا ہے نا. ادر وائز لوگ اگر ہم اسی طرح سے پڑھاتے رہیں کہ یہ پڑھتے رہیں اس کو کہ یہ مشرقین مکہ کی باتیں وہاں کے یہود کے بارے میں، ان کو ہم اپنے اوپر اپلائی کریں، اپنے حالات کو دیکھ کے اس کے ساتھ کو ریلیٹ کریں، تاکہ کیونکہ قرآن یہ کسی ایک وقت کے لیے، یہ ہمیشہ کے لیے اور سب جہانوں کے لیے ایسے ہی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ حکمت دے، ٹھیک ہے. اور اپنا ہوم ورک بھی ضرور کریں، ٹھیک ہے. اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کا وقت اوپر ہوا اس کو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، ٹھیک ہے. ہم اپنی کلاس کا یہیں پہ کرتے ہیں، اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.